ٹینس ہوگی، ٹینس کے بعد ان شاء اللہ ہم سورہ الواقعہ اسٹارٹ کریں گے. دیکھیں آج اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں. ابھی آپ لوگ کے ٹینس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، ماہ ازر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محبتی، نیکت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ خیانی، فرح ناز، سنافین، فرزانہ سلود، شاہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کبریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، ابیرہ شراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوسر، شاداب صبا، انور عمر، واسیہ حسین، ام تفشیش، نازمہ دین، رانی شہین، نما اظہر، نوبر مسعود، صوفیہ خان. جی الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاء اللہ تعالی ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الواقعہ لیسن نمبر 249. تو دیکھتے ہیں اللہ پاک اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہماری آج تھوڑی سی تفصیل لینتی ہے اس میں ہم تھوڑا سا سٹاپ کر کے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بریک دے کے تو باقی ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ٹھیک ہے ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لیسن نمبر 200 آیت نمبر 1-96 سورۃ الواقعہ. لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی واقع ہو جانے والی. لیس لوقعتہا نہیں اس کے واقع میں. کاذبتن کوئی جھٹلانے والی یعنی کچھ جھوٹ. خافضت الرافیہ پست کرنے والی بلند کرنے والی. اذا رجت الارض رجا جب لرزنے لگے گی زمین بھونچال سے. وبست الجبال بسا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ کر. فکانت ہبا ام منبثا پھر ہو جائیں گے غبار پراگندہ. وکنتم اور ہو جاؤ تم. ازواجن ثلاثا تین گروہ. فاصحاب المیمنہ تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ کیا خوب دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون وہی تو مقرب ہیں. فی جنات نعیم نعمت والے باغات میں. ثلۃ من الاولین بہت سے پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الاخرین اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے. علی سرر موضونہ تختوں پر لالو یاقوت جڑے ہوئے. جڑاؤ تختوں پر ہوں گے. متقین علیہا متقابلین تکیہ لگائے ہوئے اس پر آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, آس پاس پھریں گے ان پر نوجوان, ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے. اب امید ہے کہ آپ کو لفظوں کا فرق پتہ چل جاتا ہوگا, اس لیے بعض دفعہ میں پھر آیت پوری ہی کرتی ہوں کیونکہ بیچ میں رکنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے اور مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا. بیکوابن, آب خوروں کے ساتھ, و اباریق, اور آفتابے, یہ برتن کا نام ہے. وکأس من معین, اور گلاس صاف شراب کے. لا یصدعون, نہ سر میں درد ہوگا. انہا, اس سے. ولا ینزفون, اور نہ عقل زائد ہوگی. وفاکہتن, اور میوے. مما یتخیرون, اس میں سے جو وہ پسند کریں گے. ولحم طیرم, اور گوشت پرندوں کا. مما یشتہون, اس میں سے جو وہ چاہیں گے. وحور عین, اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والیاں. کامثالی, جیسے. اللؤلؤ المکنون, موتی حفاظت میں رکھے ہوئے. جزاء بما کانوا, بدلہ اس کا جو تھے. یعملون, وہ عمل کرتے. لا یسمعون, نہیں وہ سنیں گے. فیہا, اس میں. لغون, بےہودہ بات. ولا تأثیما, اور نہ گالی گلوچ. اسم سے ہے حمزہ سامی. الا قیلن, سوائے کہنے کے. سلامن سلاما, سلام سلام. واصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین, کیا ہیں دائیں ہاتھ والے. فی صدر محطوط, بیری میں بغیر کانٹوں کی, بے خار. وطلح مندود, اور کیلے تہ بتہ کیے ہوئے. وذلم, اور سائے. ممدود, لمبے لمبے. وماء, اور پانی. مسکوب, بہتا ہوا. کیا منظر ذہن میں آتا ہے. وفاکہت کثیرہ, اور میوے بکثرت. لا مقطوعت, نہ ختم کیے ہوئے. ولا ممنوع, اور نہ روکے ہوئے. وفروش مرفوع, اور فرش اونچے اونچے. انا, بے شک. انشأناہن, پیدا کیا ہم نے ان کو. فجعلناہن, تو بنایا ہم نے ان کو. ابکارا, کنواریاں. عروبن اترابا, شوہروں کی پیاریاں. لیصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلتم من الاولین، بہت سے پہلے لوگوں میں سے. وسلتم من الاخرین، اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے. واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم، لپٹ میں. وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں. ظلم من یحموم، اور سایہ سیاہ دھوئیں کا. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ خوشنما. انہم، بے شک وہ. کانو، تھے. قبل ذالک، اس سے پہلے. مترفین، عیش کرنے والے. وکانو، اور تھے وہ. یسر، رونا، ضد کرتے. علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر. وکانو، اور تھے وہ. یقولونا، کہتے. اِذَا متنا، کیا پھر جب ہم مر گئے. وکنا ترابا، اور ہم ہو گئے مٹی. وعظاما، اور ہڈیاں. اِنا، تو کیا ہم. لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب آبا اتنا، کیا ہمارے باپ دادا بھی. الاولون، پہلے والے. قل، کہہ دیجئے. ان الاولین، بے شک پہلے. والآخرین، اور پچھلے. لمجموعون، یقیناً جمع کیے جائیں گے. الی میقاتی، مقرر وقت تک. یوم معلوم، ایک مقرر دن تک، یعنی قیامت. ثم انکم، پھر بے شک تم. ایوہا، اے. الضالون، گمراہو. المکذبون، جھٹلانے والو. لآکلونا، البتہ کھانے والے. من شجر من زقوم، تھور کے درخت سے. فمالئونا، پھر بھرنے والے. من حلبتون، اس سے پیٹوں کو. فشاربونا، پھر پینے والے. علیہ، اس پر. من الحمیم، کھولتا ہوا پانی. فشاربونا، تو پینے والے. شرب الہین، جیسے پیتے ہیں پیاسے اونٹ. ہذا نزلہم، یہ ہے ان کی ضیافت. یوم الدین، جزا کے دن. نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو. فلولا تصدقون، تو کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. افرأیتم، بھلا دیکھو تم. ماں تم نونا جو تم ڈالتے ہو، اَنتم تخلقونہ کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام نحن الخالقون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، نحن قدرنا بے شک ہم نے مقرر کی، بینکم الموت تمہارے درمیان موت، وما نحن اور نہیں ہم، بمسبوقین عاجز، الا ان نبدل کہ ہم بدل دیں، جب بدلے میں لے آئیں، امثالکم تمہاری طرح کے لوگ، وننشیکم اور ہم پیدا کر دیں تم کو، فی ما لا تعلمون اس میں جو نہیں تم جانتے، ولقد علمتم اور بے شک جان لیا تم نے، النشأة الاولى پہلی پیدائش کو، فلولا تذکرون پھر کیوں نہیں تم سوچتے، افرأیتم پھر بھلا دیکھو تم، ما تحرثونا جو تم بوتے ہو، اَنتم کیا تم، تزرعونہ تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو بنا دیں اس کو، حتن چورا چورا، فضلتم پھر رہو تم، تفکہون باتیں بناتے، انا لمغرمون بے شک ہم تاوان میں پھنس گئے ہیں، بل نحن محرومون بلکہ ہم بد نصیب ہیں، محروم ہیں، افرأیتم بھلا دیکھو تم، الماء الذی وہ پانی جو، تشربون تم پیتے ہو، اَنتم کیا تم نے، انزلتموہ نازل کیا اس کو، من المزنی بادل میں سے، ام نحن المنزلون یا ہم نازل کرنے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلناہ بنا دیں اس کو، اجاجن کڑوا یا کھاری، فلولا تشکرون پھر کیوں نہیں تم شکر کرتے، افرأیتم النار بھلا دیکھو تم آگ کو، اللتی تورون وہ جو تم سلگاتے ہو، اَنتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا، شجرتہا اس کے درخت، ام نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناہا ہم نے بنایا اس کو، تذکرتن نصیحت، ومتاع للمقوین اور سامان مسافروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، فسبح باسم ربك العظیم, تو تسبیح کرو ہم کی اپنے رب بزرگ کے. فلا اقسم, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں, بمواقع النجوم, منزلوں کی ستاروں کی, یعنی ستاروں کی منزلوں کی قسم کھاتا ہوں, یا گرنے کی بھی بات جگاتا ہے. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لَقَسَمٌ, البتہ قسم ہے, لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم, اگر تم جانو بہت بڑی, اِنَّهُ, بے شک وہ, لَقُرْآنٌ کریم, بے شک یہ قرآن ہے رتبے والا, فی کتاب مکنون, محفوظ کتاب میں, لا یمسہو, نہیں چھوتے اس کو, الا المطہرون, مگر پاک لوگ. تنزیل من رب العالمین, اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. اف بہذا الحدیث, تو کیا اس کلام سے, اس کو اگر الگ الگ کریں تو کیا ہوگا, آ کیا, فا پس, بی ساتھ, ہذا اس, الحدیث کلام, انتم مدہنون, تم انکار کرتے ہو, سستی کرتے ہو, وتجعلون رزقکم, اور تم بناتے ہو اپنا حصہ, انکم تکذبون, کہ تم جھٹلاتے ہو, فلولا اذا بلغت الخلقوم, پھر کیوں نہیں جب پہنچتی ہے گلے کو, وانتم, اور تم, حین اذن, اس وقت, تنظرون, دیکھتے ہو, ونحن, اور ہم, اقرب, زیادہ قریب ہوتے ہیں, الیہ, اس سے, من, تم سے, ولکن لا تبصرون, اور لیکن تم نہیں دیکھتے, فلولا, تو کیوں نہیں, ان کنتم, اگر ہو تم, غیر مدینین, نہیں محکوم, ترجعونها, تم پھیر لیتے اس کو, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے, فاما, پھر اگر, فاما, پھر البتہ, ان کان من المقربین, اگر وہ ہے مقربین میں سے, فروحم و ریحان, پس آرام ہے اور رزق ہے, یعنی خوشبودار پھول, بجنت نعیم, اور باغ نعمت کے, و اما, اور اگر, ان کا ناگر ہے, اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں سے, فسلام لکا, تو سلام ہے تیرے لیے, من اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں میں سے, و اما, اور اگر, اور لیکن, ان کا نا اگر ہے, من المکذبین, جھٹلانے والوں میں سے, الضالين گمراہوں میں سے. فنزل من حمیم تو ضیافت ہے کھولتے پانی کی. وتسلیت جحیم اور جھونکنا ہے جہنم میں یا داخلہ ہے جہنم میں. ان نہاسا بے شک یہ لہو حق الیقین البتہ وہ حق ہے یقینی. فسبح باسم ربک العظیم تو تسبیح کرو نام کی اپنے رب کے عظمت والا. بہت ہی خوبصورت بھی اور اداس کرنے والی صورت ہے. چلے اب تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء ظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Lesson number 250, ayat number 1-96, Surat Al-Waqia. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے سورت واقعہ 56 یعنی 56 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام پہلی ہی آیت اذا وقعت الواقعہ میں سے ہے. لفظ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سورت میں 3 رکوع 96 یعنی 96 آیات ہیں, 378 کلمات ہیں اور 1703 حروف ہیں. اس سورت کے بارے میں جو روایات آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سورت طہٰ اور واقعہ اور سورت شورا یہ ترتیب سے نازل ہوئی. سب سے پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی, پھر سورت واقعہ اور پھر اس کے بعد سورت شورا واقع ہوئی. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کا اندازہ اس سورت کی ایک آیت کے لا یمسہ الا المطہرون سے لگتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس کتاب کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو تکلیف دینے کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے, کیونکہ اس وقت ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا. جب گئے اور بہن کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا, دل نرم ہوا, بہن کو پہلے مارا, بعد میں کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو بہن نے کہا کہ نہیں, وَإِنَّهُ لَا يَمُسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ, کہ اس کو نہیں کوئی چھو سکتا مگر پاک شخص. تو یہ بات سن کے حضرت عمر نے غسل کیا, پاک ہوئے اور پھر اس صحیفے کو لے کے پڑھا. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آغاز میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی, اور حضرت عمر ہجرت حبشہ کی بعد 590 میں ایمان لائے تھے. تو بہرحال سورت کا اسلوب بڑا ہی خوبصورت ہے, آخرت, توحید اور قرآن. اس کے بارے میں مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے اس کی تردید ہے. دوسرا اس سورت میں جو بہت ہی خوبصورت سوچ آج ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان برابر نہیں. انسان اپنے گوشت پوست کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ دنیا میں آنے کے بعد زندگی کے مقصد کو سمجھ کر نیکیوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. ان کو اپنا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ قیمتی لگتا ہے. جو گزر چکا اس پہ افسوس اور حسرت کے بجائے جو وقت باقی رہ گیا اس میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا چاہتے, ایسے لوگوں کو اس صورت میں اصحاب خون الاولون کے نام سے متعارف کروایا گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کا موقع مل جائے تو نیکیاں کرتے ہیں, لیکن جتنی کرنا چاہیے یا جتنی کر سکے اتنی نہیں کرتے, اور گناہوں سے رکتے ہیں مگر اتنا نہیں رکتے جتنا رکنا چاہیے. ایسے لوگ کو اصحاب الیمین کہا گیا. اور ایک تیسرا بدبخت گروہ ہے کہ جو سب کچھ سن سنا کے عمل سے کورا چٹا انکار ہے اس کا, اس کو اصحاب الشمال یعنی اصحاب المشأمہ کہا گیا. پہلے شروع میں ان تینوں گروہوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہے, پھر اس کے بعد زندگی میں ان کی دوڑ دھوپ, اور سورت کے آخر میں ان تینوں کی موت کا وقت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سورت کا مزاج صرف سورت کا مزاج نہیں, دین کا مزاج بھی ہے کہ من جدہ وجدہ, جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا. بعض دفعہ نیکیوں میں آگے پڑھتے پڑھتے ہم دوسروں کو دیکھ کے رک جاتے ہیں کہ کیا ہوا, اب دوسرے تو اتنا بھی نہیں کر رہے. تو جس کو آخرت سامنے رکھنی ہے, جس کے سامنے کل ہے, وہ تو اس کل کے لیے تیاریاں کرے گا. ہم سورت شروع کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک چیز کو ہمارے دل پہ اتارے, خاص طور پہ سورت کے آخر میں جو موت کی جان کنیوں کا تذکرہ ہے کہ جان کیسے ہوتی ہے. میں اس سورت کو بھی باقی سورتوں کی طرح جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ایک دفعہ ہلکی سی خلاصے کے طور پر تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ لوگ بالکل اس سورت کو سنتے وقت ایسے ہی سنیں گے کہ جیسے اس وقت اللہ کا کلام آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت برپا ہو جائے گی. امیجن کریے, لیس لی وقعتہا کاذبا, نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا. یعنی آج تو کوئی کہہ دے کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی, جو مرضی اس کا دل چاہے وہ کہتا رہے, لیکن جس دن یہ قیامت آئے گی, ان کے سامنے ہوگی یہ قیامت, اس وقت کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا تھوڑا سا منظر ذہن میں لائیے گا. خافضۃ الرافیہ, کسی کو پست کرنے والی, کسی کو بلند کرنے والی. یعنی آج جو لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے ہو جائیں گے. جو نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں پہ, دل و دماغ پہ, سکرینوں پہ چھائے رہتے تھے وہ سب جگہ سے اتر کر نیچے جائیں گے, اور کچھ نیچے لوگ وہ اوپر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا, جب زمین تھر تھر کانپے گی. محسوس کریں اس کا اپنے کو. وبست الجبال بسا, اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کتنا زبردست دھماکہ ہوگا کہ پہاڑ چورا چورا ہو جائے تو انسانوں کا کیا ہوگا. فکانت ہوا امم بسا, پھر غبار بن کر بکھر کر رہ جائیں گے. ان چھ آیات کو ذرا اکٹھا دل میں لے کے دیکھیے کیسا منظر ہے. کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت کرتی ہوں. لفظ واقعہ, وقعت لوقعتها, یہ تینوں لفظ ایک ہی ہیں. وقع وقافین, اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں. اگر آپ اذا وقعت الواقعہ کا ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ جب گر پڑے گی گرنے والی. کوئی گاڑی کا حادثہ یاد کر لیں, کوئی ایکسیڈنٹ, تل پٹ ہوئے ہوں, آپ کی گاڑی کئی جھٹکے کھا کے گری ہوئی ہو, رکی ہوئی ہو, اس کو کئی گنا زیادہ کر لیں. اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کوئی یہ سوچ کے اپنی بچی کا نہ رکھ لے کہ قرآن کا لفظ ہے. ہم بس دفعہ نام رکھتے ہوئے سمجھداری کا اظہار نہیں کرتے اور صرف قرآن کا لفظ سمجھ کے رکھتے ہیں, حالانکہ لفظ فرعون بھی قرآن میں ہے اور ابلیس بھی قرآن میں ہے. جس طرح قرآن پاک کے باقی نام ہم اگلی صورتوں میں پڑھتے جائیں گے, الصافہ, الطامہ, الاصفہ, اسی طرح سے الواقعہ. اس کو واقعہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہوگی, یہ ہو کے رہنی ہے. اس کو اردو زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہونی شدنی. اور یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھی جب کفار کی مجلسوں میں قیامت کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا, دیکھو دیکھو یہ کیا نئی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے مردے زندہ ہوں گے, ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. لوگ زمین پہ جھٹلاتے ہیں, آسمان سے جواب آتا ہے, ہاں اذا وقعت الواقعہ. آج اس یتیم مکہ کی زبان سے یہ بات سن کے تمہیں یقین نہیں آ رہا, تم باتیں بناتے ہو. یاد رکھو ایک ایسا بھی وقت ہوگا کہ لیس لوقعتها کاذبہ, جب یہ آئے گی پھر کوئی نہیں جھٹلائے گا. آج تو یہ بےچارہ نیا نیا ہے نا اس سوسائٹی میں, کوئی اس کا روک نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ بات جو ہے یہ جھٹلائی جائے, جب سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, ہر چیز اپنی جگہ سے بدل جائے گی اور اس کے آتے آتے رک جانے کا کوئی تصور نہیں ہوگا. نہ تو کوئی اس کو جھٹلا سکے گا اور نہ اس واقعے کو کوئی جھوٹا کہہ سکے گا. کاذبہ بمانی کاذب یا کذب. حافظۃ الرافیہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اوپر تھیں وہ نیچے ہو جائیں گی, اور دوسری جو نیچے تھی وہ اوپر ہو جائیں گی. حضرت عمر فاروق کی آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں نیچے کر دے گی اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں بلندیوں پہ فائز کر دے گی. اور حقیقت یہ کہ آج دنیا میں کئی لوگ ایسے جن کا کوئی مقام نہیں ہے, لیکن صرف اپنے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے, اپنے تقویٰ کو لے کے بیٹھے ہوئے. قیامت کے دن ان کو اونچا کیا جائے گا. اس کی دلیل سورت متففین کی بالکل آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ الل ارا اک ینظرون, اللہ ان کو اونچے تختوں پہ بٹھائے گا اور دکھائے گا, اور ان کو جہنم میں گرتے ہوئے کفار کو دکھا کے پوچھے گا, حل سوی بل کفار ما کانوا یفعلون. اے بلال بتاؤ کہ امیہ کا انجام ٹھیک ہو گیا؟ اس کو جہنم کسی وادی میں گرنا چاہیے تھا. اے بی بی سمیہ ذرا دیکھو کہ ابو جاہل ٹھیک جگہ پہ گرا. یعنی قیامت کے دن اللہ پسے ہوئے کمزور غلاموں اور دین کے نام پہ اپنے آپ کو اجنبی بنانے والوں, جنہوں نے اپنا کیریئر چھوڑا, جنہوں نے شکل و صورت کو کم کر لیا, جنہوں نے دنیا کی رونقوں کو چھوڑ کر ایک گمنامی کی زندگی بسر کی, ان کو قیامت کے دن اوپر اٹھائے گی. اور صرف اپنے کفر اور اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پہ جو لوگ بڑے بنے تھے ان کو وہ نیچا کر دے گی. ایک حسی پیمانہ ہے اور ایک مانوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں تک کو یہ کہا کرتے تھے، رب آریاتن کاسیاتن. کیا آج نبی کی بیویاں ہونے پہ ماننا کرنا، کل کئی ایسی ہوں گی کہ آج کپڑے پہننے والیاں کل بے لباس ہوں گی. وہاں لباس سے مراد شوہر ہے، یعنی اس مان پہ نہ آنا کہ شوہر جو ہے نبی ہے وہ بچا لے گا. نہیں، کچھ اونچے ہوں گے، کچھ نیچے ہوں گے. آج دنیا میں کوئی بندہ کسی کے اوپر کوئی مان نہ کرے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں نہیں بچا سکے گا. اور اگر کسی کو دین پہ آنے کی وجہ سے کچھ رونقیں کم ہوتی بھی دکھیں، کچھ دوست ساتھی محفلیں چھٹ گئی، تو اپنے آنسو پوچھ لے، اس لیے کہ حافظت الرافیہ. اذا رجت الارض رجا میں لفظ رجا ہے، را جیم جیم اس کا روٹ ہوتا ہے. رجا کہتے ہیں شدید حرکت کو، الحرکت الشدیدت. اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، پڑھ کے سناتی ہوں ڈکشنری کا لفظ. بچہ جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جھکتا ہے، اسی طرح زمین بھی اس دن جھولے کی طرح جھولے گی اور مکان درخت پہاڑ سب گر کے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے. کبھی کوئی زلزلہ آپ نے بھی محسوس کیا ہو، وہ تو تھوڑی سی دنیا کے حصے میں آتا ہے نا. سوچئے کہ سب طرف یہ حال ہوگا تو اس وقت قیامت کے دن حال کیا ہوگا، پوری زمین ہلا دی جائے گی. الارض نکرہ نہیں بلکہ معرفہ. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی پہاڑوں کی، خوب ٹوٹ پھوٹ ہونا. یہ جو بُسَّا کا لفظ ہے نا، با سین سین سے ہے. میں تو اس کو پڑھتی ہوں تو گرائنڈنگ مشین یاد آ جاتی ہے. بڑا بڑا گرم مسالہ آپ ڈالتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں، وہ چورا چورا ہو کے رہ جاتی ہے. یہی لفظ یہاں ہے بسا. ایک ایسا گرائنڈر چلے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہل جائیں گے. عرب لوگ جانوروں کو ہانکنے کے لیے بس بس کی آواز نکالتے تھے. یہاں یہی مراد ہے کہ ایک بڑے گروہ کو ہانکا جائے گا بس بس کر کے، چلو چلو. لگ پتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا تھا. فکانت ہوا ممبسا، اور پھر وہ غبار بن کے اڑ جائیں گے. ہبا کہتے ہیں سورج کی روشنی سے آنے والے ذرات. ابھی بھی کھڑکی میں سے اگر آپ دیکھیں پاس کھڑے ہو کے، تو آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے سفید، جس کو پارٹیکلز کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، ان کو ہبا کہتے ہیں. اور ممبسا کا روٹ ہے با سا سا بسا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے، ان نمشکو بسی و خزنی اللہ. سورج کی روشنی کے ساتھ آنے والے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، اس کو تصور میں لائیں، پھر اس آیت کو پڑھیں کہ پہاڑ اتنے باریک گرائنڈ ہو جائیں گے کہ جیسے دھوپ میں اٹھنے والے ذرات. پراگندہ کیا ہوگا انسان کا اس وقت حال. آج کتنی باتیں ہیں اور کتنا انکار ہے، کتنی نیکیوں کے موقع ہیں اور کتنا انکار ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے لگتا ہے کہ چورا چورا کر دے گا اللہ سب کو. یہ تو ہے زمین آسمان کا حال، اب انسانوں کا حال سنتے ہیں. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور لوگوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ازواج زوج سے، قسم کے معنوں میں، ادھر کائنڈز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے معنوں میں. ثلاثاً تین، اب آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیے اور ڈھونڈیں گے ہم اپنے آپ کو کہ میں ان تین میں سے کہاں ہوں گی. پہلا گروہ ہے فاصحاب المیمنہ، بس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا. اور ما اصحاب المیمنہ، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. اس میں لفظ آیا ہے میمنہ میں یمین یا میم نون. اس کے دو تین مختلف معنی ساتھ ہی ساتھ نوٹ کرتے جائیے. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو، دائیں جانب. یہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں ہوں گے، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. تصور میں لائیے، عرش کی رائٹ سائیڈ پہ جو قوم ہوگی یہ اصحاب الیمین ہوگی، اور آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھی ہوگی. اس لیے بھی ان کو اصحاب الیمین کہیں گے کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دو وجوہات ہو گئی، عرش کی دائیں طرف بیٹھے ہوں گے اور ان کو آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پہ بٹھایا جائے گا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نامے اعمال دائیں طرف دیا جائے گا. چوتھی وجہ ان کے اصحاب الیمین کہنے کی ہے کہ عرب لوگ یمن کہتے تھے برکت کو. یہ آج ایک لفظ سنا ہے ایمن، ام ایمن نام بھی تھا، ایمن کہتے برکت والی کو. عرب لوگ نیک فالی کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے. جیسے آج بھی آپ کسی کو عزت دینی ہو تو کہتے ہیں دائیں طرف بیٹھیے، عرب لوگ جو تھے وہ کسی کو بڑی عزت دینی ہوتی تو اس کو رائٹ سائڈ پہ بٹھاتے تھے، اور کسی کو یہ کہنا ہوتا نا کہ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے تو کہتے تھے فلان منی بالیمین، کہ وہ تو جی میرے دائیں طرف ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، کسی بیٹے کو باپ کہہ دیتا ہے، کبھی بیٹی کو ماں کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، اور اسی لیے اس کو پھر یمین کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور کال بھی آتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لایا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں رائٹ ہینڈ کی بڑی حیثیت ہے. کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کپڑا پہنو تو پہلے دائیں طرف پہنو، نماز کے لیے آؤ تو پہلے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ. اور یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑتے ہیں نا تو برکت چھن جاتی ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بایاں ہاتھ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے بدبختی کی علامت ہے. بہرحال ایک گروہ ہے اصحاب الیمین، اب یہ کون تھے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. دوسرے گروہ کو دیکھتے ہیں واصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا. ماصحاب المشأمہ، اور کیا ہستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. لفظ مشأمہ کیا ہے؟ شوم سے. اردو میں ایک لفظ شستہ اردو میں آتا ہے شوم ہی قسمت، ہائے میری قسمت. شوم کہتے ہیں بدبختی کو، نحوست کو، منحوسیت. پہلی بات ہے کہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ منحوس ہوں گے اس دن، بایاں ہاتھ ہوگا، بدفالی ہے ان کی، کمزوری اور ذلت کی علامت ہوتی ہے بایاں ہاتھ. عرب لوگ سفر پہ جاتے ہوئے یوں پرندے اڑاتے تھے، جیسے ان کا فال لینے کا ایک طریقہ تھا، پرندہ لیا اس کو یوں اڑایا. اگر وہ سیدھی طرف چلا جاتا تو کہتے یہ کام کر لو. اسلام نے تو ہمیں استخارے کا طریقہ دیا ہے نا، تو یہ پرندے اڑاتے تھے. اگر پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تھا نا تو کہتے تھے کہ یہ کام نہیں اب ہوگا، یہ بدبختی کی بات ہے. اور اگر سیدھا چلا جائے تو پھر دوبارہ کرتے تھے. اسی طرح کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تو اس کو اپنے بائیں طرف بٹھاتے تھے، اس کو کم تر قسم کا آدمی سمجھتے تھے. کسی کے لیے کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا کرتے تھے فلان منی بالشمال، کہ فلاں تو میرے بائیں طرف ہے. آج ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. جیسے خواتین کہتی ہیں یہ بریانی پکانا 50 لوگوں کی بائیں ہاتھ کا کام ہے، اسی دن چاول ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا. تو لہٰذا پھر ان کو بدبخت ہونے اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے کہا کہ یہ بائیں طرف ہے، اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ عرش کے بائیں طرف بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے کچھ لوگ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ان کے بائیں طرف. وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگ جاتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے. پوچھا کیوں؟ تو کہا دائیں طرف ان کے وہ لوگ ہیں، ان کے وہ اولادیں، وہ روحیں جو جنت میں جائیں گی، ان کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کر یہ رونے لگتے ہیں کیونکہ یہ بدبخت ہیں. پہلے تو دعا کریں کہ اگر آپ کی اولادیں ہیں تو اللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جن کو دیکھ کر آپ روئیں. کیونکہ آپ کو ہنسانے والے 10 بچے ہوں تو اس خوشی پہ پانی پھر جاتا ہے صرف رلانے والے ایک بچے کی بات پہ. غم ہمیشہ خوشی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہم 10 چیزوں میں خوش ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بری سی خبر سن لیں، صرف دھڑکا ہی دل کو لگ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری خوشی جو ہے وہ کرچی کرچی ہو جاتی ہے. اور ایک ان کو بائیں ہاتھ کہنے والے کی ایک اور وجہ کہ ان کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم میں بھیجا جائے گا. ان کا نام اعمال، ان کے گناہوں کا پلڑا ان کے بائیں ہاتھ میں تھا. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ وہ بھی ہیں کہ جو خود ہی زندگی میں بائیں ہاتھ کو بڑا پسند کرتے ہیں. آج دیکھیے شیطانی اور کافرانہ کلچر ہے بائیں ہاتھ کا. ہم تو اسلام سمجھ کے دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں نا، کافروں کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن آپ راہ چلتے دیکھیے، فاسٹ فوڈ پہ دیکھیے، روڈ کے کناروں پہ دیکھیے، ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے. چھری پکڑیں گے سیدھے ہاتھ میں، کانٹا پکڑیں گے بائیں میں، منہ میں بائیں سے جائے گا. ڈرنک پی رہے ہیں تو بائیں سے. ان کو کوئی ثواب گناہ نہیں، شیطان ان سے کرواتا ہے. اور ہم جس ہاتھ سے کھاتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے جسم پہ جاتا. اسلام نے اس کو ناپسند کیا. بائیں ہاتھ سے کھانا اتنا برا ہے کہ اس حد تک ہے کہ اس کو کہہ کر دو اپنے کھانے کو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کسی نے کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں میرا پیٹ نہیں بھرتا، کہا شیطان کھاتا ہے. جب بائیں سے ہم کھاتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ شیطان کھا رہا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارا نہیں بھرتا، ہمیں لگتا نہیں ہے کھایا ہوا. اور یہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے نا، ماں اصحاب المیمنہ یا ماں اصحاب المشمہ، تو ماں تعجب کے لیے، تفخیم کہتے ہیں اس کو، یعنی بہت موٹا کر کے پڑھنا، یعنی کیا کہنا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں دو قسم کے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے ہوں گے جو دو مختلف انجام کو پہنچے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ جو کار خیر میں آگے رہنے والوں کا تھا وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ اولئک المقربون، وہی ہے مقرب بارگاہ. کس کے مقرب؟ اللہ کے. کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم, وہ عیش اور سرور کے باغوں میں ہوں گے. کتنے ہیں یہ؟ سلت من الاولین, ایک بہت بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے. وقلیل من الاخرین, اور قلیل گروہ ہے پچھلے لوگوں میں سے. آگے ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ ہم اس کو دیکھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ تیسرا گروہ کون سا ہے. السابقون السابقون, آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے. لفظ سابق سابقہ سے ہے آگے بڑھنا. نیکی اور حق پرستی پر سبقت لے گئے, نمبر ایک. بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے چلے گئے, ابو بکر کی طرح. تیسری بات, اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا, جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے فرمایا, الذین اوتوا الحق, وہ لوگ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا. یہ نہیں کہ صرف اپنی جماعت سے پوچھ کے بتائیں گے, اپنے خاندان سے اجازت لے لیں, اپنے گھر والوں سے سرٹیفیکیشن لے لیں. جو ہی ان کے سامنے نیکی کا موقع آیا قبول کر لیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا. یہ پوچھ پوچھ کے نیکیاں نہیں کرتے تھے, اجازتیں لے لے کے کرتے نہیں تھے, کر لیتے تھے. اور فرمایا, جب دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ ہوا بالکل وہی تھا جو خود ان کا اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یعنی لوگوں سے کچھ اور نہیں کرتے تھے, وہی رویے اختیار کرتے تھے جو خود سے چاہتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ السابقون اور السابقین یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی وجہ, یہ وہ ہیں جو عرش الہی کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے. آپ امیجن کریں, اللہ کا عرش ہے, کچھ دائیں کچھ بائیں, سامنے آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ متقابلین, آگے پیچھے, سامنے جس سے پیار ہوتا ہے, جس کو عزت دینی ہوتی ہے. آپ اس کو اپنے برابر بٹھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بٹھائے گا, بالکل ایک خاص قرب کا مقام ہوگا. ان میں انبیاء اور رسل بھی ہوں گے, اس میں شہداء بھی ہوں گے, اس میں امتوں کے نیک لوگ بھی ہوں گے. اور آخری سورت کا جو حصہ وہ انہی پہ ختم ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بندہ بنے تو انہی میں سے بنے, ورنہ تو کیا پڑے سو گرے. یہ ایکسٹریم پہ رہنے والے, نیکی کا موقع یا کبھی پیچھے نہیں رہے, کیونکہ چلے آگے بڑھیں گے تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو صحاب الیمین میں آ جائیں گے. جو شروع سے 33 والے نمبر کا گول لے کے جاتا ہے وہ تو فیل ہی ہوگا نا اگر دو چار کم ہو گئے. یہ 100 میں سے 100 لینے کی نیت کرنے والے, یہ A1 گریڈ لینے والے, یہ 100+ نمبر لینے والے, کوئی نیکی کا موقع آیا یہ چل پڑے. ان کو نہیں پرواہ کہ میری اس نیکی سے ہوگا کہ کیا, کل میرا مستقبل محفوظ ہے کہ نہیں, میرے بچوں کی شادیاں, میری بیٹیوں کے نکام. یہ لوگ نیکیاں کرنے میں آگے آگے ہر موقع پہ. پھر ایک اور وجہ ان کے سابقون الاولون کی, گنی چنی نیکیاں نہیں کرتے تھے, بے حساب نیکیاں کرتے, لفظوں پہ انگلیوں پہ پڑھ پڑھ کے گن گن کے نہیں رکھتے تھے, بے گنے کرتے تھے کام. پھر ہر طرح کی نیکی کرتے تھے, یہ نہیں کہ ایک نیکی کا شوق آیا کہ ہمیں حقوق العباد پورے کرنے, سارا زور ہی اس پہ لگا دیا, سوشل ورک کرنے لگے, نمازیں بھی بھول گئے. اور یہ بھی نہیں کہ عبادت پہ مسجد میں بیٹھ گئے کہ اب ہم بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں لیتے, ہم نیک ہوئے. یہ کون ہے؟ اصحاب البر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یعنی مختلف قسم کی ملٹی ڈائمینشنل نیکیاں کرنے والے. اور اصل دین کو سمجھتا ہی وہ بندہ ہے جو ملٹی نیکیاں کرے. اور پوری چاروں طرف سے پھیلی ہوئی نیکیاں کون کرے گا؟ جو پورے دین کا مزاج سمجھے گا. بعض دفعہ ہم کسی ایک جگہ چلتے چلتے کوئی نیکی کی ایک بات سن لیتے ہیں, کسی درس میں, لیکچر میں, سی ڈی میں, ہم وہ کرنے لگتے ہیں. اس سے پیچھے کی کتنی نیکیاں بھی ہماری پیچھے پڑی ہوتی ہیں, چونکہ لیکچر نہیں سنا ہوا تھا, وہ کی نہیں. بعض دفعہ ہم ایسی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کر ہی نہیں پاتے. اور اس کے لیے شرط کہہ کیا پورا قرآن سمجھے. جب آپ اب سورت واقعہ کو پچھلی 55 سورتیں پڑھنے کے بعد سمجھ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح سمجھیں گے جس طرح وہ نہیں سمجھ پائیں گے جنہوں نے پوری 55 سورتیں نہیں پڑھی. فرق ہوتا ہے اس بات کا. میں نے اس پہ کئی دفعہ درس دیا, الحمدللہ آن لائن پہ بھی موجود ہیں, لیکن جو اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے وقت فیلنگز آتی ہیں اور جو یقین ہوتا ہے, جو مان ہوتا ہے, وہ عام لوگوں کو سناتے ہوئے نہیں ہوتا. کیوں؟
کہ اصحاب الیمین یا سابقون الاولون، یہ دو رویے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو پوچھے، اچانک نہیں کوئی آگے بڑھ جاتا، ہر پیچھا تو ہاتھ ہٹایا آگے بڑھ گئے. یہ پھسلنے کی بات نہیں، یہ دوسروں کو تھکے دینے والی بات نہیں، یہ لیگ پولنگ کی بات نہیں، یہ قربانیوں کی زمین پہ ہوتی ہے، یہ ہجرتوں کی زمین پہ ہوتی ہیں، یہ نیکیاں رویوں سے ہوتی ہیں. یہ کہیں نیند چھٹتی ہے، کہیں مال چھٹتا ہے، کہیں محبتیں چھٹتی ہیں. وہ جو آپ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے اللہ کے کاموں کے لیے بھاگتے ہیں. وہ مال جو آپ کو جان سے پیارا ہوتا ہے، آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں. یہ سابقون الاولین جو شوق سے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو موسیٰ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. کہا موسیٰ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آگے اتنی جلدی؟ کہا اللہ بس شوق بہت تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابقون الاولون جلد باز نہیں ہوتے، لیکن جلدی نیکی کرنے لے ہوتے ہیں. یہ ڈیلے نہیں کرتے، پینڈنگ نہیں، اچھا سوچتے ہیں. وہ رات گئی بات گئی. اس لیے اپنی دل کے اندر ایک نیت کریں، جب کسی نیکی کا ارادہ ہو فوراً کر لیں. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کو وقت دیا نا، تو آپ سمجھے کہ دل میں نفاق کی ذرا سی جڑ پکی ہوگی، وہ اور پکی ہوتی جائے گی. اور یہ ہر موقع پہ آگے بھاگتے ہیں. عبادتوں کا موقع ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں. یہ گھر میں اذان سن کے آدھی نماز ہونے کے بعد مسجد نہیں جاتے. یہ جمعے کی آخری رکعت میں نہیں جاتے تاکہ جمعہ حرام نہ ہو جائے اور جمعہ تو پڑھ لیں. یہ پہلی صفوں کے ساتھی تھے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو موڈ کے غلام نہیں ہوتے، ہر حال میں کام کرتے ہیں. کبھی بندے کا کام کرنے کا موڈ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. سابقون کون ہے؟ جو حالات اور موڈ سے اوپر اٹھ کے بات کرتے. آئی ہیو ٹو. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کا بچہ ہے اور بیمار ہے، اور گود کا بچہ ہے. ماں کا موڈ چلتا ہے اس کے لیے؟ ماں کی نیند رہتی ہے اس بچے کے لیے؟ گھر میں مہمان آیا تو بچے کا کوئی اثر پڑتا ہے اس پہ؟ جب تک اللہ کے دین کے کام کو دودھ پیتے بچے کے لیول پہ نہیں لیتے، بندہ سابقون الاولون میں ہوتا ہی نہیں ہے. بڑا مشکل. اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون. اللہ ان کو قریب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا والے ان کو دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو لوگ اجنبی مشہور کر دیتے ہیں، فنیٹک. دنیا کا کوئی اچھا کام کرے کہتے ہیں پرفیکشنسٹ، یہ بڑا پرفیکشن ہے یا یہ بڑا پرفیکٹ ہے. دین کے نام میں کوئی ذرا ایسا کرے کہتے ہیں تم کریزی ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں اب کلاس 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 کلاس، تمہیں نیکی نیکی، تمہیں قرآن قرآن ہی سوچتا ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے قریب کروں گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ دوسروں کو اپنے سے دور پھینکے کہ اچھا جاؤ جدھر جاتے ہو. نہیں، آپ دل سے اللہ کے قریب ہوں گے. فی جنت نعیم، نعمتوں والی جنت. ثلۃ من الاولین، اب یہاں سے دیکھ لیجئے، بہت بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے. ثلۃ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایک بگ گروہ جو ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ایک بہت کثیر گروہ جو ہے اس کو ثلۃ کہتے ہیں، ثا سے نا. اور اس کے بعد اولین کون ہے؟ اس سے بہت ساری مختلف تفسیریں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے دیکھیں تو مراد ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تو مقربون میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن بعد کے ادوار میں کم ہو جائیں گے. اور لفظ اللہ کو اگر آپ دیکھ لینا تو سا کی پیش کے ساتھ جب آتا ہے تو ایسا بڑا گروہ جس کو گننا مشکل ہو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لیں تو مراد ہیں صحابہ کرام، اس میں تو بہت بڑا گروہ جائے گا سابقون الاولون میں. اور قلیل من الاخرین، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے دور کے لوگ. ان میں سے تو کوئی ایک ابو بکر ہوگا، کوئی ایک عمر کے درجے پہ پہنچے گا، کوئی ایک عثمان کے درجے پہ پہنچے گا. اللہ ہمیں ان ایک میں کر دے، اللہ ہمیں قلیل میں کر دے. ایک بزرگ تھے، وہ دعا یہ کرتے تھے، اللہ مجھے قلیل میں کر دے. لوگوں نے کہا یہ کیا دعا ہوئی؟ کہا دیکھو، قلیل من عبادی الشکور، قلیل من الاخرین. تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چھاچھ کتنی ہے تو مکھن کتنا تھوڑا ہے، دودھ کتنا اوپر، بلائی کتنی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا انسانوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے، ہر 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک کام کا اونٹ ہوتا ہے، اس طرح 100 انسانوں میں کوئی ایک کام کا انسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کا حال، ہائی جیکر زیادہ، لٹیرے زیادہ، فحاشی پھیلانے والے زیادہ. تھوڑے سے لوگ ہیں جو خیر کے راستوں پہ بلانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو چپتے ہیں. ان کی بھی کوئی نہ قدر کرے تو پھر وہ اپنی نہ شکری خود کرے گا نا. خیر والے تھوڑے ہوتے ہیں. اب یہ تم نے دیکھا امت مسلمہ کے ناطے سے، امت محمدیہ کے ناطے سے. اس کو ہم دوسری طرح بھی دیکھیں گے، اور وہ کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں اولین, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت بڑا گروہ گزر گیا نا. یہ دو انگلیوں کی مثال پیچھے آپ کو دی تھی, یہ ٹائم دنیا کا گزر چکا ہے اب تک, اور یہ اوپر دو انگلیوں کے بیچ کا جو تھوڑا سا فرق ہے نا یہ باقی ہے. تو جتنا ٹائم گزرا اتنے نیکیوں کے موقع زیادہ تھے نا. حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جو ہزاروں پیغمبر ہیں ان کے ساتھی عمر سے زیادہ لوگ اولین ہوں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے اولین میں. یہ ایک مثال ہے. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ ہر امت یعنی ہر نبی کے دور کے پہلے اور آخری لوگ, یعنی جو ابو بکر حضرت ابراہیم کے قریب کے دور کے لوگ تھے ان میں زیادہ لوگ جنتی ہوں گے, یعنی سابقون الاولون ہوں گے, اور اس کے اپوزٹ دوسرے. دیکھیے جیسے شمع جلتی ہے نا, تو اس کے قریب آپ کو یہاں جیسے یہ مائک سمجھیے کہ شمع ہے, اس کے ارد گرد روشنی ہوگی نا, آپ جوں دور دور جاتے جائیں گے نا تو اندھیرا پھیلتا جائے گا. نبی جو ہوتے ہیں نا اپنے دور میں کتایت ہوتے ہیں, لائٹ ہوتے ہیں, نور ہدایت ہوتا ہے انبیاء کے پاس, نور مجسم نہیں ہوتے نبی, نور ہدایت ہوتے ہیں. جتنے لوگ ان کے قریب قریب رہتے ہیں نا ہدایت پاتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھے کہ جیسے قرآن سنتے تو آپ جتنا قریب بیٹھتے ہیں نا فوکس ہوتے ہیں, آپ جتنا پیچھے بیٹھیں گے نا آپ کو پیچھے سے آوازیں آئیں گی. تو قریب والے زیادہ لے جاتے ہیں, دور والے نہیں پا پاتے. تو ہر دور کے نبی اگلے پچھلے پیچھے آگے ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال بھی دے دی کہ لوگوں خیر قرن قرنی, سب سے بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے اور اس کے بعد وہ جو ان کے پیچھے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات کرتا ہے. ہم ذرا اپنا بھی تو جائزہ لیں کہ چھوڑیں وہ تو جو بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں, کچھ نے اس میں سابقون میں کہا جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا وہ سابقون الاولون ہے, بعض کہتے ہیں صحابہ بدر سابقون الاولون ہے, بعض کہتے ہیں بیت رضوان سابقون ہے, جس کو مرضی لکھ لیں, دس سے زیادہ اس کی تفسیریں ملتی ہیں. لیکن مجھے تو اپنا آپ دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں, میرا کیا معاملہ ہے. ہر بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اصل میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی نیکی کے کام کے پائنیئرز ہوتے ہیں, بنیادیں ہوتی ہیں, جو ان حالات میں نیکیوں کے لیے راستے بناتے ہیں جب لوگ نیکیوں پہ نہیں چلتے. اور یہ بھی نصیب کی بات ہے, یقین کریں نیکی سب کرتے ہیں لیکن پہلی نیکی کرنا خوش بختی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من دال علی الخیر کفاعلہ, جس نے نیکی پہ دلالت کی وہ کرنے والے کے برابر ہے. ہم عموماً لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں, اچھا رواج پڑھ لے پھر کریں گے, ابھی فیشن نئے ابھی نہیں اپناتے. نیکیوں کے فیشن میں ہمیشہ پہل کریں, میں نے پہلا قطرہ بننا بارش کا, اللہ مجھے یہ نیکی دے. اور میں سوچتی ہوں کہ جو ساتھی اس وقت آپ کی اس کام کی خدمت میں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کتنا صدقہ جاری ہے. میں کہتی تھی اللہ ضائع نہ کرنا, اللہ بیچ سے کام شروع کرنا. بی بی ہاجرہ یاد آتی ہیں, کیسے باپ ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑ گئے, گھر توڑا نا اپنا, ٹوٹتے نہیں ہیں گھر دین کے لیے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے گھر چھٹتے ہیں تبھی اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں. اس دن بی بی ہاجرہ نے جو کہا تھا کہ اے ابراہیم بس یہ بتا دیں کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں, میں نے کوئی کام کیا کو میرے سے ناراض ہے. خاموش, کیونکہ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ احسان نہیں جتلاتے, میں نے یہ کیا, میں نے گھر چھوڑا, میں نے بچے چھوڑے, میں نے چھوڑا, نہیں چھوڑا, نہیں بول رہے وہ کیجر نہ ضائع ہو. خیر کہنے کے بس یہ بتا دیں کہ آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا. ہاں اللہ نے کہا, اچھا بس پھر اللہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا. یقین تھا اس عورت کو, اور اللہ نے اس عورت کو کہاں ضائع کیا. آج وہ عورت وہ ماں بچہ دنیا میں لائے جائیں دوبارہ تو وہ مانیں گے یہ وہی جگہ ہے. غیر ذی زرع, سنگلاح وادیاں, کوئی کھیتی نہیں اگتی وہاں. بوڑھے ابراہیم نے اپنا گھر الگ کیا, جایا چھوڑا کہ چلو اللہ کا گھر آباد ہو. یہ قربانیوں سے سابقون الاولون ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا سارا خاندان ہولے دین پہ پھر میں بھی ہو جاؤں گی, آپ نے کیا کیا. آپ کہتے ہیں سارے خاندان میں رواج پڑھ جائے قرآن پڑھنے کا پھر پڑھوں گی, میرا شوہر میرے بچے میرے معاون بن جائے پھر دیکھنا میں کتنا بھاگ کے کرتی ہوں. یہ پھر تو آپ سارے دن کے گن گائیں گی کیونکہ آپ کو اچھے بڑے لگیں گے اپنے شوہر, کیونکہ وہ نیک ہو گئے ہیں, آپ کا ذہن ان سے مل گیا. ہمیشہ یاد رکھیے جتنا انسان ایڈورس حالات میں بڑھتا, آپ سائنس کو پوچھ لیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, گرمیوں میں ہمارے جسم کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیں. سردیوں میں آپ کو ہماری گروتھ کم ہو جاتی ہے, آپ کے بال آپ خود فیل کریں ناپ کے دیکھیں. گرمیوں میں آپ کے بال جلدی بڑھتے ہیں, سردیوں میں کم بڑھتے ہیں, سکن بار بار اترتی ہے, فطرت کا اصول ہے کہ جتنی مخالفتیں جتنی رکاوٹیں اتنا کام زیادہ. ہم کہتے ہیں ہائے اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں ہمارے رستے میں، ہم نے تو ایک اچھا کام شروع کیا، کیوں لوگ اتنی مخالفتیں کرتے ہیں، لوگ کیوں اتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم سب کے لیے خوشخبری ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند ہو شرط کیا کہ ایمان ہو. آج بھی جو ابراہیم کا صحیح ایمان پیدا کریں، اللہ آج بھی آگ کو گلو گلزار کر سکتا ہے. نہ کسی کی بڑائی سے کچھ ہونا ہے، نہ ناموں سے ہونا ہے، نہ ناروں سے ہونا ہے، نہ اپنی تعریفیں خود اپنے منہ کرنے سے ہونا ہے. ہونا تب ہے جب آپ کرنے کے قابل ہوں گے. تو اپنا گول، اپنا ٹارگٹ کیا بنانا ہے کہ سابقون السابقون، بھاگنا ہے، آگے بھاگیں. نیکیوں سے نہیں بھاگنا، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے. دو ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ایک نیکی کی طرف بھاگ رہا ہے، ایک نیکی کے کام سے بھاگ رہا ہے. میرا نام نہ لگ جائے، کوئی مجھے نہ یہ کہہ دے، پھر ہی تو اللہ تعالیٰ یہ سب دے گا. اولائک المقربون، کس کے قریبی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. امیجن کر سکتے ہیں آپ کے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ شہداء جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، وہ شہادت حق کی گواہیاں دیں اپنی جان سے یا اپنی آواز سے، اللہ ان کو عرش کے نیچے کندیلوں کے اندر ان کی روحوں کو پنجروں میں بند کر دیتا ہے. سارا دن جنت میں کھاتے پیتے چرتے چکتے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ رات کو ادھر آ کے سو جاؤ. اللہ قرب دیتا ہے اپنا، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ مجھے دے گا قرب کہ سارا دن میرا دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگ گیا، اللہ مجھے قرب دے گا میرے سارے جمع تفریق نفع نقصان اس دنیا کے مجھے نہیں دے گا، اللہ سابقون السابقون کو دے گا. آپ اس لذت کو لینا چاہتے ہیں، آپ نیکی کے موقع پہ لبیک کہہ کے تو دیکھیں، بے خطر کر کے دیکھیں نیکی کا کام، اللہ آپ کو فی جنت النعیم، نعمتوں والی جنت دے گا. اور اس کے لیے تھوڑی سی بھی اگر قربانی دینی پڑے تو مبارک ہو. کوئی بڑی جاب مل جاتی ہے تو اس کے تقاضے نبھاتے ہوئے بندہ خوش ہوتا ہے. کبھی دیکھا کرے لوگوں کو بڑی کمپنیوں میں جاب ملے، صبح کیا تیاریاں کرتے جاتے ہیں، میرا بیج کدھر ہے، میری کیپ کدھر ہے، وہ میری فلاں کدھر ہے، سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہاں جگہ مل گئی ہے. جس کو اللہ کے راستے میں جگہ ملے، اور آپ ایک بات نوٹ کریں آیت پہ دیکھیے، پہلے ہے اولائک المقربون، پھر ہے فی جنت نعیم. اللہ اکبر، پہلے قرب کا ذکر، جنت تو بعد کی بات ہے، کیونکہ جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد، قرب مل جاتا ہے اس دنیا میں. اور ایک دوسری وجہ کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی تو جنت سے بھی بڑی ہے. اصل مطلوب اللہ کا قرب ہے. جنت تو ایسی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے بھی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کی کوئی دوست ہے، بڑی محبت ہے آپ کو ان سے، آپ کہتی ہیں چلو چھٹی کا دن ہے آج شام کو ادھر چلتی ہوں. آپ کیا سوچ کے گھر سے نکلی کہ میں اپنی دوست کے گھر جاتی ہوں. اب آپ جب جائیں گی تو وہ حسب خاطر آپ کی عزت کرے گی نا، کھلائے گی پلائے گی، ڈرائنگ روم میں بٹھائے یا جہاں بھی بٹھائے بٹھا دے. آپ کیا کرنے گئی؟ آپ کہتے ہیں چلو میں چلتی ہوں تاکہ میں اس کے نرم صوفوں پہ بیٹھوں، چلو میں چلتی ہوں تاکہ وہ مجھے دنیا کا بہترین کیک کھلائے. یہ کرنے کے لیے نہیں صحیح نا، آپ جاتی ہیں اپنی دوست کو ملنے. اب اس کا آپ سے تعلق ہے، وہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے، وہ آپ کو لاؤنج میں بٹھائے، وہ باہر دروازہ بھی نہ کھولے یا جہاں بھی بٹھائے. اب اس بات کو لیجئے صرف سمجھنے کے لیے، ہم سب جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں کی نہروں کا پانی پیئیں، وہاں کے کنگن اور جیولری پہنے، وہاں کے کپڑے پہنے؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں جا رہے. ہم جا رہے ہیں اولائک المقربون، اللہ کا قرب لینے کے لیے. وہ سونے کے صوفے پہ بٹھا دے اس کی خوشی، وہ چاندی کی کرسی پہ بٹھا دے اس کی مرضی، وہ کستوری پہ بٹھا دے جہاں مرضی بٹھائے، یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں تو اس کا قرب چاہیے. کچھ نعمتیں ہوتی ہیں بدنی، کھانا پینا کپڑے لباس، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں قلبی. جنت میں قلبی نعمتیں زیادہ ہوں گی. جیسے دنیا میں کوئی بڑا خوشحال مطمئن ہوتا ہے نا، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، گھر والے اچھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میرا گھر میری جنت. کوئی بات نہیں، کرسی ٹوٹی ہے تو پھر کیا، میں بڑی خوش ہوں اپنے گھر میں. تو جنت اصل وہ ہے کہ جہاں انسان اللہ کے ساتھ رہتا ہے، جہاں انسان اللہ کا قرب پائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرے گا، ساری نعمتیں ان کو دے دی، پھر پوچھے گا کچھ اور پوچھو، کچھ مانگو، وہ کہیں گے نہیں اللہ سب کچھ لے لیا، آپ کیا مانگے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اولائک المقربون، قرب کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بچہ روتا ہے نا، اس کو ماں کا قرب چاہیے، آپ جھنجھنا دیں، کھانا دیں، وہ اور ہاتھ سے پیچھے کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بنا لے۔ کوئی بندہ آپ کو خود نہ ملنے آئے چیزیں بھیجتا رہے، شادی پہ بھائی خود نہ جائے کہ چیزیں لے لو، کپڑے لے لو، خوشی ہوتی ہے بہن کو؟ ہاں، آج مادہ پرستی کا دور ہے، ہمیں چیزوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی کوششوں کو اور آج کی کوششوں کو دیکھیں تو آپ کو ان دونوں درجوں کا فرق صاف دکھے گا۔ ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے تھے، آج صرف ایک کلک پہ ہزاروں صفحے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں۔ اتنا سستا ہے آج علم، لوگ نہیں لینا چاہتے۔ کئی صحابہ کرام پورا قرآن پورا ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کئی قبلے کی تبدیلی سے پہلے چلے گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھنے سے پہلے چلی گئی، فرض نمازیں نہیں تھی اس وقت، لیکن کیوں ہے وہ مقربون میں؟ اپنا سب کو تن من دھن اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ تو جو جتنا ایمان اور عمل میں بڑھتا جائے گا اتنا مقرب۔ ایک حدیث قدسی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ آج ہمیں کیوں صحابہ والا ایمان نہیں دکھتا؟ آج کیا دین ہمیں اتنا بھی عزیز ہے جتنا ہمیں اپنا بیٹا عزیز ہے؟ بیٹے کی شادی پہ کتنے خوش ہیں، دین کی خوشی میں کتنے خوش ہیں، اپنے گھر کے ملنے پہ کتنے خوش ہیں، اس کو سجانے کے کتنے خواب ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کتنے خوش ہیں؟ آج ہمارے ٹرینڈ بدل گئے۔ صرف میں کہتی ہوں پانچ مسلمان اپنے بچوں کی شادی سنت پہ کر لیں تو دین کے لیے پوری جگہ آ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال بلکہ 16 سال تک اپنے گھر نہیں آئے تھے، علم سیکھنے گئے، اتنی محبت علی ماں تھی، نہیں ملنے آتے تھے۔ ماں نے رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ اس بچے کو آنکھیں دے۔ جب بچے کو علم کے لیے بھیجا تو کہا اب یہ نہ کرنا کہ پلٹ پلٹ کے پیچھے ہی آتے رہو، جاؤ پڑھو بیٹھ کے، ہمارا تو ویکینڈ کہیں تو ویک ڈیز کہیں، ہماری تو گاڑیاں بھی ہمارے نیچے۔ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا آج دین کے لیے؟ کبھی کوئی غور سے سوچے آج کیوں اسلام قریب دکھتا ہے، آج دین والے کیوں پیچھے دکھتے ہیں؟ ہم نے وہ قربانی نہیں دینا چاہیے۔ ہم اصحاب الیمین پہ کھڑے ہیں، میں سچ کہوں گی، واللہ ہی سچ کہوں گی، اپنے آپ کو بیچ میں لے کے کہتی ہوں، آج ہمیں جو دین بھی دین کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے دین والوں سے، وہ اصحاب الیمین والا دین ہے۔ آج جو اصحاب الیمین سے اوپر اٹھ کے سابقون والا دین کرے کہتے ہیں یہ ٹو مچ ہو گیا، ان کے پاس کیا جانا ہے، یہ تو بڑا سخت مسئلہ بتاتے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، مسئلے چھوٹے ہیں تو بڑے ہیں، آگے صرف آپ تعریف سن لیں کہ ملنا کیا ہے۔ قلیل من الاخرین علی سرر مودونا، سونے کی تاروں کے بنے ہوئے پلنگوں پہ اللہ بٹھائے گا ان کو۔ وہ تو گئے تھے مقرب بننے، اللہ تعالیٰ ان کو سریر کی جمع سرورا، چھپر کھٹکو کہتے ہیں، دلہن کی مسحری۔ کبھی آپ میں سے کسی نے بھی آج تک سونے کا پلنگ دیکھا ہو، سونے کی تارے، گولڈن پینٹ کر کے کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو گیا، اور سریرا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سرور کے ساتھ بیٹھا جائے۔ آج آپ 20-20 ہزار کا بیڈ رکھ لیں، سرور کا ہے، شوہر کا موڈ بگڑا ہوا ہے، بیوی کا مزاج بگڑا ہوا ہے، خوشی دیتے ہیں اتنے خوبصورت بیڈ روم سیٹ، کئی کئی 3-3-4-4 لاکھ روپے کا ایک دلہن کا فرنیچر کا سیٹ جا رہا ہے آج کے دور میں، اور شادی کے دوسرے تیسرے مہینے میں بعض دفعہ واپس آ جاتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا، شادی ختم ہو گئی ہے، خوشی نہیں ہے۔ اللہ سونے کی چیزیں دے گا۔ مودونا کہتے ہیں وزا سے، بیٹھے ہوئے، سلیقے سے رکھے ہوئے، مودونا کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ فرنیچر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ، اس کی سیٹنگ خراب ہو، آتے جاتے ٹھوکرے لگے، مزہ نہیں آتا۔ تو فرمائے سرورن مودونا، زرہ بنانے کو کہتے ہیں وزن، وہ دعات نون بدن، چارپائی کو کہتے ہیں، بیٹھے کی صورت میں ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو تکیہ لگائے، یہ جو تکیہ لفظ ہے نا اردو میں، یہ بھی عربی کے لفظ ہے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اتقا سے بڑے آرام سے کہیں بیٹھنا، اور متقابلین، متقابل کی جمع، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ آپ سوچیں کیا گلیمرس سچویشن ہے نا، سونے کے تخت لگے ہوئے ہیں، تکیہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے، اور بیچ میں وہ لڑکے جو ینگ لڑکے ہیں، اکثر انسان ساری چیزیں جمع کرتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے الحمدللہ، ساری دنیا کا سامان جمع کر لیتے ہیں لیکن نوکر اتنا پھونڈے طریقے سے سرونگ کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو جتنا سمجھا لو، ان کو گلاس اوپر سے ہی پکڑنا، وہ یہاں اوپر سے پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جنت کے جو خادم ہوں گے وہ بھی بڑے پیارے ہوں گے، سلیقے والے ہوں گے اور ہمیشہ مخلد ہوں گے. یہ کون سے ہوں گے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نان مسلمز کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر گئے، جنتیوں کے خادم بن جائیں گے. اللہ عالم بالثواب، کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس دن انصاف کرے گا. اور ولدان ولد یا ولید سے ہے، یہاں غلمان نہیں کہا گیا، ایک اور جگہ غلمان کہا گیا. بی اکواب و اباریق، ہاتھوں میں پیالے اور آفتاب، و قاسم من معین، اور شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام لے کے. کیسی ہوگی شراب؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر درد محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے. وفاکہت مما یتخیرون، اور میوے بھی پیش کریں گے وہ جو جنتی پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ رغبت کریں گے. ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، اور سب سے بڑی چیز جس کو سن کے عورتوں کو غصہ آتا ہے، وہ حور و نعین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں. کیسی ہوں گی؟ امثال اللؤلؤ المکنون، سچے مونتیوں کی مانند جو چھپا کے رکھے ہوں. ان کی تعریف تو بعد، ان کی وضاحت تو بعد میں سنیں گے. ملا کیوں؟ جزا بما کانوا یعملون، بدلہ ان کی ان نیکیوں کا جب وہ کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں نہ گناہ کی باتیں. ایک ہی جملہ ہے جنت میں، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی. کوئی گالیاں نہیں بکے گا، کوئی تانے نہیں دے گا، کوئی غیبتیں نہیں کرے گا، کوئی چغلیاں نہیں کھائے گا. 26 آیتوں پہ پہنچ کے سابقون سابقون کی بات پوری ہوتی ہے. اگلی پوری سورت میں باقی دو گروہوں کی، پھر آخر میں انہی کا تذکرہ. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما.
ابھی تک جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اس کو ذہن میں رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بھی جہاز کی فرسٹ کلاس جو ٹکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ملنے والا پیکج ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کا من چاہے. لیکن یہ کن کو ملیں گی؟ السابقون الاولون، جنہوں نے اپنی زندگیاں بھاگ بھاگ کے نیکیوں کی طرف لگائیں. اللہ کو راضی کرنا ہو، عبادات کا معاملہ ہو، انسانی معاملات ہوں، کبھی بھی سیکنڈ سٹیج پہ نہیں رہے، ہمیشہ پائنیئرز بننے والے، اس خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے والے کہ ہم کوئی بھی کام جو کریں گے اس سے پیچھے نہیں رہیں گے. کچھ مشکل لفظ تھے، دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 16 میں سے لے کے آگے تک جو مشکل الفاظ ہیں، متقین کا لفظ ہم نے دیکھا تھا، اتقاء ان سے ہے، تکیہ لگا کر بیٹھنے والا، ایک ہوتا ہے متقی. یہاں تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے اگر مخارج ٹھیک نہیں ہے تو ہم جتنی بھی دفعہ لفظ متقی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو متقی کر دیتے ہیں، بالکل ہی اپوزٹ ہے. متقی تو تکیہ کو کہاں لگائیں گے، وہ تو بھاگ دوڑ اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھا استعمال کرنے میں والے ہوتے ہیں، لیکن تکیہ لگا کے بیٹھنے والے عموماً آرام طلب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح متقابلین، متقابل کی جمع، قاف با لام اس کا روٹ ہے. تقابل کے مقابلے میں عربی ڈکشنری میں تدابر کا معنی آتا ہے، دبر کہتے ہیں نا پیٹ پھیرنا، ادبرا. تو کسی سے پیٹ پھیرنا ہے تدابر، تو کسی کے سامنے بیٹھنا ہے تقابل. تقابل اور تدابر قلبی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کے سامنے، ایک تو ایسے بیٹھتے نا جیسے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، اسی طرح اگر تدابر کرے تو میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو یہ بدنی تدابر یا تقابل ہوتا ہے. لیکن ایک تقابل اور تدابر قلبی بھی ہوتا ہے. قلبی کیا ہوتا ہے؟ کہ بعض دفعہ انسان سامنے نہیں بھی بیٹھا ہوتا لیکن وہ سامنے ہوتا ہے، نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے، وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے. کسی سے محبت ہوتی ہے لیکن ہم دل میں اس کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں. اسی طرح ایک تدابر بدنی بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل سے اندر انکار ہے. کوئی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں دیکھیں گے، دیکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جنت کے اندر کس صورت میں ہوں گی؟ کہ وہ لوگ جو جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد، کوئی رقابت نہیں ہوگی. دنیا میں بعض دفعہ خاص طور پہ خاندانوں میں، شادیوں میں، خوشی غمی کے موقع پہ بھی اس طرح ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے جاتے ملتے ہیں لوگ، لیکن دل میں تدابر ہوتا ہے. تو جنت میں جو متقابلین ہیں اس کا یہ نہ مطلب لیجئے گا کہ بس ہر وقت سامنے آمنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، مراد یہ ہے کہ لوگ بہت خوش ہوں گے، دل سے بھی اور جسم سے بھی ہے. اور حدیث میں بھی یہی پسندیدہ عمل ہے کہ ایک مومن کو یہ لائق ہی نہیں کہ دوسرے مومن کے لیے دل میں اس طرح کا بغض رکھے کہ اس کو چھوڑ دے، یا وہ سامنے آئے تو اس سے منہ پھیر لے. ایک کردار، ایک اخلاق دکھایا جا رہا ہے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں گئے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں چلے گئے صرف ان کے ناموں کی وجہ سے. بعض دفعہ لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے تدابر قلبی کا شکار ہوتے ہیں، شوہر بیوی ساری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی بھی خوشیاں نہیں محسوس کرتے، تو جنت کی نعمتوں میں یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو جنتی کی وہاں نعمتوں میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ، کہ اتنا درجے والے جنتی کا گھر اتنا بڑا ہوگا جسے 2000 سال کے فاصلے سے دیکھ سکے گا. آج دنیا کے گھر کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کتنے کو گھر ہے، شاید ایک ہی جسم میں پورے گھر کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جنت میں اتنے ہزاروں سال کے فاصلے سے انسان اپنا گھر دیکھ سکے تو پھر اس کی طلب کتنی ہونی چاہیے. پھر ایک لفظ ہم نے دیکھا تھا کواب، کوب کی جمع ہے، جیسے یہ کپ اور کوب عربی اور انگلش ملتی جلتی ہے. بعض لوگ کپ میں چائے پیتے ہیں، بس پیالی یا پیالے میں پیتے ہیں، تو پیالے کو کوب کہتے ہیں، کپ کو کوزا کہتے ہیں. اور اباریک، ابریک کی جمع، ٹی پاٹ کو کہتے ہیں. ایسا برتن، جگ یا برتن جس کا ایک ہینڈل پیچھے ہو اور جس کے آگے سے نکلنے کا راستہ ہو، بالکل ہمارا ٹی پاٹ، چائے ڈالنے کی جو چیز ہوتی ہے، تھرمس کہہ لیجئے. پہلے دور میں اس کے لیے سراہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، عربی میں یا شست اردو میں اس کو آفتابہ کہتے ہیں. یعنی جنت میں ایسے لگتا ہے کہ بالکل لگژری چیزیں، اور یہ جتنے بھی برتنوں کا استعمال یہاں بتایا جا رہا ہے، عرب کلچر میں یہ عام تھے، تو لوگوں کو وہی بتایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھے اور جس طرح کی وہ چیزیں اس میں سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد شراب کی بات ہوئی تو معین کی بات ہوئی. معین ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے معین، یہ ہے معین، معن سے، میم عین نون اس کا روٹ ہوتا ہے. معن کہتے ہیں پانی کا بہنا. سورۃ ملک کی آخری آیت میں آتا ہے فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِینٍ، اگر اللہ تم سے پانی کو روک لے تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو جاری پانی کو لے کر آئے گا. تو فلوئنگ واٹر کا تصور آتا ہے کہ اللہ کی ذات جب وہاں پہ جنتیوں کو دے گی نعمتیں تو وہاں بہتے ہوئے پانی ہوں گے. پھر اس کے بعد یصدعون صدا سے سواد دال عین ٹکڑے ٹکڑے کرنا پھٹنا, آیت نمبر 19 میں. یہ ہم نے لیا تھا سر درد نہ ہوگا اس کا معنی, کہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. تو صدا یا صدا کیا ہے کہ درد کی وجہ سے سر کا پھٹنا. اور ینزفون نزفون سے نون ز فا کنویں کا سارا پانی کھینچ لینا, یہی سے پھر حیزان بکنے اور عقل مارنے کے معنوں میں آتا ہے. جب عقل چلی جاتی ہے نا تو بندہ پھر جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے, اور دنیا کی شراب کا عموماً یہی اثر ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ بیکار باتیں کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا کی شراب اور اس جنت کی شراب میں صرف لفظ شراب ہی کامن ہے. عربی زبان میں شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں, شربت جیسے اردو میں نا, اسی طرح شراب فعال کا وزن اگر آپ دیکھیں پینے والی چیز, تو اب یہ ہم اس کو ڈرنک یا گندی شراب کے معنوں میں نہیں لے سکتے, بس وہ جنت کا ایک ڈرنک ہوگا. اور ظاہری بات ہے کہ جو دنیا میں جن وجوہات سے شراب حرام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگی, نہ اس سے نشہ آئے گا, نہ عقل بہکے گی, نہ وہ گندی گلے سڑے پھل سے بنی ہوگی. تو لہٰذا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں تو شراب حلال ہے یہاں حرام ہے. اگر ویسی شراب دنیا میں بھی ہوتی تو یہاں پہ بھی حلال ہوتی. پھر اس کے بعد دیکھیے فاکہت مما یتخیرون, تخیر کا لفظ اختیار سے ہے, بہت سی چیزوں میں سے کسی چیز کو اچھا ہونے کی وجہ سے اختیار کرنا. چنتے نا کہتے چوز کرو, کچھ چیزیں ہوتی ہیں لینے کی بس لے لی, بعض دفعہ چوائس ہوتی ہے, تو چوز کرنے کی بات ہے یہاں, خیرہ سے ہے. گھر میں بھی اب دیکھیے پھل کھاتے ہوئے لوگ سب سے پہلے اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں, آخر میں وہ پھر گلے سڑے رہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے انگور رہ جاتے ہیں. جنتی جنت میں سے بہترین پھل کو کھائیں گے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جب دوسرے ختم ہوتے ہیں پھر باقی بھی کھائے جاتے ہیں, تو وہاں چوز کرنے کا موقع دیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, پرندوں کا گوشت جس کی وہ رغبت کریں گے. گوشت میں سب سے لذیذ گوشت پرندوں کا ہوتا ہے, زود ہضم بھی ہوتا ہے, وائٹ میٹ بھی ہے, کولیسٹرول فری ہے, اور پھر جس کو وہ پسند کریں گے. یشتہون کا لفظ اشتہا سے ہے, یعنی چوائس بھی ہے جنت میں اور ویرائٹی بھی موجود ہے. اور وحور عین, اور بڑی آنکھوں والی عورتیں, یعنی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں, تو وہاں ان عورتوں کے حسن کو ان کی آنکھوں کے بڑا ہونے سے تشبیہ دی. انڈے کا جو ایک کور آتا ہے اس طرح کی آنکھ والی عورت کو حور کہتے ہیں. کیسی ہوں گی, کامسال لول المکنون, جیسے چھپے ہوئے موتی. یعنی یہاں دیکھیے کہ عورت کا حسن, اس سے پہلے اس کے چھپے ہوئے موتی کی بات کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل خوبصورتی جو ہے وہ چھپنے میں ہے. جب حسن ننگا ہو جاتا ہے نا, جب حسن برہنہ ہو جاتا ہے تو اپنی کشش ختم کرتا ہے. آپ مادر ذات ننگے کسی شخص کو دیکھیں آپ کو کبھی اٹریکشن نہیں فیل ہوگی. کوئی عورت اگر ایسی گندی حالت میں کسی کے سامنے آئے کبھی اٹریکشن نہیں ہوگی, گوشت کا پہاڑ لگے گا انسان. لیکن چھپی ہوئی چیز کو جب آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. جنت کی عورتیں بھی اٹریکشن والی ہوں گی, اور وہاں کسی مرد کے دل میں کوئی بری چیز نہیں ہوگی, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں چھپا کے رکھے گا. اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے نا, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو نظریں بڑی پاک ہیں, ہمارے تو ارد گرد رہنے والے ہیں ہی بہت اچھی سوچ والے, وہ تو ہمیں غلط نظروں سے نہیں دیکھتے, مطلب پھر ہم پردہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کھلا عام کر لیں. کہ نہیں, صرف اس لیے بھی عورت نہیں چھپتی کہ وہاں دوسروں کے دل میں برائی ہے. آپ کہہ لیں کہ عورت کا نقاب, عورت کا حجاب اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے, اس کی بیوٹی ٹپ میں سے یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس حسن کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمائے جزام بما کانوا یعملون, اس عمل کی جزا ہے جو یہ کرتے تھے. یہاں دیکھیے کہ یعملون کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ تم کو گلٹی نہ فیل کرو. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہمیں خود ہی نعمتیں دے دے, کوئی اپنی مرضی سے چیزیں دیتے تو ہمیں اصل میں اینڈ تک خیال آتا رہتا ہے آپ نے بڑا احسان کیا. کوئی تحفے میں دے دے تو پلٹانے کا خیال رہتا ہے, لیکن جو چیز آپ خرید کے لیں اپنی محنت سے لیں اس پہ انسان کو افسوس نہیں ہوتا. تو عمل تو ہے کوئی نہیں اتنے, لیکن یہ کہنا کہ جزام بما کانوا یعملون اس بات کی دلیل ہے کہ ڈونٹ وری, ٹیک اٹ ایزی, تمہارے ہی عمل ہے, ہم نے کوئی احسان نہیں کیا جس کے بوجھ میں تم لدے جاؤ. یہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب تم پلٹانے کی فکر کرو, تمہارے تھوڑے سے عملوں میں ہم نے بہت بڑی خیر اور اپنا فضل ڈال دیا, کہ جس کے وجہ سے تم جنت خریدنے کے قابل ہو گئے. بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں لیکن کوئی بندہ ہماری تڑپ اور طلب دیکھتا ہے, کہتا ہے اچھا جو آپ کے پاس ہے وہ دے دے, باقی میں ڈال لوں گا. یہی جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح ہی دکھاتے ہیں جیسے ماں باپ بچے کی تھوڑی تھوڑی جمع کی ہوئی رقم دیکھتے ہیں, اب اس سے تو کچھ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اچھا چلو یہ تھوڑے سے آپ ڈال لیجئے باقی میں ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بڑا کر دے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, نہ سنیں گے وہاں لغ باتیں اور نہ گناہ کی باتیں. یہ ہے اصل میں جنت کا حسن. بڑی بڑی نعمتوں میں جہاں بات آتی ہے وہاں یہ بےہودگی نہیں سنیں گے, جھوٹ نہیں سنیں گے, غیبت نہیں, بختان, گالی, تمسخر, تانا یہ نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں بندے کا حسن ختم کر دیتی ہیں, اس کا گلیمر ختم کر دیتی ہیں. آپ اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو, کسی کی ایک بات آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے. تو جنت کا اصل حسن وہاں کے لوگ ہیں. پیچھے جو بات کی نا جزام بیمان کا انو یا عملون, یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے. اس میں جو با ہے نا وہ سبب کی ہے, یعنی عملوں کی وجہ سے ہوئی. آگے بتا دیے کہ جنت کو بدتمیز لوگوں کی جگہ نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر ساتھ رہنے والوں کا بھی مزاج خراب ہو. اب آپ دیکھیے کہ بالفرض اگر دنیا میں کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت میں جا کے ہم بالکل کوئی مختلف چیز بن جائیں گے؟ ہم مختلف چیز نہیں بنیں گے, ہم یہی ہوں گے. اگر گالیوں کی عادت ہے تو وہاں بھی بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے سے پہلے اس عادت کو پاک کرائیں گے, یا تو دنیا میں زبان کو ہی ختم کر دیں گے انسان کی, یا پھر آخر میں جنت کے باہر ایک نہر ہوگی جس میں جنتیوں کو ڈبکیاں لگائی جائیں گی. تو ان کی بری عادتیں, گالیاں بولنا, ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے گالیاں بولنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, لیکن صرف مثال دے رہی ہوں کہ دل کی گندگیاں, اخلاق کی گندگیاں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بے ضرر کر کے بھیجیں گے. آپ دیکھیے اگر آج ہم دنیا میں بے ضرر ہیں نا تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے کے مرحلے آسان ہیں. مجھے اس طرح سمجھ آتا ہے کہ جیسے کسی شخص کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نا, آپ کو کسی ملک کا ویزا لینا ہے یا عمرے کا ویزا لینا ہے, تو وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ فزیکلی آپ ٹھیک ہیں. کچھ لوگ ہیں بس پہلے ٹیسٹ پہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی معاملہ نہیں, ان کو جانے دیں. چلے آپ اس کو یوں لے لیں جیسے کسی کو پائلٹ بننا ہے یا فوج میں جانا ہے, اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آئی سائٹ چیک ہوتی ہے, اس کے کان چیک کرتے ہیں, اس کے جسم کو چیک کرتے ہیں, پھر اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں. جس کی کوئی بیماری نہیں نکلتی وہ فوراً سلیکٹ ہو جاتا ہے آگے سے آگے, اور جس کی بیماری ہے وہ کئی کئی سال کوششوں میں رہتے ہیں, پھر آخر میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی مان جاتے ہیں. اگر ہم دنیا میں اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا بولنا چالنا, اخلاق ٹھیک کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ ہمارے آخرت کے مرحلے کم ہوں گے. یہ جو آخرت کے حساب کے مرحلے ہیں نا, لترکبن طبق نن طبق, اصل میں یہ ہماری عادات کی وجہ سے. کسی بگڑے کو سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے دنیا میں ہم خود کو سنوار لیں گے نا, انشاءاللہ وہاں کے بھٹیوں میں نہیں سلکھائے جائیں گے. چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی دانا نکل آتا ہے, جیسے پس پڑ جاتی ہے نا, موٹا سا کوئی دانا ہوگا, اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا ککڑ رہی ہے بازو کے, انسان خود ہی اس کو آرام سے سہلا سہلا کے روئی کو نرم نرم ہاتھوں سے ملتے ہوئے اس کی پس نکال دے, گندا خون نکال دے. تکلیف اس میں بھی ہوگی لیکن جو کرے گا اپنا خود اس کو تھوڑی کم درد ہوگی. انسان اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی خود نہیں یہ پس نکالتا تو اس کو ڈاکٹر پہ جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر تو ایک ہی کام کرتا ہے, جسٹ کٹ لگا دے گا, وہ چیرا لگائے گا اور ایک دم پس نکال کے پٹی لگا دے گا, بینڈیج کرے گا. وہ چیخ بہت زبردست ہے. تو گناہوں کی پس گندگی, عادات کی گندگی, اخلاق کی گندگی, زبان کی گندگی, دل کی گندگی ہم خود نکال لیں. یہ کرنا اب آپ کا تزکیہ ہے. تزکیہ ہوتے ہی ہے گندی چیزوں کو نکالنا, اچھی کو ڈالنا. اگر آج میں خود اپنی نہیں کروں گی نا تزکیہ, کل لوگ میرا کریں گے, اور اگر پھر بھی نہیں میں سنبھلوں گی تو کل پھر قیامت کے دن مختلف مراحل میں ڈالا جائے گا. کئی لوگ ڈیزرونگ ہوں گے جنت میں جانے کی لیکن اس گیٹ اپ پہ نہیں پورے آ رہے کہ جہاں جنت میں جانے والوں کا معیار ہے, جو حساب ہی نہیں چیزوں کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں, نہ ہماری باتیں کسی کو دکھائیں اور نہ ہم کسی کی دکھ والی باتیں سنیں. الا قیلن سلامن سلاما, سلامتی, تم ہم سے سلامت, ہم تمہاری چگلیاں نہیں کریں گے, ہم تمہیں تانے نہیں دیں گے, ہم تمہیں دھوکے نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے خیر کی باتیں بتائے گا. یہ جو پیچھے لفظ گزرا نا تاسیما, یہ اسم سے ہے, حمزہ سامیم. اسم کہتے ہیں ایسا گناہ جس سے انسان بچ سکے اور نہ بچے. بعض دفعہ انسان بات تو عام کر رہا ہوتا ہے، لہجہ برا ہوتا ہے. بعض دفعہ باتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں لیکن گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ قیلن سلامن سلامہ سے سلام کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ایمان نہ ہو، اور ایمان نہیں ہو سکتا آپس میں تمہارا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم سلام نہ کرو. اس لیے افشو السلام بینکم، ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو، کثرت سے کرو. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جتنی ہماری زندگیوں میں عام ہوتی ہیں اتنا ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات درست ہوتے ہیں. یہ تو تھا انجام السابقون الاولون کا. اب اس کے بعد سیکنڈ پیکج سامنے آتا ہے. فرمایا آیت نمبر 27، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. پیچھے بات ہو چکی ہے اصحاب الیمین کی، یمن سے یمین کیسے ہوں گے یہ. اب ان کا پیکج بتایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سے کم ہے، اگلے سے اچھا ہے، پچھلے سے کم ہے. فرسٹ کلاس کا پیکج گزر گیا، لوگوں نے محنت نہیں کی، دے لاسٹ اٹ، دے لوز اٹ. اب واپس نہیں آ سکتے کہ اپنی تھوڑی بھی نیکیاں کر لیں. موت کے وقت پہ خواہش بھی کی کہ فرشتوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واپس جانے دو، ہم تھوڑا سا کچھ اور عمل کر لیں. کہا سوری اب نہیں جا سکتے، اب تو تمہیں آگے ہی آگے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب سن لو کہ تھوڑے پہ صبر کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کا بات ختم. کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے نا، اس میں تین طرح کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پاسرز، پاس ہوتے ہیں، یہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ویسے پوری کلاس ہی پاس ہو جاتی ہے. کچھ تھوڑے سے ہوتے ہیں جو فیل بھی ہو جاتے ہیں، یہ سب سے نیچے کے درجے میں چلے جاتے ہیں. اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو بہت تھوڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ فیل ہونے والوں سے بھی تھوڑا، اور ایک آدھا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پوزیشن ہولڈرز. سابقون الاولون پوزیشن ہولڈرز ہیں. اب بات ہو رہی ہے صرف پاس ہونے والوں کی. اس دل کے ساتھ سنیے کہ ہم نے اس سے اوپر جانے کی خواہش کرنی ہے. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فی صدر مخدود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے. صدر کہتے ہیں بیر کو، محدود کانٹے والی بیریاں، ایسی بیری جس پر کانٹے نہ ہو. اب کہتے ہیں کہ بیر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے تو اتنی نہیں کھائے، شاید ہمارے ملکوں میں اتنے نہیں ہوتے، لیکن عموماً عرب لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس آیت کو، کہ کچھ بیر میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھٹے ہوتے ہیں، کچھ خوشبو والے ہوتے ہیں، کچھ میں بیج ہوتا ہے، کچھ میں بیج نہیں ہوتا. جنت میں اصحاب الیمین کو جو بیر ملیں گے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. وہ تلخ مندود، اور کیلے کے گچھوں میں. تلخ کیلے کو کہتے ہیں، مندود کہتے ہیں گچھے دار، کیونکہ اگر آپ کیلے کو اس کے لنگر پہ لگا ہوا دیکھیں تو ایک دوسرے کے اوپر لٹک رہے ہوتے ہیں نا، تہ بتہ، ایک نیچے چھوٹی تہ ہوتی ہے. اور آپ کیلے کی شیپ بھی دیکھیں، نیچے والا کیلا سیدھا ہوتا ہے، پھر اوپر تھوڑا سا سیکنڈ ہے، وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ گول ہے، اور جو سب سے باہر ہے وہ بالکل تقریباً سیمی سرکل ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کیلا خریدیں تو چیک کریں، لمبا ہے تو یہ لنگر کے اندر کا ہوگا، اور بالکل گول ہے تو باہر کا ہوگا. اسی سے اس کی مٹھاس اور کمی پیشی ہوتی ہے. جو اندر پہلے اگتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوگا. آپ آزما کے دیکھیں، سیدھے لمبے کیلے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، وہ پہلے پھل لے لیتے ہیں، اس کا اثر لے چکے ہوتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے، پھر اس کے بعد دوسرے. اور بعض ملکوں میں اتنے بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں لیکن مزے کے نہیں لگتے، لیکن بعض چھوٹے میٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ چھوٹا جو وہ اندر کا تھا، اس کے باہر اب اوپر بڑا آ گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیلے جو تہیں لگے ہوئے ہوں گے. اب جس کو بھی کیلا پسند ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے، وہاں بھی مل جائے گا. تو وہاں کیلے ہوں گے تہوں والے. وذل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں. ذل کہتے ہیں سائے کو، اور ممدود مد سے ہے، مد کہتے ہیں کھینچنے کو. تو ممدود مفعول کا وزن لگا لیجئے، لمبے لمبے سائے. مراد یہ کہ اتنے لمبے سائے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے درخت بھی ہوں گے کہ سوار اس کے نیچے، سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک سال تک چلتا رہے گا، 100 سال تک، لیکن اس کے باوجود اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح طوبہ نام کا ایک درخت ہے جس کے سایہ بہت لمبا ہوگا. اب دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمیں تو سایوں کی کوئی کیئر نہیں ہے، اس لیے کہ گرمی نہیں پڑتی، لیکن جہاں پہ یہ آیت نازل ہو رہی تھی وہاں تو ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، کوئی چیز بھی ان کے ارد گرد نہیں ہوتی تھی کہ جس میں پناہ لے سکیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے. وما ام مسکوب، اور پانی کے آبشاروں میں. ماں کہتے ہیں پانی کو، مسکوب کہتے ہیں ایسا پانی جو ہمیشہ بہتا رہے. جس کے اندر کوئی رکے نہ آئے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتا پانی, ہماری اردو زبان میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ بہتے پانی کا آتا ہے, کہ بالکل پانی کبھی ختم نہیں ہوگا, رواں پانی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ صاف ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے. پہلے بیریوں کی بات کی کہ اس میں ذائقہ بہت اچھا ہے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیلوں کی بات کر دی, پھر لمبے سایوں کی بات کر دی, اور اب اس کے بعد پانی کی آبشار ہے. اسی لیے مسکوب کو پھر آبشار کے معنوں میں لیتے ہیں, پانی کی آبشاروں میں. وفاقیحت کثیرہ, اور پھلوں کی وفتات میں, تھوڑے نہیں ہوں گے زیادہ ہوں گے. بعض دفعہ جو پھل بڑے مہنگے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, جنت کے پھل ہیں بھی اچھے اور اس کے بعد زیادہ بھی ہوں گے. لا مقطوعت ولا ممنوع, نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا. یہ مقطوع اور ممنوع کیا ہے؟ مقطوع کہتے ہیں قطع ہو گیا جو. دنیا کے پھل مقطوع کیسے ہیں؟ موسمی پھل ہیں. سردیوں میں آم مقطوع, گرمیوں میں اورنج مقطوع. یہ الگ بات ہے کہ آج کولڈ سٹوریج نے اس ساری چیزوں کو عام کر دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں سدا بہار پھل ہوں گے اور ان کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا, ہر موقع پہ ہر جگہ ہوگا. اسی طرح ممنوع کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کہ بعض دفعہ پھل تو موجود ہوتے ہیں, آپ کو کوئی کھانے نہیں دیتا, کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے, آپ میٹھے پھل نہیں کھا سکتے اور آپ کھٹی چیز نہیں کھا سکتے, آپ کا گلا خراب ہے. تو فرمایا کہ جنت میں کوئی روکے گا نہیں, پھل ہیں لیکن اس کے بعد چلتا ہی جائے گا, لگتا ہی جائے گا, توڑیں گے, کاٹیں گے, کھائیں گے. پھر اسی طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب درختوں پہ پھل لگتے ہیں تو جب توڑ لیے جائیں تو کچھ عرصہ درخت خالی ہوتے ہیں درخت پھلوں سے, جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اس کا ایک اور مفہوم بنتا ہے کہ ان کے توڑنے میں کوئی دقت اور رکاوٹ نہیں ہوگی, جب جی چاہے اونچی ٹہنیوں پہ لگے ہوئے خوش ان کے ہونٹوں کے قریب آئیں گے اور کھا لیں گے. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی خوبصورت نعمتیں وہاں دیں گے, ملتی جلتی بھی ہوں گی, مختلف بھی ہوں گی. وفروش مرفوع, اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر. مرفوع کہتے ہیں پلنگ کو, رفع سے اونچا. زمین پہ سوتے ہیں تو وہ فراش ہوتا ہے, فرش اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. عرب لوگ جو تھے وہ نیچے زمین پہ سونے کے عادی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں تمہارے لیے بیڈس ہوں گے, کوچیز ہوں گی, تمہارے بڑے اونچے اونچے چھپر کھٹ ہوں گے اور تم آرام سے وہاں سو گے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی, کس کی؟ جنت کی. جب نعمتوں کی بات آئی, اللہ تعالیٰ نے اونچے اونچے فرش دیے, پلنگ دیے, اور ساتھ ہی کہا انشاءن, ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے. کیسے؟ فجعلناہن ابکارا, بس ہم نے بنا دیا ان کو کنواریاں. اور کیا خوبی ہے بیویوں کی؟ عروبن اترابا, دل و جان سے پیار کرنے والیاں اور ہم عمر. کن کو ملیں گی یہ؟ لیاصحاب الیمین, یہ سب نعمت اصحاب یمین کو ملیں گی. یہاں جنتیوں کی بیویوں کا تذکرہ ہے, تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئے طریقے سے بنایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دنیا کی شکل و صورت نہیں ہوگی, جو شکل دنیا میں تھی اس سے مختلف ہوگی, ان کی خلقت بالکل بدلی ہوگی, شکل و صورت رنگ ڈنگ ہوگا. اسی طرح اس میں ایک دوسری چیز بھی آتی ہے کہ جب اس کی موت آئی تھی تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی, لیکن جب جنت میں داخل کی جائے گی تو وہ جوان ہوگی. بعض لوگ جسمانی طور پہ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے, بعض شکل کے بہت نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ انشا نہ ہننا انشان میں ساری چیزیں کہہ دے رہے ہیں کہ ان کو ایک نئی ہی تخلیق دیں گے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنتی کو اپنی بیوی ہر روز نئی لگے گی یا دنیا والی نہیں دکھے گی, ہوگی دنیا والی لیکن وہاں اس کو یہی لگے گا کہ یہ نئی نویلی ہے, تو اس کو ایک نیا پن لگے گا. اس سے بھی دیکھیے جدت کی طرف اشارہ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کی چیز سے دل بھر جاتا ہے, اس کو ہر دن چاہیے. دنیا میں اگر ایک عورت ہے, اب مرد تو زندگی میں ایک ہی ہے نا, اور عورت بھی عموماً مردوں کی ایک ہی ہوتی ہے, تو پھر اسی تعلق کو نیا رکھنا چاہیے. اس تعلق میں جب جمود آنے لگتا ہے نا, تو اس سے پھر بعض دفعہ لوگ خوشی نہیں محسوس کرتے, ہوتے وہ خوش ہیں لیکن ہر انسان تبدیلی چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کیسے بدلے گا؟ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جنتی اپنی شکلیں بھی بدل لیا کریں گے. آج تو کوئی لینزز لگا کے, کوئی ماسک پہن کے کچھ نہ کچھ بدلتا ہے, اب اللہ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, لیکن بہرحال وہ خوبصورت ہوں گی اور ابکار ہوں گی. ظاہر ہے کہ انہیں کی بیوی ہیں, لیکن بالکل ان کو ایسی لگے گا کہ پہلے ان سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. عروبن کا لفظ اس کی دو صفات ہیں، عروب اس کا واحد عروب ہے، وہ عورت جو ناز، ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے۔ دیکھیے یہ سارے کام کرنے لیے عورتیں بہت ہیں دنیا میں، لیکن اپنے شوہروں کے لیے نہیں، دوسروں کے شوہروں کے لیے، الا ماشاءاللہ۔ دوسری صورت ہے کہ اپنے شوہروں سے باتیں کرنے لیے ہوتی ہیں لیکن ان کو ناز نہیں دکھانے آتے، لاڈ نہیں دیکھنے آتے۔ سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے آپ کو پتا؟ عورت کی سب سے بڑی صفت اس کی نسوانیت ہے، لونگ، کیئرنگ، ناز والی، ادا والی، جولی، جوک کرنے والی، خوش گفتار، ہنس مکھ، شوہر کے دل کو لبھانے والی، خود بھی دل سے شوہر کو چاہے، پھر اپنی چاہت کو چھپائے بھی نہ، اس کا اظہار کرے۔ بعض عورتیں بہت لیدی رہتی ہیں، ہاں ہم اب ان سے کیا کریں، لو ہم ان سے کہیں آئی لو یو، کیوں نہ کہیں؟ آپ نہیں کہیں گے تو پھر ان کا دل چاہے گا نا کہ کوئی اور ان کو کہے۔ تو یہاں سے جنت کی عورت کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی عورت کو بھی سمجھایا کہ تم اپنے نیک شوہر کے لیے لونگ ہو، کیئرنگ ہو۔ آج کے دور میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ عورتیں مرد بنتی جا رہی ہیں اور مرد بےچارے عورتیں بنتے جا رہے ہیں، اور جب عورت عورت نہیں رہتی تو وہ اظہار بھی کرنا، اپنی آپ کو نیچے جھکانا سمجھتی، لو اب ہم کے جھکے۔ یہ جو اندر ایک کیڑا پڑ جاتا ہے نا شروع سے پرورش کے اندر، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب ساتھ رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو پھر کشش نہیں، بلکہ لوگ اپنی اس کو انسلٹ سمجھتی ہیں۔ میں نے لٹرلی کچھ عورتوں کو دیکھا، اب میں ان کے نخرے دیکھوں، ہاں میرے سے نہیں ہوتی ایسی باتیں، یعنی وہ اپنے اندر کچھ رکھتی بھی اگر محبت تو وہ اظہار نہیں کرتی، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہوتی ہے۔ جنتی عورت اظہار کرنے والی ہوگی، لونگ ہوگی، کیئرنگ ہوگی، وہ اپنے شوہر کے لیے محبت کا ذریعہ ہوگی۔ اور پھر اطراب، اطراب طرب سے تیسویں پارے میں بھی آتا ہے، تو اطراب کہتے ہیں ہم عمر عورت کو۔ دنیا میں بعض دفعہ ایسے نکاح ہو جاتے ہیں جو شرن کوئی بری بات نہیں، خرابی بھی نہیں آتی، لیکن عمر کا فرق ہوتا ہے، عورت بڑی ہے، مرد چھوٹا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ مرد بہت بڑی عمر کا ہوتا ہے، لڑکی چھوٹی عمر کی ہوتی ہے۔ جنت میں ہم عمر ہوں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ جنتی 30 سے 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، کہنے لگی میرے حق میں جنت کی دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ روتی بھی واپس چلی گئی، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان انشا نہ ہن انشا ان، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر دیں گے، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو باقیرہ بنا دیں گے۔ اسی طرح اس آیت کی روایت میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں، خواہ وہ باقیرہ مری ہوں یا شادی شدہ۔ طبرانی کی ایک روایت ام سلمہ سے کہ جنت کی عورتوں کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں مری ہیں، بوڑھی پھونس، آنکھوں میں چپڑ اور سر کے بال سفید، اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر باقیرہ بنا دے گا۔ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اگر عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو ان میں سے وہ کس کو ملے گی؟ ایسا ہوتا تھا پہلے بھی، آج ہمارے کلچر میں تو یہ چیز بہت کم ہے نا، لیکن ایک ایک صحابیہ کے کئی دفعہ نکاح ہوئے، کوئی فوت ہو گیا، کہیں طلاق ہو گئی، اور ساری صحابی تھے، سبھی نیک لوگ تھے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایک سے زیادہ دفعہ نکاح ہوا۔ ہم ہندو کلچر کے زیر اثر آ کے جوانی میں جو لڑکی بیوہ ہوتی ہے اس کو ساری زندگی کے لیے کانٹوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ بعض دفعہ ایک بچہ ہو جاتا ہے، اس بچے کے خاطر یہ شادی نہیں کرے گی۔ شروع میں 10-20 سال وہ گزار لیتی ہے، بعد میں انتہائی خراب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک خاص وقت تک اپنے اوپر قابو پاتا ہے، یا پھر وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ جو بہت سارے جس کے شوہر بھی رہے ہوں، یکے بعد دیگرے آف کورس، ایک کے بعد دوسرا، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ یعنی نیکی آپ کی آپ کے لیے، اخلاق آپ کا آپ کی بیوی کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، اے رب اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اسی لیے مجھے اسی کی بیوی بنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ کر لے گیا۔ اور آپ کو تھا کہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے خود ایک بہت پیارے صحابی کے نکاح میں تھی۔ تب ظاہر ہے کہ ام سلمہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ملے گی، جبکہ ابو سلمہ ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، یہ بھی ان سے اتنی محبت کرتی تھی، انہی سے انہوں نے دعا سیکھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پھر عدت میں وہی دعا پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ابو سلمہ سے بھی اچھا شوہر ملے گا. لیکن جب عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام لے کر آئے اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نکاح کا پیغام دوں. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری شوہر جس کی زوجیت میں عورت مرتی ہے اس میں ہوگا, لیکن اس کی روایت مجھے تو صحیح نہیں ملی. لیکن زیادہ بات وہی ہے جو اس حدیث میں آتی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بعض دفعہ دنیا میں چوائس نہیں ملتی لیکن وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوائس دے دیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے, عورتیں جو اضطراب ہیں اس میں ایک تو بتا دیا کہ شوہروں کی مماثلت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, یعنی کوئی ویکسنگ تھریڈنگ نہیں کرانی پڑے گی, صاف ستھرے جسم ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان کی مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی, یعنی بالکل ارلی جوان لڑکا جو ہوتا ہے نا اس طرح کے مرد ہوں گے. گورے چپٹے ہوں گے, گھٹے ہوئے بدن ہوں گے, یعنی جیسے مرد کا جسم ایک اسٹرانگ محسوس ہوتا ہے, گھٹے ہوئے جسم ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی, سرما لگا ہوگا آنکھوں میں. اور سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی, 33 ایئرس کی. مسند احمد کی روایت ابو ہریرہ سے. تو داڑھی تھوڑی دیر کی ہے, برداشت کر لیں. مجھے نہ برداشت کریں, داڑھی کر لیں برداشت. اب دیکھیں دنیا میں انسان جتنا مرضی چاہے ظاہری حال حلیہ کو اپنی مرضی کا نہیں کر سکتا دوسرے کا. دل چاہے بھی انسان کا اپنے ساتھی کو اچھی طرح کا دیکھنا لیکن نہیں کر سکتا, تھوڑی دیر کی بات ہے, وہاں جا کے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم عمر میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتی عورتیں دوسری جنتی عورتوں کی ہم عمر ہوں گی, وہاں ایج ڈفرنس ختم ہو جائے گا, لوگ عمر ایک دوسرے کی پوچھتے ہوئے شرمائیں گے نہیں. اور بعض کہتا ہے کہ اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ ساری زندگی پھر ایک ہی عمر رہے گی ان کی, یعنی وقت کے ساتھ اب بڑھاپے کے اثرات ان پر نہیں آئیں گے. کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھا اور ہم اس دنیا کے اندر اپنی جھریوں کو چھپانے کی فکروں میں, بالوں کو سفید ہیں تم کو کالا کرنے کی فکر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الیمین کتنے ہوں گے, سلت من الاولین, ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے, وہی اگلے جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں, انبیاء کے شروع کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں. لیکن وسلت من الاخرین, اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں بھی ہوگی. وہاں کیا تھا, قلیل من الاخرین, پوزیشن ہولڈر تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں, پاس ہونے والے بہت سارے ہیں. اس لیے اللہ کرے ہم اس میں داخل تو ہو ہی جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفے ہوں گی, 120, اور ان میں سے 80 صفے امت محمدیہ کی ہوں گی. امام بخاری ایک روایت لائیں ابن عباس سے, کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, فرمایا آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں, ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے کہ جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا, کسی کے ساتھ دو اور بعض کے ساتھ ایک گروہ, اور بعض ایسے نبی تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ تھا. پھر میں نے ایک بہت بڑے جمع غفیر کو دیکھا, یعنی ایک بہت بڑے کراؤڈ کو دیکھا, گروہ کو دیکھا, جس نے آسمان کے کناروں کو گھیر رکھا تھا. کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے, یعنی آپ کی امت اتنی بڑی ہوگی. ان میں سے 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے عکاشہ بن محسن کو خوشخبری دی تھی کہ تم ان میں سے ہوگے. صحابہ کرام نے پوچھا امنہم انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ قال نعم, فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہو, یعنی عکاشہ کے لیے جب آپ نے کہا. پھر ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کیا میں اس میں سے ہوں؟ تو آپ نے کہا عکاشہ تم پر بازی لے کے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت بڑی امت ہوگی. کل میں نے اپنی کلاس میں بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا رہی تھی, اس کے بعد جب شیئرنگ کی تو میں نے کہا آج کیا سیکھا, تو بیشتر کلاس نے کہا آج ہمیں پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی ہے کہ جنت میں امت محمدیہ کے علاوہ بھی کوئی جائے گا, یہود اور نصارہ بھی جائیں گے, ہمیں تو یہی پتہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. حالانکہ یہ غلط ہے, ہم کیا دین سیکھتے ہیں, ہم اڑا اڑا دین سیکھتے ہیں, ادھر بیٹھ کے سنا اور جذباتی تقریریں سنتے ہیں جس میں سارا زور آ کے آتا ہے اللہ کے نبی کی امت پہ, کسی نہ کسی کونے سے ان کو ڈال دیں گے. ہم اسلام کا مزاج نہیں سمجھتے. اب اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ 120 میں سے 80 تمہاری ہیں, تو پھر باقی سوچیے 40 بھی تو کسی اور کی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی قومیں جس میں یہود اور جن میں نصارہ اور جن میں پچھلے انبیاء تھے, جس میں طوفان نوح میں بچنے لیسی لوگ بھی تھے, یہ سارے جنت میں جائیں گے, اور اللہ جس کو اللہ چاہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قانون بدل گیا، اب جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. بہرحال اللہ ہمیں انہی میں کر دے. اب دیکھیں کہ یہ بالکل آخری عج ہے، ہم اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جو اصحاب الیمین کے درجے پہ ہی رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش تو سب کی سابقون الاولون ہے، مجھ سمیت، میرے سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس ہی بالکل جگہ دے دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، عملی کوششیں ہماری کتنی ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ وہاں جا کے پتا چلے گا، یہاں پتا چلے گا. ہم یہاں جس درجے پہ کوئی کام کر رہے ہیں نا، واللہ ہی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف کوششوں کو درست کرنے کی بات ہے. آج نیکی کے نام پہ جس درجے کی کوشش ہے نا، وہاں وہی مقام ہوگا. ٹھیک ہے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں ہم سے لیا، لیکن اصحاب الیمین میں وہ کر ہی دے گا. شرک سے بچے، بدعت سے بچے، ریا سے بچے، دکھاوے سے بچے، کچھ دین آیا اور اب تو ماشاءاللہ قرآن سے جڑ گئے، پڑھنے بھی آتے ہیں، پڑھانے بھی آتے ہیں، خدمت بھی کرنے آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم سابقون الاولون میں سے ہوتے ہیں، آپ اس کو ادھر ہی سمجھ لیجئے، آپ سب نے ٹیسٹ دیا، سبھی پاس ہو جائیں گے نا. اگر آپ نے صرف پاس ہونے کو اپنا گول بنایا ہوتا تو کیا آپ پڑھتے پورا؟ آپ کو سب کو پتا ہے کہ 25 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اگر اس میں 20 بھی آپ لے لیں گے تو آپ پاس ہیں، ٹھیک ہے، 20 والا پاس ہے. 20 نمبر لینے مشکل تھے. اگر آپ نے کوشش کی، اگر کی، مجھے نہیں پتا آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، لیکن اگر آپ نے کوشش کی تو بتائیے کس کی. نمبر ایک، میرے 25 میں سے 25 آئے، میرے 24 سے اوپر آئے، ایسی نا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کو پیپر ملتے ہیں تو زیادہ افسوس آپ کو اس وقت اپنے آدھے پونے نمبر پہ ہوتا ہے. 25 کیوں نہیں آئے، 24.5 کیوں آئے، خیر میں یہ غلطی نہ کرتی پورا 25 کا فگر لگتا. اچھا 24.5 آئے ہیں تو یہ 5 کیوں کٹا؟ اور اگر آپ کا 23.9 آئے تو کتنا رنج ہوگا کہ صرف 0.1 نمبر سے میں 24 پہ چلنے سے رہ گئی. پھر آپ دیکھیں جو عموماً پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، کتنا کا فرق ہوتا ہے؟ پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے. کوئی صرف 0.1 نمبر سے فرسٹ پہ چلا جاتا ہے اور کوئی اس سے چھوٹا ہوتا ہے. تو پھر اس کا اندازہ دنیا میں ٹیسٹوں سے، پیپروں سے ہوتا ہے نا، اسی طرح کام کرنے کے درجے سے بھی ہوتا ہے. ہم سب یہ کمٹمنٹ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے، میں نہیں کوئی بڑی بات کہتی، نہ میرے پاس کوئی اس کا اختیار ہے، نہ مجھے اس کا کچھ پتا ہے. آپ سب اگر اس اپنے سکورز کو بنیاد بنا کے لکھیں، السابقون یا اصحاب الیمین میں سے ہوں، پہلی بات ہے کہ ادھر جڑ جانا اللہ کی رحمت ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سابقون الاولون ہیں. اسی میں سے اللہ نے چننا ہے ہمیں. ہم میں سے کون ہے جو وقت پورا لگاتا تھا، ایفرٹ پوری لگاتا تھا، جانے کے بعد صحیح کام کرتا تھا، تزکیہ ہو رہا ہے کردار کا، اخلاق کا. اگر آپ 50 لوگ یہ کورس کر رہے ہیں یا 100 لوگ یہ کورس کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کو بالکل ایک ہی جتنا اس کورس کا اجر ملے گا؟ یہاں کے نمبر تو ایک چھوٹا سا پریکاشن ہے، ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے کہ ایک ریمائنڈنگ کال ہے یا الارم ہے وہاں کے کالز کا. تو ہم سب ایک بار پھر اپنی ایفرٹس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ کورس کا اجر تو ڈھیر پڑا ہو ہمارا نام اعمال میں، دوسری طرف جو وقت کے کم لینے کے معاملے ہیں وہ کٹے ہوں. اور یاد رکھیے، جس نے کسی اجتماعی معاملے کی ذمہ داری لی، اس کی وجہ سے وہ کام بگڑا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا. لینے کے دینے پڑنا اسی کو کہتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، جو ذمہ داریاں لیتے ہیں وہی سابقون الاولون ہوں گے، لیڈرز تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی کے دور میں، جب آپ دنیا سے گئے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے دنیا میں، 2-3 لاکھ کے قریب آتے ہیں. صرف 50 سے 100 کے بیچ صحابہ ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہے، سیرت میں، کتابوں میں، جنگوں میں، علم کے میدان میں السابقون الاولون ہوئے. مت سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سارے صحابہ سابقون الاولون میں جائیں گے. 300 تو اس وقت احد میں نکل گئے تھے، پتا چلا کہ 1/3 تو اس وقت بھی منافق تھے. اللہ نے اس وقت نبی کی موجودگی کو ایک معیار بنا دیا تھا کہ دنیا سے میں کھوٹ نکل جائے، لیکن اس وقت پہ اصحاب الیمین بہت تھے، تھوڑے پہ کوشش کرنے والے، وہ رویا کرتے تھے. حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ کیا محسوس کرتے ہو، کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہنے لگے ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے. پوچھا فما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ افلا ند لک طبیبا، کیا میں تمہارے لیے کوئی حکیم نہ بلا لوں؟ کا طبیبو امردنی، مجھے حکیم نے ہی تو بیمار کیا. آپ سوچیے کہ صحابہ کا درجہ کیا تھا. تو اس موقع پہ کبھی اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، ایک بار پھر خود کو چیک کریں، جس کو کہتے ہیں نا جاتی بہار کا، خود کو خود پوچھیں. ہم نے پیچھے سابقون الاولون کی باتیں پڑھی تو اس کو سنتے وقت منہ میں پانی آ رہا تھا، اور اب ان کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھا الحمدللہ، ابھی موت کے وقت آگے دکھیں گے، اب چلتے ہیں تیسرے پیکج پہ. لیکن اس سے پہلے یہ صرف اصحاب الیمین والی آیتیں سنتے ہیں. ان کو سنتے وقت کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ میرا درجہ اس سے اونچا کر، اس کو نہ گول بنائے. یہ تو صرف ایک بیچ کی باٹم لائن ہے، تو باٹم پہ نہیں ٹاپ پہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی.
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اصحاب الیمین سے اوپر اٹھا کر اصحاب کون الاولون میں کرے. اور اب جس گروہ کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم میں سے کسی کو بھی نہ کرے. فرمایا آیت نمبر 41، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. افسوس کا اندازہ، حیرت، ماں غور کرو، دیکھو کیا برا حال ہوگا. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، اس کا تو کچھ نہ پوچھو، اس کا تو بڑا ہی برا حال ہے. بعض لوگ اچھے بھلے نعمتوں میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں حال اس کا نہیں ہے جو اصحاب الشمال میں چلا گیا. کیا ہوگا ان کا حال؟ فی سموم وحمیم، یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. کیسا ہوگا وہ؟ لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے. قصور کیا تھا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، نمبر ایک، بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے. دوسرا ان کا جرم، وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، اور یہ اصرار کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر. اور تیسرا گناہ، وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ کہا جائے گا قل ان الاولین والآخرین، بے شک آپ فرما دیجئے کہ اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. لمجموعون، سب کے سب کو جمع کیا جائے گا. کہاں تک؟ الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے پہچانے دن میں. پھر ہوگا کیا ان کا انجام؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو. دیکھیے ذرا انداز، ایھا خطاب کیا جا رہا ہے، او گمراہو، او جھٹلانے والو. لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں ضرور کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، ہے تو کڑوا لیکن کھاؤ گے کیسے. فمالئون منها البطون، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، اور جب پیٹ میں آگ لگے گی تو فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا ہوا پانی، ہے کھولتا ہوا لیکن پیو گے کیسے؟ فشاربون شرب الہین، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے، گرم کھولتا پانی بھی پی جاؤ گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن، یہ کیے ہم نے ان کی خاطر۔ ذرا سوچئے، ایک طرف دنیا کے آرام، عیش، لگژریز، کولڈ اور سافٹ ڈرنکس، اور دوسری طرف کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی منظر کشی کی کہ ایک انسان حقیقت میں اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ میں وہاں کیسے رہوں گا۔ چند الفاظ کو دیکھتے ہیں اس کی شدت کو مزید سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز اس میں آئی، فی سموم و حمیم۔ سموم کا لفظ سم سے ہے، سین میم میم، زہر کو کہتے ہیں۔ گرم ہوا جو مسام میں گھسے، یہ جو بدن کے مسام ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ کھڑکیاں۔ ہماری زبان میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں لو، لو تو کچھ بھی نہیں ہے، سموم ایسے ہی ہے جیسے آگ لگی ہوئی اور اس کے پاس سے کوئی گزرا ہے تو وہ جھلسانے والی ہوا اس کے چہرے کو گندا کر دے۔ اور حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، سخت بوائلنگ واٹر۔ یحموم کہتے ہیں خالص دھواں جس میں اور کوئی آمیزش نہ ہو۔ حمہ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گول کو۔ اسودہ یحموم کہتے ہیں سیاہ رنگ کے دھوئیں کو، یعنی جہنم اتنی سیاہ ہو چکی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، وہ حدیث سن چکے کہ جہنم 1000 سال جلی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلی تو سفید ہو گئی، دھواں دھواں، اور پھر اس کے بعد 1000 سال تک جلی تو سیاہ ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اتنی سموکی اور اتنی دھوئیں دار جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ حمن چربی کو بھی کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر، کوئلہ بھی ہے، چربی جلی ہوئی بھی ہے، دھواں بھی ہے۔ امام دحاق کہتے ہیں کہ آگ بھی سیاہ ہے، اہل نار بھی سیاہ ہیں، یعنی ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور جہنم میں جو کچھ ہوگا وہ سب سیاہ ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کے چہروں پہ سیاہی مل دی، کیا پایا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب آگ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے تو پیاس لگتی ہے، پھر ٹھنڈا پانی بندہ چاہتا ہے، سائے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ بد نصیب، فی ظل من یحموم، سایہ بھی ملے گا ان کو تو آگ کا ملے گا، آگ سے بھنے جائیں گے، پیاس کی شدت سے تل ملائیں گے، کھولتا پانی ملے گا۔ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ کریم۔ بارد برد سے ہے، ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں بارد۔ مبرد کہتے ہیں فریج کو، ریفریجریٹر کو، ٹھنڈا کرنے والا، اے سی کو بھی، کچھ اس قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور کریم کا لفظ کروما سے ہے، انگور کی بیل کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ کسی کی خوبی کو بیان کرنا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے انت کریم، خوبصورت، حسن، خیر، سب معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اس میں کوئی خوش منظری ہوگی نہیں، کوئی عمدہ نہیں، کوئی فائن نہیں، کوئی لگژریس نہیں، کوئی چیز اس میں نہیں۔ قصور کیا ہے ذرا ان کو دیکھیے۔ پہلا قصور دیکھا، قبل ذالک مترفین، وہ پہلے دنیا میں بڑے مترف تھے۔ مترف کا لفظ جو ہے، مترفین، اصل میں مترف کی جمع ہے، تار آف آئس کا روٹ ہے۔ خوشحال انسان جس کے پاس بہت کچھ ہو، کیا بری بات ہے دولت ہونا، بہت کچھ ہو لیکن وہ نفس کی خواہشوں اور لذتوں میں اپنا سارا وقت اور مال ضائع کر دے، یہ ہوتے ہیں مترفین۔ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں، دولت تو نعمت ہے، دولت تو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب دولت صرف اپنی ذات پہ لگے، اپنی ایک خواہش پہ لگ جائے، اپنی تمناؤں پہ لگ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مترفین کا ایک جملہ تھا، ایک قصور، دوسرا کیا تھا، یسرون علی الحنس العظیم، اصرار کرتے تھے وہ بہت بڑے گناہ پر۔ یسرون کا لفظ وہی ہے جو میں نے ابھی بول دیا ترجمے میں، اصرار، بار بار ایک کام کو کرنا۔ ہنس کیا ہے، یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہمارے پاس، ہنس ایسا گناہ جو قسم یا وعدہ توڑنے سے متعلق ہو. اشارہ ہے ادھر وعدہ الست کے توڑنے کے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کا حق نہ ادا کیا. اسی طرح کچھ تو پہلے ہی درجے پہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اور کچھ کہتے تو بڑے شوق سے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اپنے عمل اور اپنے رویوں سے توڑ دیتے ہیں. اور عظیم کا لفظ عزم سے، عزم جو ہوتا ہے نا وہ اونٹ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو عظیم اسی سے بڑی، بڑی ہڈی مراد ہے. ہنس عظیم سے یہاں مراد ہے شرک، گناہ عظیم، کفر، دہریت، ایتھیس بننا، اخلاق اور اعمال کے اندر بڑی بڑی خرابیوں کا ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے تھے، اڑے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کا حق نہ دیا. آپ دیکھیے کہ آج عموماً لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا دکھتا ہے، ملنا جلنا، پارٹیاں، کلب، ڈنر، گپے ہانکنا، انٹرٹینمنٹ. اس کے برعکس سورت تور میں ہم جنتیوں کا تذکرہ پڑھ چکے، وہ جنت میں جا کے کیا کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہی رہتے تھے، فی اہلنا مشفقون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے دنیا کو صرف اپنے مال کو، اپنی دنیا کو مزید بڑھانے اور پھیلانے کا ذریعہ سمجھا، ایسے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے. تیسرا گناہ، قیامت کا انکار. یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، جتنی دنیا زیادہ ملتی ہے نا اتنا انسان مر کے دوبارہ جینے سے دور ہونے لگتا ہے. وَقَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اب دیکھیے حقیقت بھی یہی ہے نا کہ انسان جب دنیا میں بہت اچھی دوائیاں کھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے مروں گا، جب اپنی زندگی کی انشورنس کرا لی وہ کہتا ہے مجھے کا موت آنی ہے، آپ کا فرنیچر انشورڈ، آپ کا گھر انشورڈ، آپ کی گاڑی انشورڈ، وہ کہتا ہے ہمیں کس نے مارنا ہے، ہمارا نقصان کون کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میرے ماں باپ کو کون اٹھائے گا، مجھے کون اٹھائے گا، کہا تم سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا کیونکہ وہ تم سب کو جمع کرنے والا، لمجموعون، تم سارے اٹھائے جاؤ گے، سب کو جمع کرے گا. سورۃ آل عمران میں ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، کہ رب بے شک تو جمع کرنے والا لوگوں کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں بہت ہی شدید آیتیں، مجھے تو ایسے لگا پڑھتے ہوئے کہ سب سے زیادہ شدید سخت آیتیں اس سورت کی کیا ہیں، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، او جھٹلانے والو، بھٹکنے والو، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ جینے والو، پیچھے اصحاب و شمال تھا اب ان کو الضالون اور المکذبون کہہ دیا. دنیا میں تو بہت کھاتے تھے چن چن کے، اور تمہارا پانی پیرس سے آتا تھا، اور تمہارے کپڑے جو تھے واشنگٹن سے آتے تھے، اور تمہاری ٹائی اٹلی سے آتی تھی، آج سوچو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں کھانے کو مل رہا ہے. تو لا کلون من شجر من زقوم، کھولتا ہوا پانی، آکلون آکل کی جمع. پھر دیکھیے مخرج غلط کریں گے تو عاقل کر دیں گے، عقل والا، حالانکہ یہ عاقل ہے، تھوڑا ہی فرق ہے عاقل اور عاقل میں. جو عاقلون ہو جاتے ہیں وہ عاقلون نہیں رہتے، اور جو عاقل ہے وہ ہر وقت عاقل نہیں رہتے، کھانے پینے کی فکروں میں نہیں رہتے. آپ اس سے بھی سمجھیے گا، جس بندے کی ہر وقت سوچ یہ کہ کھانا کھانا، اب یہ پکا دو، اب یہ کر دو، اب یہ پکا لیتے، اب یہ کر لیتے ہیں، وہ عقل سے زیادہ کام نہیں لیتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا عقل کو مار دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جہاں نفس کی اشتہا ہوگی نا وہاں بندہ اپنے من میں اٹھنے والی چیز پہ صبر نہیں کر سکتا، وہ مارنے مرنے پہ تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کی من پسند چیز اس کو نہیں دیں گے. اس کے برعکس جس کے اندر عقل ہے وہ صبر کر لیتا ہے، یہ نہیں تو وہ، وہ نہیں تو یہ، ابھی نہیں تو بعد میں، بعد میں نہیں تو نہیں. آپ دیکھیں کیا گھر میں زیادہ جھگڑے کھانے پہ تو نہیں ہوتے، ہر وقت کھانے کی باتیں تو نہیں ہوتی. کہا بہت کھانے پینے کے شوقین تھے، آج ایک ایسا کھانا کھاؤ جو تم نے پہلے نہیں کھایا، اور وہ ہے من شجر من زقوم. من کا لفظ تحقیر کے لیے، تبیز، صرف زقوم بھی آ سکتا تھا، اکیلونا شجر من زقوم، لیکن من کہہ کے اس کی حقارت کی. سورت دخان میں کہا زق انک انت العزیز الحکیم، چک تو بڑی عزت اور کریم والا تھا نا، کب کھاؤ. فمالئونا، مال ان سے ہے لفظ ملا پڑا تھا ہم نے، بھرنا سرداروں کے معنوں میں، یہاں بھرنے والا، ٹھونسو اور کھاؤ اور پیٹ بھرو. من حل بتون، بتون بطن کی جمع، پیٹوں کو بھرو. تمہارا ایک پیٹ نہیں تھا کیا کچھ تھا. فشاربون شارب کی جمع, علیہ من الحمیم کھولتے ہوئے پانی کو اوپر ان کے ڈالا جائے گا. پہلے ناپسندیدہ کھانا تھا, کڑوا تھا, بدبودار تھا, بد ذائقہ تھا. اور یہ جو زقوم ہے اس کی تو کئی تفسیریں آتی ہیں کتابوں میں. بس اگر یہاں تک آتا ہے کہ مردے کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے نا اس کو زقوم کہتے ہیں. مردہ جسم کی جو بدبو ہوتی ہے نا وہ زقوم ہے, کھولتا ہوا پانی اور نہ جانے کیا کچھ. کہیں اس کو زری کہا گیا, تھور کانٹوں والا کھانا. اب دیکھیے کہ دنیا کی کوئی جیل ہوتی ہے نا اس میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا. کسی نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا اپنا کوئی ایکسپیرینس, تو انہوں نے کہا کہ کھانا بڑا برا ملتا ہے جیل میں, اندر ڈالیں تو باہر آتا ہے, دیتے بھی تھوڑا ہے اور ہوتا بھی اچھا نہیں ہے. اور ہمارے ملکوں کے تو ٹیسٹ سے بالکل ہی فرق ہوگا. ہمیں نعمتوں کی قدر معلوم ہو جائے اگر ہم آج دنیا میں ان چیزوں کو دیکھیں. اللہ کہتے کھاتے ہو کھاؤ, نہیں کھاتے نہ کھاؤ. آج یہاں تو کھانا ہی پڑے گا اور کھانے کے بعد پینا بھی پڑے گا. فشاربون شرب الہیم, اس کو بھی غنیمت جانیں گے, ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. یہ جو ہیم کا لفظ ہے نا یہ اونٹوں کے لیے لفظ آتا ہے, احیم کی جمع ہے یہ. ان پیاسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے جن کو ایک خاص بیماری لگ جاتی ہے, پانی پیتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں ان کی پیاس نہیں بجھتی, بالآخر پھر ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. جہنمیوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ پانی پینے کے بعد یہ نہیں کہ چھوڑ دیں اور پیئیں گے. آج دنیا میں بھی دیکھیے کچھ لوگ ڈپریشن میں زیادہ کھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر تین آنتوں میں کھاتا ہے. ہمارے خیال میں نا کہ کم کھاتے ہیں یہ لوگ, ہر وقت کھاتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, اور آج ہم بھی کھانے لگ گئے. سورہ قحف میں آتا ہے بیما ان کل مخلی یشویل وجو, ان کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جو ان کے چہروں کی کھال کو بھون دے گا. ایک جگہ آتا ہے یسقا بیما مہین, گندے حقیر پانی کو ان کو پلایا جائے گا. ایک جگہ آتا ہے یسقا مم ماء صدید, پیپ والا پانی ان کو پلایا جائے گا. دنیا میں اپنی مرضی کی, وہاں زبردستی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ یاد دلا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ مہمان نوازی پسند ہے. حاصل نزلہم یوم الدین, یہ ہے بدلے کے دن تمہاری مہمان نوازی. نزل کہتے ہیں پہلا کھانا جو مہمان کو آتے ہی کھلایا جائے, عموماً اچھا ہوتا ہے نا. تو سوچئے جہنم میں آتے ہی یہ مل رہا ہے تو بعد میں کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ وہاں ان کے شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, آج غور کرو ہم نے تم کو پیدا کیا بس کیوں نہ تم تصدیق کرتے تھے, یعنی قیامت کی. بتاؤ اچھے رہے کہ برے رہے. افرائی تم ما تم نون, بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہو, اور سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون, یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. انسان کا بچے کی پیدائش میں کتنا دخل ہے, صرف منی کا ٹپکانا. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں جو مرحلے ہوتے انسان کو نہیں پتا, اختیار نہیں. کیسے اللہ تعالیٰ مختلف مرحلوں سے بچے کو پیدا کروا دیتا ہے, کس کا اختیار ہے. تم اتنے بے بس تھے لیکن دنیا میں تم نے اپنے آپ کو بڑا بابس سمجھا, بڑا با اختیار سمجھا, اور دنیا میں آنے کی بات تو چھوڑ دیجئے. نحن قدرنا بینکم الموت, اور ہم نے مقدر کی تمہارے درمیان موت. وما نحن بمسبوقین, اور ہم اس بات سے باجس نہیں ہیں. مسبوقین مغلوبین کے معنوں میں, تم ہم سے بڑے نہیں ہوگے. سائنس کی ترقی نے تمہیں کوئی سر پہ نہیں چڑھا لیا. کبھی سوچو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ جو دیا, یہ کچھ کیا, تم کیا کرتے ہو. یہ جو لفظ ہے نا فلولا, یہ کلمہ تحریص ہوتا ہے, حرص دلانے والا کلمہ. پیچھے ہم پڑھا نا ہر رز المومنین علی القتال, سورت توبہ میں وہی لفظ ہے رغبت دلانے کا. اور تم نون کا جو لفظ ہے منی سے ہے, میم نون جا. بعض لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں نا سمجھی میں, کسی کا نام منی دیکھا منا, درست نام نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پیدا کرتے ان چیزوں کو. ایک دفعہ جب مباشرت کرتا ہے شوہر اپنی بیوی سے تو ملینز سپرمز اس کے جسم سے نکلتے ہیں. ان ملینز, ایک لمبا چوڑا فگر ہے جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی, اس میں سے 1000 ماں کے اووم تم پہنچتے ہیں. یعنی مباشرت کے نتیجے میں دونوں طرف سے جو پانی آتا ہے اس میں مرد کی طرف سے نکلنے والے جرثومے ملینز میں ہوتے ہیں. ان میں سے سفر کرتے کرتے 1000 مدر ووم تک جاتے ہیں اور ان 1000 میں سے صرف ایک کو ووم چوز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملتا ہے تو بچہ بنتا ہے. ہر دفعہ ملاقات سے بچہ نہیں بنتا, اس 1000 میں سے کسی ایک کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا, اور مہینے میں صرف ایک موقع ایسا ہوتا ہے, کچھ دن تک خاص دن ہوتے ہیں جس میں اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ بچہ بنتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نحن الخالقون, یا تم پیدا کر سکتے اپنے بچوں کو, خود کر لو کوشش پیدا کرنے کی یا نہ پیدا کرنے کی, یہ اللہ کی ذات ہے. تم کتنے بڑے بنتے ہو. نحن قدرنا بینکم الموت, موت ہم پیدا کرتے ہیں, تم مار بھی نہیں سکتے. تم چاہو کہ اس کو مرنا چاہیے, اب اس کو ختم کرو, بستر خالی ہو, نہیں, ہم نے تقسیم کی ہے, جوان کو لے کے جانا پہلے یا بوڑھوں کو. کئی لوگ آپ کے خاندانوں میں ایسے ہوں گے 10 سال سے بستر پہ, اور اس دوران کتنے جوان چلے گئے. کبھی کسی کو آپ کینسر کا مرض سنے تو دل میں آتا اس نے تو مر جانا ہے. کئی کینسر کے مریض علاج ابھی کرا رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, اور کئی اس دوران اچانک قریبی لوگ جو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وما نحن بمسبوقین, ہم عاجز نہیں ہیں تم سے کہ تم سے ہم ڈر کے اپنے کام چھوڑ دیں, اور ہم تو اس پہ بھی عاجز نہیں کہ الان نبدل امثالکم, کہ ہم تمہاری جگہ اور تم جیسے لوگ پیدا کر دیں. وننشئکم فی ما لا تعلمون, اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. آج اللہ نے آنکھیں کان سب کچھ دیا, کل اللہ تمہاری خلقت بدل دے, تمہیں جانور بنا دے, کچھ بھی کر دے. آج اس دنیا میں تم نے اس کی قدر نہ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں کیا معاملات کر دے. ہر ایک ڈرے, کسی کو نہیں پتا کل اس کے ساتھ کیا ہوگا. بعض بچے اتنے بے دھڑ کے پیدا ہو جاتے ہیں, کسی کی آنکھیں پیٹ پہ لگی ہوتی ہیں, کسی کی زبان سر پہ لگی ہوتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے, یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جس ذات کے آگے تم اتنے بے بس ہو, تم اس کے آگے کرتے کیا تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا, بس تم اس میں کیوں غور و حوص نہیں کرتے. یعنی پہلی پیدائش تو تمہیں پتا ہے, ایک جرثومے سے آغاز ہوا, کتنے مرحلوں سے گزر کے آئے, تو کیا تم اگلی دفعہ پیدا ہونے پہ شک کرتے ہو؟ تم کہتے ہم نے کیسے پیدا ہونا ہے. یہ تو تھی انسان کی تخلیق, اب اس کے بعد کائنات میں جو دن رات بیچ ڈالے اور بوئے جا رہے ہیں ان کی بات ہے, اور ان کو سنتے وقت ہم سب اپنی بے بسی کو محسوس کریں. فرمائے افرائیتم, کیا کبھی تم نے غور کیا؟ ما تحرسون, جو تم بوتے ہو. حرس سے ہرسا کہتے ہیں دانا بکھیرنا زمین میں, حارس کہتے ہیں کسان کو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ تزرعون ذرا سے, بکھیرنے والے دانے کو اگانا, نیچے سے نکالنا. ہرس ہوتا ہے دانا ڈالنا, ذرا ہوتا ہے بکھرے ہوئے دانوں سے پودا نکالنا. یہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں پودوں کی بات لا کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ظاہر کر دیا کہ آج ایک بیج سے کیسے کتنے بیج نکل آتے ہیں, تو قیامت کے دن تمہارے جسموں سے دوبارہ جسم کیوں نہ اگیں گے. لو نشاء لجعلناہ حطاما, اگر ہم چاہیں تو ان کو چورا چورا کر دیں, یعنی یہ جو کھڑی فصلیں یہ بالکل چورا چورا ہو جائیں. فضلتم تفکہون, پھر تم کفے افسوس ملتے ہی رہ جاؤ, تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے, تمہارے لہلہاتے کھیت تہس نہس ہو جائیں, نہ انسانوں کے کام آئے نہ جانوروں کے, تم جو کر رہے تھے سب ضائع ہو جائے. یہ جو لفظ ہے نا تفکہون, یہ تندمون کے معنوں میں, یعنی ندامت, کہ تم شرمندہ ہی ہو کے بیٹھ جاؤ کہ ہماری محنت کہاں گئی, اور ہم نے تو کیا کیا خواب دیکھے تھے, اس سال کی فصل سے ہم نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے. تم سارے پلانز کے فیل ہونے پہ شرمندہ ہو جاؤ. اور انا لمغرمون, ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کے رہ گئے. یہ ہوگا افسوس. مغرم غرما سے غارم کہتے ہیں قرض دار کو, جس کے سر پہ قرضہ. ایسے نہیں لگتا اللہ نے انسان کے قریب سے جا کے اس کو چھوا کہ ساری فصل گئی, بعض بےچارے غریب قرضہ لے کر بیچ ڈالتے ہیں کہ فصل آئے گی تو ہم یہ بھی ادا کریں گے, سارا سال قرضے لیتے رہتے ہیں, ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس بیج سے فصل ملے گی تو قرضے اتریں گے. کہا کہ اس وقت تم ہاتھ ملو گے کہ انا لمغرمون, ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم رہ گئے, ہم تو بڑے ہی بد نصیب ہیں. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کھڑی فصل کو تباہ کر سکتا ہے نا, تو اس کے آگے کتنا جھکنے کی ضرورت ہے. یہ جو لفظ ہے نا ختامہ، اللہ جعلنا ختامن ختم سے ہے، خاتو امیم، جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ختامہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے، توڑ پھوڑ کے رکھنے والی وادی. اور یہ جو فضلتم کا لفظ ہے نا، زلہ باتا، یہ گرامر کی دو ٹرمنالوجیز ہیں، فعل ناقصہ میں سے ہوتی ہیں. زلہ کہتے ہیں دن کے وقت کچھ کام کرنا، مشغول ہونا، اسی طرح ذل سایہ ہے جو دن میں ہوتا ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ سارا دن جو کام تم کر رہے تھے وہ تم سے کھو گیا، اور تم تفکہوم، تفکہوم کا روٹ نوٹ کر لیجئے، فاقہا، فقہا، فقہا کہتے ہیں خوش ہونے کو، لیکن جب تفقہ میں چلا گیا تو صلب ہوتا ہے، باب تفاعل میں جاتا ہے، یعنی مزے کا ختم ہونا. اچانک حادثہ ہو جائے، آفت پڑ جائے، ہر وقت ٹی وی پہ خبریں، تبصرے، وہی لگ رہا ہے کہ ہاتھ ملتے رہو گے، باتیں کرتے رہو گے اور کچھ نہیں ملے گا. آگے سورہ قلم آیت 17-23 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک باغ کی فصل کھڑی کی کھڑی تباہ و برباد ہو گئی. اب آخری چیز جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انجام بتائیں گے وہ ہے پانی. افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا پانی جو تم پیتے ہو؟ کبھی غور کیا کیسے پیتے ہو؟ بسم اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سنت طریقے سے پیتے ہو؟ نہیں، کھڑے ہو کے پیتے ہو، بیٹھ کے پیتے ہو؟ کبھی پانی کو پیتے ہوئے سوچتے ہو یہ ہے کیا؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا؟ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ تم بتاؤ کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ مزن کہتے ہیں سفید چمکدار بادل کو، اور یہ وہ بادل ہے جس میں سے بارش برستی ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ کس نے ہواؤں کو حکم دیا اتنا منو ٹنو پانی اوپر لے جائے اور پھر تمہیں پلائے؟ لو نشا اجال نہ ہو اجاجن، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے. فلو لا تشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ پانی اوپر اٹھتا ہے، نمک نیچے رہتے ہیں. ہواؤں کو کس نے کہا کہ جب پانی کو اٹھانا ہے تو صرف پانی کو اٹھانا ہے، نمک کو نہیں اٹھانا؟ اتنی عقل تو ہوا میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 80% دنیا میں پانی ہے. اگر پانی کے ساتھ نمک بھی اٹھ جاتا نا تو بادل جو ہم پہ برستے ہماری بلڈنگز کو تباہ و برباد کر دیتے، اتنا اس میں نمک ہوتا. اس لیے اجاج، کھاری، نہ پی سکتے، نہ نہا سکتے، نہ کچھ اگتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے اس پہ غور کیا؟ یہ صرف پانی دیکھ لو جو ہم نے تم کو دیا ہوا ہے، اس کو کیسے تم لیتے ہو پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ کتنا ضائع کرتے ہو، ایک گلاس کی جگہ چار گلاس پھینکتے ہو، آدھا پی کے آدھا پھینک دیتے ہو. افرائیتم النار اللتی تورون، کیا تم نے غور سے دیکھا آگ جو تم سلگاتے ہو؟ نار تو ہم جانتے ہیں، تورون کا لفظ ایرا سے ہے، حمزہ را حمزہ. ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، روشن کرنے کو. عرب لوگ دو درختوں کو رگڑ کر آپس میں ان کے رگڑنے سے آگ پیدا کرتے تھے. ایک کا نام تھا مرخ، میم را خا، اور دوسرا تھا افار، عین فا، فا پہ شد اور را. مرخ کو اوپر اور افار کو نیچے رکھ کے رگڑتے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکتے جن سے آگ نکلنے لگتی. ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں منظر، یربوں میں اس طرح کی چیز تھی. اوپر والی کو زند اور نیچے والی کو زندہ کہا جاتا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دلایا کہ دیکھو درختوں کو رگڑ کر جو تم آگ نکالتے ہو. اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، سچ بتاؤ کہ تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے؟ ام نحنُ الْمُنشِئُونَ، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے؟ ایک ایک نعمت اللہ دکھا رہے ہیں، کیسے آگ سے پانی اور کس طرح لکڑیوں سے آگ نکلوا کے ہم تمہارے دنیا کے کام کراتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچے صرف آگ ہی دنیا میں نہ ہوتی تو کیا بنتا؟ منشیون، منشیو سے نشا اس کا روٹ ہے، نیون شین حمزہ. پھر فرمایا نحنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، ہم ہی نے بنایا اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. کس کو نصیحت بنایا؟ یہ پیچھے جو واقعہ ہے، جو چیز ہے، کس کے لیے؟ مقوین، لفظ دیکھ لیجئے، مقوین قوا سے. قوا کہتے ہیں اس زمین کو جو بنجر اور اجاڑ ہو، آبادی سے بڑی دور ہو. اب ایسی جگہ سے جو گزرتے نا اس کو مقوی کہتے ہیں، مسافر. سفر میں عموماً ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے جہاں ارد گرد کچھ نہیں ہوتا، تو پھر مقوین وہ مسافر جو اجاڑ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سفر میں تم اسی طرح لکڑیوں کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کر لیتے ہو. اور عرب لوگوں کا رواج کیا تھا کہ رات کے وقت اپنے ڈیروں پر آگ کے علاوہ روشن کرتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے مسافر ادھر آ جائیں, ان کی خاطر مدارت کرتے. ایک شاعر کا شعر بھی ہے, کیا دی رات کو آنے والا مسافر ہماری آگ کو بجھا ہوا نہیں پاتا اور ہمارے مہمان ہماری مذمت نہیں کیا کرتے. انتہا درجے کے ہاسپیٹیبل تھے لیکن کام آئی چیز نہیں آئی. اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو کرو کیا, فسبح بسم ربک العظیم, بس تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی, سبحان ربی العظیم. اور اب سورت کا اختتام ہے, بالکل جیسے آغاز تھا ویسے ہی اختتام ہے. شروع میں بھی تین گروہوں کا تذکرہ تھا, ان کے واقعات تھے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلا اقسم بمواقع النجوم, پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. فلا میں لا نفی کے لیے نہیں ہے, تاکید کے لیے, کیونکہ اقسم پھر آگے قسم کے لیے آتا ہے, قسمیں کھا گھا کے بات کی جاتی ہے. مواقع موقع ان کی جمع ہے. یہ کون سی جگہ ہے, اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں. پہلی بات تو عام ٹیکسٹ سے سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جہاں ستارے گرتے ہیں, اترنے کی جگہ, ڈوبنے کی جگہ. ایک مراد ہے صبح کا وقت, کیونکہ اس وقت ستارے ڈوب جاتے ہیں اور سورج نکل آتا ہے. وہی بات جو سورت بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھی تھی, نف قرآن الفجری کہنا مشہودہ, تو قرآن کے پڑھنے کے وقت کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر اس سے جگہ مراد لی جائے تو مواقع اور نجوم سے مراد آیتیں لی جائیں, تو مواقع اور نجوم سے مراد ہے پیغمبروں کے دل. پیغمبروں کے دلوں پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی. دوسرا مفہوم یہ ہے, ستاروں کے ٹوٹنے کی جگہ, ڈوبنے اترنے کا وقت, اور انبیاء کرام کے دل. کیونکہ دیکھیے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں نا, آیات کونیہ, اس طرح آیات شرعیہ جو قرآن کی آیتیں ہیں, یہ بھی چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح ہیں. پیغمبروں کے دلوں پر یہ قرآن آتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. تو ستاروں کے ڈوبنے کی بات ہے یا آیتوں کے نزول کے مواقع کی بات ہے, اصل بات ہے کہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم, اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی ہے. کیونکہ انہ لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے. یہ کون سا قرآن ہے, اب یہاں غور سے سن لیجئے گا. یہ لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل یہ جو قرآن ہے نا, یہ بڑا محفوظ ہے. کدھر ہے, فی کتاب مکنون, ایک کتاب میں جو محفوظ ہے. لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے. یہ ہے اوریجنل کاپی قرآن پاک کی جو لوح محفوظ میں موجود ہے, کسی کی اس تک رسائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آسمان دنیا میں بھیجا اور وہاں سے پھر دنیا میں 23 سالوں میں آیا. جو اصل اوریجنل کاپی وہاں موجود ہے نا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہے. یعنی قرآن پاک کی اس کاپی کو کوئی چھو نہیں سکتا. پھر وہاں سے کدھر آیا, تنزیل من رب العالمین, یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. لیکن تم اس کتاب کی کیا قدر کرتے ہو, اف بحاظ الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو, سستی کرتے ہو. مدہنون دہن سے ہے, چکنائی کو کہتے ہیں, آئل, یعنی تم اس کو سیریس نہیں لیتے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, اور اس کی بے پایا برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم اس کو چھٹلاؤ. یعنی تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم اس قرآن کی مخالفت کرو. کل مکہ والوں کو اور آج ہر اس ایک کو جو قرآن کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم اس کتاب کو جھٹلاتے رہو, اس کے حکموں کو اپنے عمل سے جھٹلاؤ. کوئی پڑھے پڑھائے تم اس کو برا کہو, اس پہ پابندیاں لگاؤ, رکاوٹیں کھڑی کرو, گھر کا ماحول ایسا بنا دو کہ وہ جاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھیں. کیا تم نے اس کتاب کی یہی قدر کی ہے کہ وہ کتاب جس کی اصل کاپی لوح محفوظ میں موجود ہے, فرشتوں کے سوا کوئی آ نہیں سکتا, شیاطین جا نہیں سکتے, اور تمہارے تک یہ کتاب آ گئی تو تم نے اپنا رزق یہ بنایا کہ اس کو جھٹلاتے ہی رہو. اس آیت کو پڑھ کے مجھے صحیح محرومی کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کتاب کی دعوت سے پریشان رہتے ہیں. اور الزامات اور پروپیگنڈے لگاتے ہیں. دیکھیے یہ جملہ کئی اور انداز سے کہا جا سکتا تھا کہ تم جھٹلاتے ہو. ہمارے ہاں ایک جملہ کسی کو بولتے ہیں, تمہارا یہی نصیب ہے, تم اتنے بدبخت ہو کہ تم نے ماں کا دل ہی جلانا ہوتا ہے. یہ انداز ہے. اللہ کرے اتجلون رزقکم, تم نے اپنا یہی رزق رکھا ہے, تمہارا یہی نصیب ہے کہ انکم تکذبون, اس کتاب کو جھٹلاتے ہی رہتے ہو, اس کا حکم آتے تم جھٹلا دیتے ہو, اس پہ عمل کرنا پڑے تم جھٹلاتے ہو, تم اس کے لیے سستیاں کرتے ہو. یہ کتاب بڑی قیمتی تھی, تم نے اس کی قدر کی. اور یہ جو آیت ہے اسی کی بنیاد پہ بعض مفسرین قرآن پاک کے چھونے پہ بات کرتے ہیں. اصل دیکھ لیجئے تو اس آیت کو ٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو یہ لوح محفوظ کی بات ہے, کیونکہ آج یہ کتاب فی کتاب مکنون نہیں ہے, یہ تو کھلی ہوئی کتاب ہے, بچے کی بھی ریچ میں ہے. لیکن اسی آیت کو دلیل بنا کے حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا اس قرآن کو. اور اس پہ بہت سارے مسائل ہیں جس انداز سے اب ہم اس وقت یہ پڑھ ہی نہیں رہے صورتیں, کیونکہ ہم الحمدللہ کتاب و طہارہ پڑھ چکے اور اس میں قرآن پاک کو کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا اس پہ بات کر چکے. پیریڈز میں, حیض میں عورت پڑھ سکتی ہے کہ نہیں, پکڑ سکتی ہے کہ نہیں, جنابت کی حالت میں کوئی عورت ہے یا مرد ہے تو پکڑ سکتا ہے کہ نہیں, اس پہ ہم بات کر چکے. وہ ساری تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ صرف اس کی میجسٹی کو محسوس کریں. اتنی بڑی یہ کتاب ہے کہ فرشتے ہی اس کو پکڑتے ہیں. اشارہ ہے اس میں شیطانوں سے اس کے محفوظ ہونے کے اوپر. سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے وما تنزلت به الشیاطین, اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے, وما ینبغی لہم, اور ان کو تو اس کی طاقت ہی نہیں, اور وہ تو اس کے کلام کو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پاکیزہ لوگوں کا. بعض اس آیت کی بنیاد پہ غیر مسلم کو قرآن پاک کا نسخہ دینے سے منع کرتے ہیں جو درست چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دلائل موجود ہیں جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کو پڑھنے کو بھی دی. مسجد تک میں یمامہ کا حاکم سمامہ بھی رکھا گیا. نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو جب آپ نے میسج بھیجا تو وہاں بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. جو آپ دعوتی خط بھیجتے تھے اس میں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوتی تھی, قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس لیے یہاں اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو قرآن کے چھونے یا نہ چھونے پہ کریں. اس وقت تو آپ ذرا وہ منظر دیکھیے جو قرآن کی تکذیب کرنے والے کی موت کے وقت ہوگا. فلولا اذا بلغت الحلقوم, بس تم کیوں نہیں لوٹا دیتے روح کو جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حین اذن تنظرون, اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ جانکنی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کی روح حلق میں اٹک جاتی ہے تم پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. لیکن وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. مرنے والے کے پاس فرشتے ہوتے ہیں, اللہ جن کو بھیجے وہ موجود ہوتے ہیں. نیک ہوگا تو رحمت کے فرشتے, بد ہوگا تو عذاب والے فرشتے. ہمیں نہیں دکھتے وہ فرشتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس اگر تم کسی کے پابندے حکم نہیں ہو, یعنی تم کہتے ہو کہ میں کسی کا حکم نہیں مانتا, میں خود مختار ہوں, تو آؤ ذرا ترجعونہا, اس کی روح کو لوٹا دو, اس میں واپس لوٹاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی, ڈاکٹرز بڑے ایڈوانس ہو گئے, اس جاتی ہوئی روح کو واپس ڈال کے دکھاؤ. اگر آپ نے کسی پیارے کو مرتے دیکھا ہے آپ اس آیت کو بغیر کچھ کہے سمجھ جائیں گے. اس وقت انسان چیخے پکارے, آہو زاری, تڑپے, بے چینیاں, ڈاکٹر کو بلاؤ, حکیم کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, نہیں بلا سکتا کوئی کسی کو. آؤ اس کی روح کو واپس ڈالو. آج تک سائنس نے کتنی ترقی کی, میڈیکل لائن کتنی آگے جا چکی, لیکن آپ دیکھیے کہ آج تک جاتی ہوئی روح واپس نہ آئی. ہاں کچھ لوگوں نے ظلم کیا کہ بزرگوں کے نام یہ باتیں منسوب کر دیں کہ وہ اس کی روح کو واپس ڈال دیتے ہیں. میں نے ایک مبلغ ہے, ان کے درس میں سنا کہ ایک عورت تھی تو کسی بزرگ کے نام پہ جا کے نیاز دیا کرتی تھی, اور ان کا خیال کیا تھا کہ ان کی اس نیاز کے نتیجے سے میری حفاظت ہوگی اور فلاں اور فلاں محفوظ رہے گا, کی موت کے وقت پہ یہ بچا لیں گے. پھر اتنے میں کیا ہوا کہ وہ شخص بیمار ہو گئے اور وہ بستر مرگ پہ تھے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا وقت پورا ہو گیا. تو وہ عورت فوراً اس بابا جی کے مزار پہ گئی اور جا کے ان کے چیلو چانٹوں کو کہا کہ دیکھو میں تو اتنے سال سے بابا جی کی نیاز دے رہی ہوں کہ یہ روح میری واپس نہیں جائے گی وٹ ایور. فوراً انہوں نے اس کو کہا اچھا ہم ابھی پیغام دیتے ہیں. کیا خرافات, کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً اس کو پیغام دیا. پھر بابا جی نے ملک الموت سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عورت میرے نام کی نیاز دیتی تھی تو یہ روح تو تم ابھی نہیں لے سکتے. تو اس طرح انہوں نے پھر وہ روح واپس لے لی اور مردہ بچ گیا. اللہ کہتے لاؤ فلاولا ان کن تم غیر مدینین. یہ مدینین وہی ہے جو لفظ دین ہے, مالک یوم الدین. کوئی کسی کے بس میں نہیں ہو, کوئی تم کچھ نہیں کر سکتے, آؤ پھر کر کے دکھاؤ, اس روح کو واپس تو ڈالو. اب تو بس آگے ہی آگے جانا ہے, پیچھے کا سفر نہیں ہے, آگے کا سفر ہے. کب تو روح آگے جائے گی, پھر اس کے بعد وہی تین انجام. فاما ان کان من المقربین, پس وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. کون ہے مقرب؟ السابقون الاولون اولئک المقربون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے قریبیوں میں سے ہے تو کیا ہے اس کی موت کا وقت؟ فروحوں و ریحان, تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار غذائیں ہیں. وجنات نعیم, اور نعمتوں والی جنت ہوگی. یہ ہے ایک خوبصورت انسان کی موت. دو چیزیں دیکھ لیجئے, روح اور ریحان. اسی سے آپ کو موت کا وہ وقت سمجھ آ جائے گا جو اس وقت ہوگا ان کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ کیسے شخص کو خوشبوؤں کے پھول پیش کیے جاتے ہیں, جیسے وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے نا. یہ مومن کی موت کا وقت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو رحمتیں دیتے ہیں. ریحان کہتے ہیں ہر خوشبودار چیز کو. نیاز وہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایک پھول کا نام ہے, اس کو بھی ریحان کہتے ہیں عربی میں. یعنی فرشتے ان کو خوشبو والے پھول پیش کریں گے. خالی پھول نہیں کہ جس کے اندر خوشبو نہیں, کچھ نہیں, ایک بقے بنا کے دے دی. آج ان کو پتا ہے کہ یہ رخصتی کا دن ہے پھولوں میں اور پھلوں میں. اسی طرح روح کا لفظ ہے, یہ روزی کے معنوں میں بھی آتا ہے. رزق, کھانا پینا, ہر نعمت. اس کو دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی تھی وہ اس وقت دی جائیں گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن بھوکا نہیں مرتا, پیاسا بھی نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ساری نعمتوں کے ساتھ لے جائے گا اور یہ لوگ بڑے پیار سے اللہ کی طرف بھیجے جائیں گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ میں سے ہوگا تو تھوڑا سا کم پروٹوکول ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, تو اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے. اور اگر یہ بھی نہ ہوا, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ, اور اگر وہ مرنے والا چھٹلانے والے گمراہوں میں ہوا, بھٹکے ہوئوں میں ہوا, تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ میں. اور پھر کہہ دیا جائے گا, اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينِ, بے شک یہ سب کچھ جو بیان ہوا یہ یقیناً حق ہے. یہ موت حق ہے, یہ انجام حق ہے. کرو کیا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بہت بڑا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کھڑا کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی خود کو اس وقت اس کلاس روم میں محسوس کرے. اگر شعور سے سن رہے تھے تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت یاد آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی موقع دیتا ہے. سوچ لو کدھر ہو. ساری زندگی اسی بات پہ رہو گے, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں چھوٹ جائے گا, فلاں کا ساتھ دینا ہے, فلاں کے نام کے ساتھ ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو پتا چلا تو ناراض ہوگا, یہ ہوگا. اللہ نے تمہیں اتنی پیاری کتاب دی, تم اس کو جھٹلاتے ہو. تم اس کی ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتے, اس کی وہ عزت نہیں کرتے. تمہیں جنت کی کوئی فکر نہیں. اگر بچنا چاہتے ہو تو محنت کر لو. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بننے کی دعوت دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ ترین بننے کے لیے کوششیں اعلیٰ ترین, جتنی کوشش کریں گے اتنی بچیں گے. ہم تلاوت سنتے ہیں آخری چند آیات کی، اور آپ نے اس وقت تلاوت سنتے وقت صرف خود کو سوچنا ہے ڈیتھ بیڈ پہ، اور سوچنا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی۔
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔
اب دیکھیے کہ جیسی زندگی ہوگی نا ویسی موت ہوگی۔ ہم عموماً اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں، لیکن آغاز یا اپنی زندگی کا جو ہمارا معاملہ ہے اس کو اچھا نہیں کر پاتے۔ بس ایک چیک لسٹ بنا لیں، پوری صورت میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں نا پوچھیں خود سے، میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، میں نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، کیا میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ اگر میں تھوڑی کوشش کروں گی تو تھوڑا پاؤں گی، زیادہ کوشش کروں گی تو زیادہ پاؤں گی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کی نیت کی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہی ہم تو جدائیوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا میں بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے، بالفرض ہم جنت میں پہنچ گئے لیکن اعلان ہو گیا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ذرا امیجن تو کریں، کسی کے گھر آپ جائیں اور گھر والا کہے کہ میں تم سے نہیں ملوں گا، باقی میرے ملازم حاضر ہیں، جو کھانا پینا کھا لو، لیکن میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، کیسا لگے گا؟ آپ کسی ایک شادی میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو نہ پوچھے گھر والا، باقی سب کو پوچھے، کیسا لگتا ہے؟ کیا ہمارا گول اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے سے تھوڑا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے اس سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ الأولين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
نسألك
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار والقهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المزل السميع البصير اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
تو اپنے بول میٹھے کریں، چلیے تجربہ بھی کر لیتے ہیں کیسے بولتے ہیں اپنے شوہروں سے، خود سوچیں. اب ہم تو آپ کو نہیں دیکھ رہے گھر میں جا کے، آپ تو خود کو دیکھتی ہوں گی نا، پتہ چلتا ہے جب وہ بولتی ہیں. ہر وقت کے موڈ کو سوئنگ کرتے ہیں نا، عورت کا موڈ سوئنگ بھی بہت کرتا ہے. ایک دن اپنے ساتھ رہنے والے کسی کو بھی اجازت دے کہ پورے دن رات جو بھی جس میں بھی ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، اس دوران آپ کی اپنے شوہر سے بات چیت کی ٹون کو نوٹ کریں. یقین کریں وہ آپ کی مخلص ہوں گے. اور آپ وہ کام دے دیں اپنی بیٹی کو، بیٹا میں آپ کے ابو سے کیسے بات کرتی ہوں، اور آپ یہ کام دے دیں اپنی ساس کو، پھر دیکھیے وہ آپ کو اندر سے صاف کریں گی. مخلص ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی خامیاں آپ کے سامنے لاتے ہیں، لیکن نرمی رکھیں. آپ بدل نہیں سکتے چیزوں کو، قبول کر لیں. اف یو کینٹ بیٹ دم جوائن دم. آپ نہیں ایک چیز کو ہار سکتے تو قبول کر لیجئے. پھر اگلی چیز دیکھیے، خوش مزاج، جولی. بیوی اور خوش مزاج، ہاؤ ڈز اٹ پاسبل؟ لیکن خوش مزاج بیویاں کون ہوتی ہیں؟ آپ کو تو لفظ جو مزاج ہے یہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی آتا ہے یہ لفظ، انٹرمنگل کو کہتے ہیں قسم کا مزاج. خوش مزاج وہ بندہ ہوتا ہے جو گھل مل کے رہے. ایک نون کا نقطہ لگ کے آپ کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہ نون کا نقطہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ نون کا نقطہ اندر بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، کبھی اس نون کے نقطے کو بھوک لگتی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے کچھ کھا کے باہر آ جاتا ہے. آپ کو کون برداشت کرے؟ خوش مزاج بندہ تھا گھلنے والا. فیل ہی نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی نیا بندہ، فیل ہی نہ ہو کہ اس گھر میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کوئی ہم سے الگ ہے. یعنی آپ اس کو سمجھیے، خوش مزاجی بتا کیا ہے؟ کھانا بناتے ہیں نا، تو کھانا تو ماشاء اللہ کافی بڑا پتیلا ہوتا ہے، نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک چمچ، دو، تین ڈال دیں گے، میں ساڑھے تین ڈال دوں گی، کوئی بات نہیں. سارے کھانے کو وہ نمکین کرتا ہے نا، تو کتنا ٹیسٹ آتا ہے. اور اگر وہ نمک کی ڈلی بیچ میں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، کچھ کو تو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، اور کچھ کو وہ ڈلی منہ میں پڑی تو منہ کڑوا ہو جائے گا. اس سے پتا چلتا خوش مزاجی کے کہ سارے گھر والوں کی خوشی کا ذریعہ کیسے، سب کو اپنا ٹیسٹ دے. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ جگہ بنا لیتے ہیں نا کہ میں نے، شوہر ہی ہیں عموماً گھر میں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں رہنا کسی کے ساتھ، تو نہ رہیے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جو بھی لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ ان سے خوش مزاج ہوں، آپ اپنا رنگ دیں، کمپنی دیں، ان کو لگے کہ یہ سب سے زیادہ تو مجھ سے پیار کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صحابہ کرام سے پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا تھا نا، تو اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. جو آپ کو دور سے دیکھتا تو بہت ڈرتا، روکتا آپ کے اندر، لیکن جو آپ کے جتنا قریب آتا نا، تو اس کو لگتا آپ اتنے سافٹ ہیں. اور اچھی خوبصورت چیز بھی یہ ہے، آپ کو مثال دے دیتی ہیں چھوٹی سی. آپ دیکھیے کہ بیسٹ بریڈ یا روٹی کیا ہوتی ہے، اوپر سے خوب پکی ہوئی، خشک، ایسے نان سوچیے نا روٹی تندور سے، لیکن اب آپ اس کو توڑے تو اندر سے گدلی، نرم، یہ مزے کی روٹی ہوتی ہے نا، چاہے تندور کی ہو یا گھر کی ہو، اور روٹی دیکھی اوپر سے کچی جھلجھلی، نہ اس میں پھول ڈالا نہ کوئی، اور منہ میں ڈالی تو دانت ہی بےچارا نکل گیا اور ایک ڈینٹسٹ کا خرچہ پڑ گیا. اوپر سے روٹی نرم لگی لیکن ڈالی منہ میں تو سختی. جیسے آپ ایک دم دیکھیں کہ آپ مائکرو ویو میں روٹی گرم کریں گے نا، ایک دم نرم ہو جاتی ہے، لیکن چند سیکنڈ پڑی جائے تو سخت ہو جاتی ہے. تو کون سی روٹی اچھی ہوئی؟ اوپر سے خشک، اندر سے نرم. یہی مزاج ہونا چاہیے. دور رہنے والے آپ سے ذرا سا جو ڈسٹینس پہ، وہ آپ کے ساتھ ایک ڈسٹینس فیل کریں، وہ آپ سے سیکیور فیل کریں. خوش مزاجی یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ آپ سے اگر ڈرتا ہی نہ رہے، وہی کچھ بول دیں گے. ابھی ان کے منہ سے ایک پھول جڑے گا تانے کا، ابھی یہ کوئی کڑوی بات کر کے سارا منہ کڑوا کریں گے. تو خوش مزاج رہے. اس کو جولی بند بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لیکچر ہے 60 ویز ٹو بی اے سکسیسفل وائف، میرا خیال ہے یوٹیوب پہ اب لکھیں گی تو آ بھی جائے گا، کسی بھی طرح سے آپ سرچ کر سکتی ہیں نام کے ساتھ بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ٹپ تھی کہ ہر ہسبینڈ کو جولی وائف اچھی لگتی ہے. جولی کے ساتھ ہی چھوٹی عمر ذہن میں آتی ہے. آپ 10 سال بھی بڑے ہیں نا اپنے شوہر سے، بالفرض آپ جولی رہیے تو آپ بالکل اس کی ایج فیلو بن جائیں گی. یہ جو ہم گھر میں بڑا سخت سا مزاج رکھتے ہیں نا، اس سے ہم ویسے اپنی عمر سے بڑے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بی نائس، ریلیکسنگ کسی بھی طرح سے رہے. اس کے میں نے پیچھے بھی آپ کو ٹپس بتائے تھے کئی، جس دن ہم بات کر رہے تھے انٹرو میں اس کی بہت ساری باتیں ہوئی تھی. لیکن لائٹ مائنڈیڈ رہیے، ریلیکس رہیے، ہر وقت گھر کو ہاسٹل نہ بنائیں اور آپ تھانے دار اور باقی مجرم یا ملزم. ایسا گھر ناقابل برداشت ہوتا ہے. ایک ایک کر کے لوگ بھاگ جائیں گے، آپ اکیلے بیٹھ جائیں گے اپنے ڈنڈے کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ریلیکس فیل کیجیے. چلیے لسٹ آپ لوگ بنا رہے ہیں. اگلی چیز قناعت پسند. قناعت پسندی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے پہ راضی. کچھ لوگ تو زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے، اور کچھ کو جتنا ملتا جاتا ہے ان کو تھوڑا لگتا ہے. اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو مل جائے تو بھی خوش، نہ ملے تو بھی خوش. قناعت، صبر، خواہشیں چھوٹی، کوئی بھی نہیں، کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے الحمدللہ، ابھی تو پہلے ہی بہت ہے. اچھا اس کو تو استعمال کر لیں، اچھا اس کو سیٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے یا جملہ لکھ لیں کہ فضول خرچ عورتیں بل آخر ہسبینڈ کے لیے ببال جان بن جاتی ہیں. وہ شروع میں تو لاڈ لاڈ میں آپ کو شاپنگ کرائیں گے. آئیں بیگم آپ کو ایک سوٹ لے کے دیتے ہیں 30,000 روپے کا. آپ کہتے ہیں اچھا 30,000 کا جوڑا یہ لے دیتے ہوتے ہیں. اگلی دفعہ 35 والا دیکھیں گی، پھر اس سے آگے آپ 40 کا دیکھیں گی، اور خوش آپ پھر بھی کوئی نہیں ہوں گی. قناعت پسندی کیا جو ہے اس کو سجا کے سنوار کے سینت سینت کے رکھنے والی بیوی. زیادہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے ہر چیز میں. اب یہ پہننے اڑنے کے نہیں ہے، باقی بھی زیورات ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، کچن کے سامان کی چیز، ہمیشہ دیکھیے آلٹرنیٹ ڈھونڈیے. ہر وقت مرد کی جان بھی نہ بنی رہے کہ اب ٹماٹر لے کے آئیے، اب دہی نہیں ہے، اب سرکہ نہیں ہے، اب ہری مرچ رہ گئی. طریقے سے پہلے لسٹ بنا لے. اب نہیں ہے نا ایک چیز، اٹس فائن، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کو کچھ اور استعمال کر لیں. آپ کوئی نہ کوئی اس کو آلٹرنیٹ لے لیجئے. آپ دیکھیے دہی نہیں ہے تو ٹماٹر ڈال لیں، دہی بھی نہیں ہے ٹماٹر بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ سرکہ ڈال دیجیے، لیمن ڈال دیجیے، کچھ بھی نہ ڈالیے. آپ دیکھیے جو گاؤں میں لوگ کھانا بناتے ہیں نا، کچھ نہیں ڈالتے، سبزی ڈالتی ہیں. آپ کی یہاں بھی کوئی پیچھے میڈ سے کام کرتی ہے نا، تو آپ کھانا کبھی ان کو پکاتے دیکھیں، سبزی ڈالتی ہیں، نمک مرچ ہلدی پانی اور ساتھ ہی تھوڑا گھی ڈال دیتی ہیں. پیاز ہو تو ڈال دیا، نہیں ہے تو نہیں. اتنی مزے کی ان کی سبزی ہوتی ہے، کوئی اس میں آرٹیفیشل چیز ہی نہیں دکھتی. تو جو ہے ٹھیک ہے. ہر وقت لمبی لمبی لسٹیں شوہروں کے ہاتھوں میں دینا، یہ بھی ایک اچھی بیوی ہونے کی علامت نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ دیکھیے گا، شوہر کا دل لبھانے والی. یہ دل کیسے لبھایا جاتا ہے؟ جیسے ہیروئنیں ہیروز کا دل لبھاتی ہیں. ہمارے ہاں سارا رومانس شادی سے پہلے ہوتا ہے، حالانکہ شوہر انسان ہے، ان کا کبھی مزاج اونچا ہوگا کبھی نیچا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سٹریس کا دور ہے نا، تو شوہر باہر سے بڑے پریشان آتے ہیں. گھر آئے تو آپ بھی شروع ہو گئے، نل میں پانی نہیں، ٹوٹی لیک کر رہی ہے، وہ گٹر بند ہو گیا. اب مجھے بتائیے وہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ خوش کیجئے، اپنی زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر دیکھیں زیادہ بچے جننے والی عورت، اب یہ کیا بات ہوئی؟ آج ہم تو کہتے ہیں لو جی بچہ ہو گیا تو اب تو بس بیوی ناقابل برداشت ہو گئی. ان کا مزاج بگڑا ہوا ہے کیونکہ جو بچے کی ماں ہے, یہ بہت غصے میں کیونکہ دودھ بھی لاتی ہیں, یہ بڑے غصے میں چونکہ یہ بچے کے ساتھ ساری رات جاگتی ہیں. یہ شوشہ نہیں بنتا. زیادہ بچے پیدا ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ عورت کے لیے مرد کے دل میں جگہ بنانا لازم ہوتا ہے. کئی چیزیں آپ نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی کہ کئی گھر ٹوٹ گئے دوبارہ جڑے تو بچوں کے نام پہ. بچوں کا کیا ہوگا پھر, بچوں کو کیسے پالیں گے؟ بعض دفعہ مرد کو بیوی سے محبت نہ بھی محسوس ہو, بچوں سے بڑی ہوتی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے اب اس بچے کی خاطر میں اس کے ساتھ رہوں گا, تو وہ بچہ آپ کے لیے ایک قسم کا گلیو بن جاتا ہے. تو زیادہ بچے پیدا کر کے اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے عورت. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگلی چیز, شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت. یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ گھر کی چیزیں. وہی بات ہے, گھر کا کھانا پینا, گروسری, جو چیز شوہر لے آئے آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کر لیں, شکریہ بولیں, تھینک یو بولیں. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, وہ لائے, آپ کو پسند آئے نہ آئے اس کی بات الگ ہے, لیکن یہاں وہی بات ہے کہ عورت کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے اس کی چیزوں کی حفاظت کر. پھر اس کے طرح آپ دیکھیے کہ اس کی عزت کی حفاظت, اپنی عزت, یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی عورت اپنی آنکھوں, اپنی نظروں, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے, عزت کی سمجھ آ گئی. پھر اسی طرح شوہر کی عزت کی حفاظت عورت کیسے کرے گی؟ اس کی برائیاں نہ کر کے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے ساتھ کرتی ہے تو اس نے اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی. لکھ لیں, کبھی اپنے شوہر کی برائی کسی سے نہیں کرنی سوائے اللہ سے, اور اگر بات ناقابل برداشت ہو تو اسی سے کر لیں, اچھے طریقے سے بیٹھیں. ہر وقت نہیں, ٹائم لیں اپنے شوہر سے, تھوڑی دیر بات کرنی ہے. کب؟ جب وہ بالکل ریلیکسڈ ہو, کھانا کھا چکے ہوں, ریلیکسڈ موڈ میں ہوں. اب یہ نہیں کہ آج وہ بےچارے بڑے خوش تھے, گھر میں رہیں گے, چلو جی آج کا دن گھر میں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو آپ اسی دن کا ٹائم لے کے ان کے سارے برائیاں شروع کر دیں. ڈاکٹر بھی دیکھیے دوا دیتا ہے نا, تو کسی گولی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اس کو خالی پیٹ کھانا ہے, کسی گولی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد کھانا ہے. بیوی کو بھی اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوبیاں یا خامیاں کب اس سے شیئر کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے شوہر کی اطاعت کرنے والی, لسننگ وائف. آج لوگ کہتے لو میں کیوں آپ کی سنوں, آپ بھی تو میری سنیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو آپ دیں گے نا وہ آپ کو ملے گا, دینے والے ہی پاتے ہیں. پھر اسی طرح وفادار بیوی. وفادار کیا ہوتی ہے؟ بے وفا نہ ہو, بات بات پہ چھوڑنے کی دھمکیاں نہ دے, ٹالرنٹ ہو, اپنے آپ کو باندھ کے رکھے. ہو گئی شادی, یہی ہونی تھی, توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں, جائیے طلاق یافتہ عورت کہلائیے, کہلائیے, نو پرابلم. دوبارہ عدت کی مشکلات سے گزر کر پھر نکاح کروائیے, جائیے. کتنے مرحلے ہیں, تو چپ کر کے بیٹھ جانے میں فائدہ نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے حرام حلال, مرد بے نمازی ہے, مرد شرابی ہے, کردار کا خراب ہے, پھر تو ایک رات نہ رہے ان کے ساتھ, نیور. لیکن اگر آپ جیسا ہی ہے, بلکہ آپ کے برابر ہے, یا کسی میں وہ اچھا کسی میں آپ اچھے, تو چپکے سے بیٹھے رہیں, صبر کریں, اس کی خامیاں دن بدن کم ہوں, آپ کی خوبیاں اس کے اوپر آئیں. لیکن چھوڑ دینے کی دھمکیاں, الگ ہونے کی باتیں کرنے والی عورتیں کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بناتی. پھر اسی طرح سب سے کہ اولاد سے محبت کرنے والی, یہ بھی ایک عورت کی خوبی ہے. پہلی بات ہے یہ تو اللہ نے ڈال دی دلوں میں, اور دوسری بات ہے کہ عورت اگر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے تو کس پہ احسان کرتی ہے؟ نہ کرے, کو منع بھی کرے گا نا وہ پھر بھی کرے گی, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ عورتوں کو کرنا ہی ہوتا ہے. بس عورتیں اپنے ہی بچے کو دیکھنا, ٹیک کیئر کرنا اپنے شوہر کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں. تمہارے بچے کو پال رہی ہوں, تو تمہارا بچہ اگر وہ کسی اور عورت سے لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا تو کیا آپ اس کو پالیں گی؟ کبھی بھی نہیں پالیں گی. آپ یہ کہ ہمارے بچے کو پال رہی ہوں, بلکہ کہ اپنے بچے کو پال رہی ہوں. آپ دیکھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنا خوبصورت بونڈ بنا دیتی ہیں انسانوں کے بیچ میں, کہ انسان کبھی بھی اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر ہی نہیں سکتا. اچھا بس میں کہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی, آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بچے سے محبت نہ کرے؟ ایک جگہ کلاس میں نے یہ چیز شیئر کی تھی, کہ ایک عورت جو اینیمل رائٹس کے لیے فائٹ کر رہی ہے ویسٹ میں, جانوروں کے بچوں سے ان کو اتنا پیار, پیٹس انہوں نے اتنے پالے میں, لیکن جب وہ خود پریگنٹ ہوئی تو وہ اپنے بچے سے نفرت کرتی تھی. کہتی تھی مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک مانسٹر ہے, میرے اندر ایک جن کا بچہ. وہ اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تھی. پھر بچہ جب پیدا ہوا نا تو اس نے اس بچے کو اپنے سے الگ کیا. اب کیا ہوا کہ آپ اس عورت کو کیا کہیں گے کہ جو جانوروں سے پیار کرے, ہیومن رائٹس کی بات کرے لیکن اپنے بچے سے پیار نہ کرے. تو بچوں سے پیار کرنا عورت کی نسوانیت ہے اور ماں کی ممتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے اپنے شوہر کے تمام معاملات کی امید. کتنے نمبر ہو گئے لسٹ میں؟ 12 ہو گئے. شوہر کے معاملات کی امین. امین کس کو کہتے ہیں؟ امانت ادا کرنے لی. شوہر کے کیا معاملے ہوتے ہیں پہلے یہ بتائیے. دیکھیے ہر انسان کے معاملات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کے سامنے نہیں کھلتا نا وہ بیوی کے سامنے کھلتا. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ آپ کبھی سوچیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اگر اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھا یا سنا ہو, باہر وہ ایک نبی بھی تھے, حاکم بھی تھے, مبلغ بھی تھے, امام مسجد بھی تھے, جرنیل بھی تھے, کتنے ڈفرنٹ اینگلز ہیں. راہبر کامل ایک بک ہے سیرت کی, اس میں 19 ڈفرنٹ ٹائپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بک ہم نے پڑھی ہے, اب کلاسز میں بھی پڑھاتے ہیں. اتنے ڈفرنٹ اینگلز ہیں, ہر اینگل ایک سے ایک بڑھ کے بارو. لیکن آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے؟ انتہائی بے تکلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ریلیکسنگ تھی. اب ایک بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات سنتی ہے تنہائی میں, اکیلے میں, پھر اب دیکھیے جذباتی لمحات آتے ہیں انسان پر. جذبات میں بہہ کر انسان کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے, کوئی حرکت بھی کر سکتا ہے. تو بیوی کو اس بات کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نہ شوہر اور نہ بیوی ایک دوسرے کے ذاتی راز یا اپنے تنہائی کے تعلقات کسی سے شیئر کرے. نہ بیوی اپنی سہیلی سے کرے اور نہ شوہر اپنے دوستوں سے کرے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں کیا شادی کے نام پہ دلہا کو اور دلہن کو جو بیکار قسم کی چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں, اس کی اسلام میں قطن کوئی اجازت نہیں ہے. تو ایک اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی. کس طرح؟ کہ میں نے ان کی ایموشنل تھنگس دوسروں کو شیئر نہیں کرنی. 13 پوائنٹ ہو گئے. 14th پوائنٹ, شوہر کے جنسی جذبات کا احترام کرنا. نوٹ کیجئے گا جملے کو. ایک عورت اپنے مرد کی سیکشل نیڈ پوری کرے, یہ وہ نہیں ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کا احترام. احترام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریسپیکٹ. ہم عموماً کس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ قرآن کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, مصلی کی, جائے نماز کی, مسجد کی, بیت اللہ کی, زمزم کی, بلکہ مدینہ سے آئی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیوں کی بھی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. وہ لفظ ہے ریسپیکٹ کرے اس کے جذبات کی. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو عورت اپنے ہسبینڈ کے ایموشنز کی, اس کی سیکشل نیڈز کی ریسپیکٹ کرتی ہے, اللہ اسے راضی ہوتا. مجھے بتائیے اس سے بھی کوئی آسان چیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ یعنی آنر سمجھ کر اس حق کو ادا کرے. یہ نہ لگے کہ مرد بےچارا مجبور ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ایک بھوکا شخص ہے تو کھانا آپ اس کے آگے ایسے بھی پھینکیں گے وہ کھائے گا, اور عزت سے احترام سے اگر اس کے سامنے پیش کریں گے تو بھی تو کھائے گا نا. تو اگر آپ اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرتے ہی ہیں اور آپ کا مزاج بنا ہوا, آپ روب ڈالتے ہوئے, غصہ کرتے ہوئے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ذات جو آسمان پر ہے وہ ناراض رہتی ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے. اب آپ کہتے ہیں یہ ڈسکریمینیشن ہے, اسلام جو ہے وہ مردوں کی سائڈ لیتا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیے ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ نے یہ آنر کتنی بڑی آنر دے دی. پیچھے بھی انٹرو میں بات ہوئی اس پہ, لیکن چونکہ آج ٹاپک کے اندر آ گئی ہے تو پھر اس کی ضرورت ہے. کیا آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایک عورت کو یہ آنر دی ہے. اگر آپ کے شوہر اللہ کے حکم سے مسلمان ہیں, نمازی ہیں, غلط تعلقات نہیں ہیں ان کے, آپ سوچیے کئی عورتیں آنسوں سے روتی ہیں کہ مرد خراب ہے دوسری عورتوں کے سبب. ایون ایسے بھی مرد ہیں کہ بیویاں کہتی تھے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا تو وہ سات نام دوسری لڑکیوں کے لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. کتنا اللہ کا شکر ہے, ایک پیور, ایک صاف ستھرا تعلق ہے. آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے تصور میں بھی کوئی دوسری عورت آ جائے؟ اچھا یہ تو ایسی ہے, اگر فلاں ہوتی تو بہت اچھی ہوتی, تو ریسپیکٹ کریں اور ریئلی اس کو ریسپیکٹ کریں. یہ چیز عمر کے ساتھ نہیں ہے, نئے پرانے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ایسا کہہ لیجئے کہ آنر سمجھتے ہوئے اس کام کو کریں. اور اگر اس چیز کو آپ نے مینٹین کر لیا, باقی کام آپ کے کافی زیادہ آسان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہر انسان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے, غصہ آتا ہے نا, تو جب آپ غصہ نکالتے ہیں پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ چلا گیا, ختم ہو گیا. اسی طرح فطری طور پہ آپ کو واش روم میں جانا ہے, کوئی آپ کو روک لے تو فرسٹریشن تو ہوگی نا. آپ کہ کھانا سٹک ہوا ہے اور آپ وومٹ نہیں کر پا رہے, یا آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, سٹک ہوگی نا. اسی طرح ایموشنز کو ریلیز کرنے دینا چاہیے, لیٹ دیم ڈو, اس سے فائدہ بھی آپ کو ہی ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہارمنی بھی ہوتی ہے. میں نے ایک چیز آزمائی ہے کہ جس بچے کو آپ پکڑے, صاف کریں, قریب رہیں, آپ کو اس سے زیادہ پیار ہوگا. یہ میں اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں کہ میری شادی سے پہلے میرے بھائیوں کے بچے ہوئے, ماشاءاللہ جب شادی ہوئی تو تقریباً دونوں کے ہی بڑے تین تین بچے تھے بھائیوں کے. ان کو دیکھا, ان کے لیے اس وقت میں کپڑے بھی سیتے تھے ہم شوق میں اور جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں. پھر بھابیاں ہاسپٹل گئیں, پھر بچے ہوئے, ہم نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا, رائٹ. اس کے بعد جب میری شادی ہوئی, مجھے اب صحیح نہیں یاد کہ کون سا بچہ اس کے بعد ہوا, لیکن میں اپنے دل سے بتا رہی ہوں, اس وقت وہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, کہ جو بچے میرے سامنے ہوئے تھے, جن کو میں نے لمحہ لمحہ دیکھا سال دو تین سال کا ہوتے ہوئے, آج بھی وہ میرے دل کے اندر رہتے ہیں. اور جو بعد میں میرے ہوئے تو پیارے تو وہ بھی لگتے ہیں, وہ پیار نہیں اٹھتا. کیوں بھی وہ نہیں ہوا؟ کیونکہ میں نے اس کو پکڑا, سنبھالا. ایک فطری سی بات ہے, آپ کسی کا بچہ لیتے ہیں تو وہ تھوڑے دنوں میں آپ کو اپنا کیوں لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا, لوگ پالتے ہیں پھر جان سے لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس بچے کو آپ زیادہ سنبھالیں گی, پیار کریں گی نا, وہ آپ کو اپنا لگے گا. شوہر بیوی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جتنا ساتھ بیٹھیں گے. دیکھیے یہ اتنی پرسنل چیز ہے, لیکن اگر ہم اس کو آپ سے نہ شیئر کریں تو فائدہ نہیں. آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا, یعنی میرے پاس ایک آرٹیکل تھا کہ جب بغیر کسی, یعنی ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا رہا ہے نا, بیچ میں کپڑا نہیں ہے, اب بازو پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ کپڑے پہ, جب جسم سے جسم ٹچ کرتا ہے نا تو ریز نکلتی ہیں, اور یہ پیار کی علامت ہوتی ہے. صرف چھونا, ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت اپنی خواہش کے لیے ملے, لیکن آپ کو رومانٹسائز کرنا چاہیے. آپ جسٹ لائک اپنے ہاتھوں سے, بالوں میں اس طرح فیلنگ دیں کہ آپ ان کی کیئر کرتی ہیں. آپ دیکھیے گا غصہ دور, سب کچھ دور. اور یہ کام لوگ تو اللہ رحم کرے, میں کہتی ہوں اسی کو تو زنا کہتے ہیں, اسی کو تو ڈیٹنگ کہتے ہیں, یہی تو حرام تعلقات ہیں, اسی پہ تو پورا فکشن چل رہا ہے. تو اللہ نے آپ کو ایک حلال دی, آپ کہاں کر سکتی ہیں یہ؟ اس کو چھوٹے ایک ڈفرنٹ اینگل سے بھی سمجھیں. آپ کہتے ہیں یہ شوہر کی مجبوری ہے جو میرے سر پہ ڈال دی گئی, تو آپ یہ جذبات کہاں سے پورے کر سکتے ہیں؟ چھو سکتے ہیں آپ کسی کو, ٹچ کر سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ مرد میں یہ چیز پہلے سے ہو جاتی ہے, عورت میں ساتھ ساتھ وقت پہ ہوتی ہے. اور یہ پتہ کب چلتا ہے؟ یہ کہانی بڑی تھی میں نے ایک دفعہ کہ شادی ہوئی, شروع میں بڑے خوش تھے, لو میرج تھی, کچھ عرصے ساتھ رہے تو لگا نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ فٹ نہیں ہیں, سوری وی ڈونٹ میچ ود ایچ ادر. اب کیا کریں؟ بہت سوچا تو انہوں نے کہا کہ لیٹ سی, وی شوڈ ٹیک اے بریک. میاں کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ میک کے, اور یہ ہے وہ ہے قصہ مختصر. یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ہمیں ایک دوسرے پہ محبت نہیں محسوس ہوتی. تو جب وہ لڑکی کو ٹرین پہ بٹھا کے آ رہا ہے اور وہ لڑکی گاڑی میں یہ واپس آ رہا ہے نا, تو اسی 10-15 منٹ کی جدائی کے بعد وہ لڑکی اس کو میسج کرتی ہے, آئی مس یو, نو آئی فیل دا سیم فیلنگس وٹ آئی واز مسنگ ان دا بگننگ. چھوٹی سی جدائی. یہ جو دن میں آپ دیکھیں شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 8-9 گھنٹے کا گیپ ڈالتا ہے نا, یعنی مثال ہے آپ سب آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کام بھی گئے میں نا, کسی کی روٹین کچھ اور ہوگی, کسی کی کچھ ہوگی, لیکن موسٹلی سپورٹ کے مرد گھروں سے جاتے ہیں نا. آپ کبھی سوچیں, اور یہ آپ ان سے پوچھیں جن کو میں اور بہت جانتی ہوں, کہ جن کے مرد کہیں جاتے نہیں, یعنی امریکہ میں اب ماشاءاللہ کمپیوٹر کا کام اتنا عام ہے, ہر سیکنڈ ہسبینڈ ورک فرام ہوم کرتے ہیں. یہ گھر ہے نا تو اس کمرے میں بیٹھے, بیوی کام کری وہ اپنے کام میں بیچ میں اٹھتے ہیں, ایون کہیں جا بھی رہے تو وہ ساتھ ساتھ کمپیوٹر پہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے یہ کچھ دیر جائے. یقین کریں اللہ نے یہ اتنا خوبصورت طریقہ بنایا کہ مرد کچھ گھنٹے جائیں, دوبارہ ملو تو اسی جذبے سے ملو, شرط یہ کہ آپ اس کو انجوائے کریں. اب دوبارہ لیں گے، اب دوبارہ ملاقات ہوگی، اب دوبارہ ہوں گے. جیسے آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مختصر جدائی محبت میں جوش پیدا کرتی ہے. یہ مختصر ہی ہے نا، 6, 7, 8, 10 گھنٹے جتنے بھی. اور جو ماشاء اللہ کاروباری مرد ہے وہ تو 15 گھنٹے بعد بھی گھر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، اب آ گئے، ایسی ہے نا. لیکن طویل جدائی، لانگ لانگ ٹائم جو ملتا ہے نا، یہ محبت کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. پھر یوزڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کئی مرد ہیں، کئی سال سے امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوں گے، بیویاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، مرد دبئی میں گیا ہوا ہے تو بیوی ادھر ہے، تو وہ بیویاں کیا ہو جاتی ہیں، پھر سخت ہو جاتا ہے دل. تو لہٰذا ایک دوسرے کو انجوائے کریں، اسی طرح انتظار کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اب آپ دیکھیں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کئی بار، لیکن آج اس ٹیکسٹ میں شاید آپ کو یہ فائدہ دے دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں جب کبھی آپ سے اجازت مانگتی کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر رات رہنے دیں تو آپ نہیں رہنے دیتے تھے. تو کیا یہ ظلم کرتے تھے؟ محبت کی بات تھی نا. اب ایک مرد اب اپنی بیوی سے کہتا ہے جاؤ میری جان چھوڑ دو، جو اپنے باپ کے گھر میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے بتائیے کہ یہ بات سن کے عورت خوش ہوگی؟ یا مرد کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، آپ میرے پاس ہی رہیں، آپ کدھر ہیں، آپ آ جائیں، آپ دیر سے کیوں آ رہی ہیں، کون سا فیلنگ اچھی ہے؟ اور یہی عائشہ کہتی ہیں کہ جب ان پہ تہمت لگی اور ان کو پھر پتا چلا یہ بات کہ میرے اوپر یہ حالات باہر پیش کر دیے گئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، تو آپ نے کیا کہا؟ چلی جاؤ. تو خوش ہونا چاہیے تھا نا عائشہ کو، کیونکہ کبھی جانے ہی نہیں دیتے. تو کیا کہا؟ عائشہ آپ چلی جائیں. تو عائشہ رو پڑی، اللہ کے نبی آپ مجھے جانے پہ کہہ رہے ہیں، مجھے مس ہی نہیں کریں گے. یہ محبت کی ڈوری ہے نا. وہ تو ایک وقتی طور پہ ایک ان کے اوپر اتنی زیادہ کروشیل قسم کی کیفیت آئی ہوئی تھی، ادروائز وہ ایسا نہ کرتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ان چیزوں کو کہ بعض شوہر کہتے ہیں ہم آپ کو بھی بھیجیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. جیسے ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اچھا میں میکے جاؤں گی تو آپ مجھے مس کریں گے؟ کہنے لگے نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہ رہا بیوی میکے کے پیچھے چل پڑے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ میکے والوں کو بہت غصہ آتا ہے اس پہ. ایک اس کو تو ساتھ ضرور لانا تھا، تم آ بھی گئی ہو تو یہ اویلیبل نہیں تمہیں رہنے دیتے. اب آپ ہنس رہے ہیں اس کہتے کہ آپ کو اپنی سچویشن سمجھ آ رہی ہے نا. دا بیسٹ میچ وہی ہے جو اللہ نے فطری طور پہ رکھ دیا، تھوڑی دیر ساتھ، تھوڑی دیر رہنا، تھوڑی دیر الگ چھوڑ دیں. اپنے آپ کو بزی کریں، اس طرح سے بزی کریں کہ آپ کا بھی ٹائم اچھا گزرے، ان کا بھی اچھا گزرے. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا مرد گھر بیٹھے. جاب لیس مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ بیویوں کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں آیا، بچے کی شور کر رہے ہیں، گھر کیوں گندا ہے، اور عورتیں کسی سے جا ہی نہیں سکتی. تو اللہ کا احسان مان کر اس چیز کو رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ، 14 میں ابھی تک 15 باگے، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت بہترین رفیق حیات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر سے محبت کیسے کریں. دیکھیے نا، بھائی سے محبت خون میں ڈلی ہوئی ہے، ماں جایا ہے. باپ سے محبت الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈال دی. یہ جو خون کے رشتوں کی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے بلڈ میں ڈلی ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہی ہوا ہے. لیکن جو محبت بعد کے رشتوں میں ہوتی ہے نا، اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ وہ لینی پڑتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ اور میں جب تک کچھ محبتوں کو ایکوائر نہیں کریں گے وہ نہیں ملیں گی. اسی میں ایک شوہر کی محبت ہے. کیسے کریں؟ آپ محبت کریں. کیوں کریں؟ اب آپ غصے میں کہیں میں کیوں کروں اپنے شوہر سے محبت، تو اس کا جواب ہے کہ نہ کریں. کیا ہوگا؟ بس اب وہ ایک ماں تھی نا، تو اپنے بچوں کو کہتی تھی کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور اگر نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے. آج کل کی کچھ مائیں کیا کرتی ہیں، اچھا یہ نہیں کھانا تو پھر وہ کھا لو، پھر یہ نہیں تو وہ نہیں وہ. تو کیا آپ کے پاس کچھ دوسری چوائس ہے شوہر کے بارے میں؟ نہ کریں محبت تو کن سے کریں گے؟ اور محبت فاتح عالم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. تو بیوی کو مانگنی چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی محسوس، تھک گئے ہم 15 سال 20 سال سے محبت کرتے کرتے، مانگیے. سیدھی سیدھی دعا مانگے، اللہ میرے دل میں میرے شوہر کی محبت ڈال دے. دیکھیں نا، آپ کو اس گھر میں رہنا ہے نا، جس طرح بھی رہیں گے رہنا نا، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل میں اس گھر کی محبت ڈال دے. بس سمپل سی بات ہے. پھر آگے دیکھیے گا، پانچ نمازوں کی پابندی کرنے والی، روزے رکھنے والی، پاک دامن. اب یہ تین چیزوں کو ہم عبادات کے ضمن میں ایک ہی پوائنٹ میں ڈالتے ہیں، یعنی نماز، روزے کی پابند عورت. یہ کیسے شوہر کے لیے اچھی بیوی ہے؟ لکھ لیں اپنے پاس، جو عورت اللہ کے ساتھ محبت کرے گی نا اور عبادات میں دل لگائے گی، اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. اللہ تعالی کی طرف سے کچھ چیزیں نصیب میں آ جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے نا، اللہ بندوں کو آپ کے قریب کر دے گا. نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے. آپ کی نماز کی وجہ سے شوہر محبت کیسے کریں گے؟ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نمازی عورت ہے، اس کو کیوں تنگ کروں، یہ روزہ رکھے ہوئے اب اس کے اوپر کیسے چیخوں. آپ اپنی عبادت کریں اللہ کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گی کہ دلوں میں محبت اس سے ڈلتی ہے. پھر شوہر کی اطاعت گزار، اس کو ایک الگ پوائنٹ بنائیے گا. اطاعت گزار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوبیڈینٹ. شوہر کی اطاعت، اور لفظ اطاعت میں آپ کو پتا کیا چھپا ہوا ہے؟ توان سے، خوشی سے کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتی اتباع. اطاعت کیا ہے؟ خوشی سے کسی کی بات ماننا. مثلا چلے چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، شوہر باہر سے آئے، کہتے ہیں بیگم چائے بنا دو. اب آپ کا تو مزاج ہی بگڑ گیا، پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، پہلے ہی انتظار میں تھے، غصے میں تھے، اور اوپر سے چائے بھی بنانی پڑ گئی، بستر سے نکلنا پڑا. خیر آپ جا کے چائے بناتے، مارے دھاڑے لا کے ایسے ٹیبل پہ پٹکتے ہیں کہ دو تین گھونٹ تو پلیٹ میں گر گئے. یہ بتائیے کہ کیا اس چائے سے ان کو خوشی ملے گی؟ اور چائے سے جو تھکن اترنی تھی وہ اترے گی؟ وہ تو اتر جائے گی، لیکن جو آپ کی بات سے ان کو دوبارہ تھکن ہوگی وہ کیسے ہوگا؟ خوشی سے کام کریں، آنر سمجھے ہے کوئی میرا. شوہر کے کپڑے استری کریں تو ایسے کریں کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں. ہے نا جس کا کر رہی ہوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے کہتا ہے کچھ کرو؟ کوئی ہے جو مجھے روکتا ہے؟ کوئی ہے جو مجھے منع کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا دل بہت زیادہ کھلے گا. پھر اسی طرح دیکھیں، شوہر کو خوش رکھنے والی، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. شوہر کو خوش رکھنے والی بیوی مثالی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے، جو دوسروں کو خوش رکھتے ہیں نا، وہ خود بھی خوش رہتے ہیں. جو بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے گی نا، لا محالہ وہ خود بھی خوش رہے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کام آپ خوشی سے کرتے ہیں نا، تھکن نہیں ہوتی. دکھ سے، تکلیف سے کریں گے نا، تو آپ تھک جائیں گے. ہر ممکن کوشش رکھیں. کیسے کرنا ہے؟ رنگ ڈھنگ سے، چال چلن سے، باتوں سے. دیکھیے حدیث میں الفاظ کیا ہیں، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ کیسے ہوگا؟ کپڑے اچھے پہنے، بنائے ٹھنائے. آپ کو تو ایک عورت جب تیار ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں نفلوں کا اجر ملتا. آپ میک اپ کر رہی ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہی ہیں، کیوں؟ کہ آپ کے شوہر آپ کو دیکھیں. تو یہ ثواب ہے. سچ بتائیے، یہ ثواب آسان ہے یا رات کی تہجد اٹھ کے پڑھنا آسان ہے؟ اس میں تو آپ کے جذبات کی تسکین بھی ہو رہی ہے، خوش ہو. تو عورت کو وہ رنگ نہیں پہننے چاہیے جو مرد کو نہیں پسند آتے، وہ کپڑے یا وہ حال حلیہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو مرد کو پسند نہ، الا یہ کہ پھر اس میں کوئی دین کی حد ٹوٹے. ادروائز آپ کہتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے آپ اپنے شوہر کے جذبات کو خوش رکھیں. اچھے کپڑے پہنیں، اگر گھر میں دوسرے لوگ رہتے ہیں تو آپ کی تنہائی کا ایسا وقت ہو کہ آپ نرم کپڑے پہنے، ریلیکسنگ کپڑے پہنے. لوگ ویسٹرنائز کپڑے باہر دیکھتے ہیں، لوگ باہر اتنے بیکار کپڑے پہنتے ہوئے سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر ایک بیوی اکیلے میں وہ کپڑے پہن لیتی ہے تو مرد کے دل میں سے تجسس نکل جائے گا نا ایسی عورتوں کو دیکھنے کا. تو یہ بھی ایک عورت کی کامیابی کی علامت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز جو بہت اہم ہے، اپنی جان و مال شوہر پر قربان کرنے والی. میں نے یہ جملہ بولا نا تو مجھے سب سے پہلے کون یاد آیا، آپ میں سے کوئی گیس کرے؟ جی شاباش، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کتنی امیر عورت تھی، پیسے والی تھی. آپ کو پتا کہ 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی کا خرچ پانی کہاں سے چلا؟ آپ جو کام کرتے تھے پہلے کپڑے کا کام تھا یا آپ تاجر تھے یا آپ بکریاں چراتے تھے نبوت سے پہلے, تو جو ہی نبوت آئی اس کے بعد تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, آپ نے تو فل ٹائم دعویٰ شروع کر دی, تو کہاں سے آتا تھا؟ ختیجہ کا مال تھا, سب دے دیا اللہ اور اس کے رسول پہ قربان, جو چاہیں کر دیں. غلام آتے تھے اللہ کے نبی کو گفٹ کرتی تھی. حضرت خدیجہ نے اپنا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جس کو پھر آپ نے بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے, تو اپنا مال نسیند کے رکھے. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے مال کے معاملے میں شوہروں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں؟ یہ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ سب کے یہاں کیا حالات ہیں, لیکن ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بھی کماتی ہیں لڑکے بھی کماتے ہیں, میاں بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, کسی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, کسی کا کچھ ہے. کسی بھی طرح سے ہو, آپ کا مال اگر آپ کے شوہر کو یقین ہونا کہ عزت کے ساتھ آپ اس کی حقدار ہیں, یعنی مثال ہے کہ شوہر پہ حالات آ سکتے ہیں. پہلی بات سمجھیے کہ ایک عورت کا ذاتی مال جو ہے نا اس کا اپنا ہوتا ہے. آپ اپنا مال جو ہے نا اپنی چیزیں اس کو اپنی چیز سمجھ سکتی ہیں, لیکن اگر آپ اپنے مال کو شوہر کے ساتھ تعلق کا اس طرح کا ذریعہ بنائیں, جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ اگر بچے ہوں تو عورت کی ڈیتھ ہو جائے نا, بچوں کی موجودگی میں عورت کی ڈیتھ ہو جائے تو مرد کو اس کے مال میں سے کتنا ملتا ہے؟ 1/4 ملتا ہے. اور اگر میاں بیوی ہیں یا وہ عورت اس کے کہیں اور سے بھی بچے نہیں ہیں اور وہ فوت ہوتی ہے نا, تو اس کے میاں کو آدھی جائیداد ملتی ہے, ہاف مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب مرد کی طرف سے عورت کا ریشو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آج آپ کے پاس جو ہے, اگر آج آپ کے سانس بند ہوئے, آدھا آپ کے شوہر کا, تو آپ یہ خوبصورت جملہ کیوں نہیں بول دیتے کہ میری زندگی میں میرا مال میری چیزیں ساری آپ کی ہیں, میرے بعد آدھا آپ کا ہے. کوئی نہیں لیتا, لیکن مان ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. بہت سارے شوہر بیوی کی آپس کی ناچاکیوں کی بڑی وجہ مال ہوتا ہے. آپ میں سے کتنی عورتیں جو یہ کہہ سکتی ہیں یقین سے کہ آج تک کبھی مالی معاملے میں آپ کا جھگڑا نہیں ہوا اپنے شوہر سے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ایسٹرن کلچر میں 80% جھگڑوں میں کہیں نہ کہیں مال انوالو ہوتا ہے. یا بیوی فضول خرچ ہوتی ہے تو مرد اتنا بے نہیں کرنا چاہتے, یا بیوی ضائع کرتی ہیں یا زیادہ مانگتی ہیں, یا مرد کنجوس ہوتے ہیں, یا مرد کیسے ہوتا بھی اور نہیں دیتی. تو سمجھ لیجئے گا کہ مرد کی حیثیت دیکھے, دے سکتا ہے کہ نہیں. اور مرد عموماً سمجھدار ہوتے ہیں مالی معاملات میں عورتوں کی نسبت, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا. ہم جس طرح ایک جوڑا 40,000 کا لے کے آ جاتے ہیں, کبھی کسی مرد کو بھی خریدتے دیکھا آپ نے؟ شادی پہ بھی اگر پہن لے تو بڑی بات ہے, مرد نہیں پہنتے. یہ عورتوں کے حوصلے ہیں. میں جب لوگوں کے کپڑے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا یہ اتنے ہزار کا اتنے کا, یہ آپ نے پہنتے. اچھا لوگ سوچتے کہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, میں کہتی نہیں, اپنی ذات پہ اتنے پیسے لگا دیں, یہ پتھر کا بت جس کی پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا اوقات ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں, میری کیا اوقات ہے, میرے جسم میں گندگی, میرے اندر گندگی, اللہ کے یہاں پتہ نہیں میرا کیا مقام ہے. اور میں 50,000 کا جوڑا پہن کے پھر کے لوگوں کو دکھا لوں گی تو دھوکہ دیا میں نے. آپ اپنا کردار اتنا خوبصورت کریں, آپ سستا بھی پہن لے لوگوں کو اچھا ہی لگے. تو لہٰذا مالی معاملات میں شوہر سے نہیں الجھنا چاہیے. دیکھیے ایک حدیث کا خلاصہ سنا دیتی ہوں کیونکہ یہاں بات ہوئی ہے, میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا, آپ لوگ ضرور سنیے گا وہ لیکچر, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. لیکن اسی کے اندر ایک حدیث پیش کی گئی ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے, اس بیچارے کا قصور نہیں ہے, بعض حالات اس کے بس میں نہیں ہوتے. اب آپ اس سے وہ چیز مانگتے ہیں, کہاں سے لائے, کہاں سے آپ کی بات پوری کرے؟ اور اگر وہ بات آپ کی پوری کرے گا تو لانگ رن اس کے بہت نقصانات آپ کے اٹھانے پڑیں گے. جب ایک عورت اپنے شوہر سے, نیک شوہر سے جھگڑا کرتی ہے, تو وہ حور جو اللہ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہوئی ہے نا, وہ اس عورت کو قرض کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ میں اپنے لفظوں میں سنا رہی ہوں آپ کو, حدیث موجود ہے, کہیں چاہیں گے تو ریفرنس بھی لے لیجئے گا. وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرا شوہر ہے اصل میں, کیونکہ سونر اور لیٹر جانا تو جنت میں ہی ہے نا, یہ میرا شوہر ہے جو دنیا میں کچھ عرصے کے لیے تمہارے پاس ہے, اور تم اس کی ناقدری کر رہی ہو. جب یہ فوت ہوگا دیکھنا یہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کی کتنی قدر کرتی ہوں. کبھی اپنے شوہر سے غصہ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، واللہ ہی اس کا نقصان صرف اور صرف اور صرف آپ کو ہوگا. اب ایک حور کی طرف سے بد دعا ملی تو اگلے دن ہو سکتا ہے کہ اچھا اچھا کام پھر برا ہو جائے. تو ہمیشہ خوشی کا ذریعہ بنیں، نرمی، محبت، پیار اس طرح کے بن جائیں کہ وہ کہیں کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. بیگم، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک بیوی کا بڑا مزے کا جوک تھا، کہنے لگی میرے میاں کہتے ہیں تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو، اتنی اچھی لگتی ہو کہ میرا دل کرتا ہے تم دو ہوتی. یہ لاڈ کے جملے ہیں نا، یعنی تم جیسی ایک اور ہوتی. ایک شوہر ہے وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بالکل، بٹ بالکل تم جیسی ہوگی، تم ڈھونڈو میرے لیے. یہ لاڈ ہے، یہ پیار ہے، ریلیکس رہیے. کیا آپ دیکھیں، میں اس کو ایک چھوٹا سا ڈفرنٹ اینگل دیکھ کے ختم کروں گی اس بات کو، ٹاپک کو، کہ آپ اس بات کو دیکھیے کہ کیا آپ اور میں جہاں پیدا ہوئے وہ آئیڈیل حالات ہے. لکھیے ذرا، یہ بہت کریٹیکل بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے آپ کو سب کو ہی بہت فائدہ ہوگا. بلکہ یہ جو میں نے حدیث آپ کو بتائی نا، یہ اگلے ٹاپک میں آ رہی ہے، میں وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ لیتی ہوں. ابھی چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن ہم اسی کے ساتھ کر لیں گے کور. آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شوہر نہیں اچھے، آئی ڈونٹ لائک ہم، آئی ڈونٹ لائک ہز ہیبٹ، آئی تھنک اٹ ہیز گڈ بٹ ہی از ناٹ گڈ. میاں بھی اب اس کو جنرل کر لیتے ہیں، شوہر نہیں بیوی، کیونکہ دونوں کا ٹاپک الحمدللہ ہم پورا کر چکے ہیں نا. آپ کہتے ہیں مجھے اچھی بیوی نہیں ملی، اور آپ کہتی ہیں مجھے اچھے شوہر نہیں ملے. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، دیکھیں محبت اپنی جگہ بٹ ریالٹی بھی ہوتی ہے کچھ. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو آئیڈیل فادر ملے؟ کیا آپ میں سے، میرے میں سے ہر ایک کہہ سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ ہمارا باپ تھا، اور خدیجہ جیسی بیٹی، یا جس طرح حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی کا تعلق تھا، کیا ہم میں سے ہر ایک کو آئیڈیل باپ ملا ہے؟ دیکھیں جو جواری ہوتے ہیں، جو نشئی ہوتے ہیں، جو شرابی ہوتے ہیں، ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا. تو اور جب عورتوں کو، بچیوں کو غلط قسم کے باپ مل جاتے ہیں تو چھوڑتی ہیں یا ان سے جولچتی ہیں. آپ دیکھیں گے پھر بھی محبت کرے گی بیٹی. بعض وقت میں نے دیکھا میاں بیوی کی نہیں بنتی، زبان کے تیز ہیں، غصے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بیٹی کو جان سے پیارا رکھتے ہیں. میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں لوگوں میں کہ بیوی کے ساتھ انتہائی بد زبانی، بیٹی کو کہتے ہیں یہ میری گڑیا ہے، یہ میری چاندنی ہے. تو باپ بھی تو آئیڈیل نہیں ملے نا. چلیے ماں پہ جائیے، کس کی ماں آئیڈیل ہے؟ ہم میں سے کس کی ماں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہترین اخلاق والی، کردار والی عورت ہے؟ حضرت خدیجہ جیسی عورت ہے؟ نہیں ہے نا. کم و بیش ہر جگہ ایکسپٹینس ہی ہے نا، محبت اپنی جگہ لیکن کردار اپنی جگہ. چلیے آپ کے بھائی، کس کا بھائی آئیڈیل بھائی ہے؟ میں نے ایسی بہنیں دیکھی ہیں جو اپنے نشے والے بھائیوں کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، اور ایسی بہنیں دیکھی ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے عیب بھی چھپاتی رہتی ہیں بیچاری. مل گئے نا، تو میرا لو کہ بات اب آپ سمجھ گئے. جب ہم نے اپنے خون کے رشتوں کو ایسے ہی قبول کر لیا، ماں بدلی آج تک کسی نے؟ چھوڑا ماں کو، باپ بدلا، باپ کو چھوڑا، اور آپ جھگڑے کریں، لڑائی کریں، نقصان کیا ہوگا؟ بات وہیں کی وہیں رہے گی. پہلے لوگ کہتے تھے جس برتن کو توڑ نہیں سکتے اس کو ٹھنگورنا بھی نہیں چاہیے. یعنی اس میں آپ ایک پلیٹ کو توڑ نہیں سکتے تو پھر آپ اس کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ بھی ڈال دیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی نا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے قبولیت کے ساتھ ہوتا پتا کیا، آہستہ آہستہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. مزاج میں غصہ نہ ہو، اور اگر غصہ ہے تو اس پہ قابو ہو، زبان چھوٹی ہو، برداشت ہو، شکر گزاری ہو، جو ملا ہے اس پہ نظر ہو، جو نہیں ملا اس کو اپنا نہ سمجھیں، تو کبھی بھی گھر نہیں ٹوٹیں گے. خلاصہ، مثالی شوہر اور مثالی بیوی ایک دوسرے کو ایز اٹ از قبول کریں، ایز اٹ از، اور ان کی خامیوں کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا. کہتے ہیں کہ ایک عورت 5 سال کے اندر اپنے شوہر کو بدل دیتی ہے. غیر محسوس طریقے سے شوہروں کے اندر بدلاؤ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں میں خود بھی عورت ہوں، میں آپ کو جو بات کہوں گی وہ اپنے آپ کو بھی کہوں گی. عورتیں کم بدلتی ہیں، مرد زیادہ بدلتے ہیں. آپ اپنے خاندان پہ نظر ڈالیں، عورت آپ کسی دوسرے خاندان کی لے بھی آئے نا، 10 سال بعد بھی آپ کو اس میں اس کے خاندان کا اثر دکھے گا. مرد بدل جاتے ہیں. مرد وہ کہنا چاہیے نا کہ عورت کی زلف کا اسیر، اللہ نے عورت کے ساتھ لگا جو دی اس کی ضرورت. مرد بدل جاتے ہیں، عورتیں نہیں بدلتی الا ماشاءاللہ. کچھ مرد بھی نہیں بدلتے، میں نہیں کہہ رہی کہ سب ایسے ہیں، لیکن جنرل بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو بدل سکتی، شرط ایک ہے کہ پہلے وہ خود بدلے، پہلے وہ خود اپنے اوپر رکھے. آپ پہلے برداشت تو کریں، آپ تھوڑا صبر تو کریں، پھر دیکھیے کہ آپ مالک ہوں گی. آپ جس شخص کو اپنا شوہر کہتی ہیں آپ اس کی عزت کریں گی تو آپ ایک عزت والے شوہر کی بیوی کہلائیں گی، آپ اس کی بے عزتی کریں گی تو وہ ایک بے عزتی والا شوہر ہوگا. عقل مند عورتیں بیوقوف مردوں کو باعزت بنا لیتی ہیں اپنے گھر والوں کی نظروں میں، اور بیوقوف عورتیں اچھے بھلے شریف مردوں کو ذلیل کر دیتی ہیں اپنے گھر والوں کی نظروں میں کہ ہم نے کس کے پلے ڈال دیا. تو یہ میرا آپ کا اپنا نصیب ہے، قسمت آپ کی میری. وہ کہتے ہیں نا وہ پہلے بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، نصیب اپنا اپنا. آج بھی وہ یاد ہے، وہ بتیوں کے اوپر جگہ تھی، ایک طرف نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی. کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن ایک اچھی ایڈوائس تو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں نا. اب صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک جس پہ انشاءاللہ یہ بات پوری ہوگی ہم اس کو کر لیتے ہیں. اہمیت الحقوق الزوج، پیج 56 ہے کتاب الطلاق. اہمیت حقوق الزوج، شوہر کے حقوق کی اہمیت. ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گی، آپ اس پورے ٹاپک کو سنتے ہوئے صرف اور صرف خود کو سوچیں، آپ اور آپ کا شوہر، ٹھیک ہے؟ اور حق بڑی بڑی چیز ہے، کیونکہ اگلا ٹاپک پھر دوسری طرف بھی آئے گا نا، بیوی کے بھی حقوق آئیں گے. تو اس وقت میں آپ ایک بیوی ہونے کے ناطے سے اس کو سنیں گے. پہلی بات ہے، جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. کیسے؟ آئیے اس کی دلیل پڑھتے ہیں. ان عبداللہ ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہرائیے گا سب مل کے، والذی نفس محمد بیدیہ لا تود المرأة حق ربها حتى تودی حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. سوچیے، دیکھیے ایک جملہ پہلے بھی بولتی ہوں یا پھر بولتی ہوں، شاید کوئی نیا بندہ سن رہا ہو، کہ شادی سے پہلے جو مقام ماں باپ کا ہے نا، رضا میں، خوش رکھنے میں، اطاعت میں، شادی کے بعد وہ شوہر کا ہے. بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سامنے رکھ کے آگے چلیں. فرمایا، عورت اگر پالان یعنی گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھنے کے لیے استعمال کی جانے والی گدی پر سوار ہو، یعنی سفر کرنے کے لیے تیار ہے، ٹریولنگ میں، اگر عورت اپنے پالان یعنی گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھنے کے لیے استعمال کی جانے والی گدی پر سوار ہو اور مرد اسے بلائے، تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا سمجھے؟ دیکھیے، سفر کے لیے تیار جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس کا مائنڈ اس سے مختلف ہوتا ہے جو گھر میں ہے. مراد یہ کہ عورت اپنے کسی پورے پلان کے اندر بھی چل پڑی ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو شوہر کو منع نہیں کرنا. دیکھیے، یہ مت سوچیے کہ یہ ہر وقت ہوتا ہے. اس حدیث سے مراد پھر ایک ظالم شوہر اور جابر شوہر ہے. اگر آپ باہمی انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہیں اور آپ وقت پہ ہر حق ویسے ہی دے دیتی ہیں تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. راست چلتے میں، اب آپ کہتے ہیں لوگ کتنی بڑی بات ہے جی، آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو روک لیا گیا، تو کئی دفعہ لانگ سفر میں آپ گاڑی روک کے واش روم نہیں یوز کرتے؟ کیوں روکتے؟ ضرورت ہوتی ہے نا. آپ کہتے نہیں بیٹھے رہو تو ہو سکتا ہے بچہ اپنے آپ کو گیلا کر دے. بس جو ضروریات ہوتی ہیں وقت کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. اس کو کوئی چڑ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ہر وقت کی کہانی بھی نہیں ہوتی. ایسی حدیثوں کو پڑھ کر ہمیشہ بی پیشنٹ، اور یہ اپنے آپ کو کہیں کہ یہ ہر وقت کی بات نہیں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع بن جائے تو کرنا. ایک طرف تو یہ حدیثیں اس ایکسٹریم میں، دوسرے بعض برادرز بھی یہی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے دونوں معاملے برابر کے ہیں، مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو گھر کی گاڑی چلتی رہے گی. پھر اگلی بات، کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے حقوق کما حقہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں. ذرا اس کو تو کان کھول کے سنیے، یعنی ایک عورت کے اوپر شوہر کا جو حق ہے جتنا ہونا چاہیے اتنا وہ ادا نہیں کر سکتی. مجھے یہاں قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، فتق اللہ حق کا تو کاتی ہی. یہ آیت اتری قرآن میں، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ گھبرا گئے، اللہ کے نبی ہم کیسے اللہ سے اتنا ڈریں جتنا اس کا حق ہے؟ کما حق کا وہی لفظ ہے، کہا ہم اتنا نہیں ڈر سکتے، ہم تو بس اتنا ڈر سکتے ہیں جتنی ہماری اوقات ہے. تو پھر اس پہ اگلی آیت اتری کہ فتق اللہ مستطعتم، تم اللہ سے اتنا تو ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. یہاں بھی یہی بات ہے، آپ اپنی حت البسا کوشش کرتی رہیں. حدیث پڑھتے ہیں، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حق الزوج علی زوجتہ ان لو کانت بہ کرہۃ فلحسدھا ما ادت حقہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کتنا حق ہے اس کو سمجھو. بات واضح، یہ محاورے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کی نوبت آئے گی نہیں لیکن سمجھو کہ اگر یہ کرنا پڑے تو کرو گے، تو پھر باقی باتیں تو ساری اس سے چھوٹی ہیں. آپ اس کو اس اینگل سے سوچ لیں کہ شوہر کا ہر مطالبہ اس حدیث میں پیش کردہ بات سے تو چھوٹا ہی ہے نا، تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، شرط دے کہ اللہ کے کسی قانون سے نہ ٹکرائے. شوہر بیوی کو وہ بات کا حکم نہیں دے سکتا جو نافرمانی کی ہو، غلط کام میں نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ حاکم ابن حبان ابن ابی شیبہ دارقطنی اور بحقی کی ہے. اگلا مسئلہ، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے والی بیوی کے لیے جنت کی حوریں بد دعا کرتی ہیں. وہ حدیث جو ابھی پیچھے کوٹ کی تھی یہاں آ گئی. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ پڑھیے گا، لا تؤذی امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذیه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أو شك أن يفارقك إلينا. اب اس حدیث کو سن کے تو کوئی اپنے شوہر سے نہیں لڑے گا، آئی ایم شیور. جتنی لمبی باتیں کی ہیں وہ ساری میری بیکار ہو جائیں گی. اس حدیث نے تو دیکھیے گا ہم سب کو شکر گزار بنا دینا. کیسے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی بری بات ہے، یہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا. دیکھیں زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کر لے؟ یعنی ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کا حق نہیں دینا چاہتی، تو پھر شوہر دوسری شادی کر لے، یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہتے کوئی کرے دوسری شادی، اٹس فائن. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ جنت میں جا کر جب ایک مرد کو، آپ کہتے ہیں کہ 70-70 بیویاں بھی ملیں گی، حوریں بھی ملیں گی، آپ اور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جتنا زیادہ اس جنت کے قابل کریں گے آپ کے جنت میں جا کر ان کے ساتھ رہنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں ہائے اچھا کیا ہوگا, ہائے بیویاں اور بھی ہوں گی میری شوہر کے ساتھ. تو تھوڑا سا اس ایشو کو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اور میں کس طریقے سے اپنے اوپر لیں گے اس چیز کو کہ میاں کہہ دیں, اللہ کہتا ہے 70 لے لو اور وہ کہتا ہے مجھے ایک ہی کافی ہے. بات سمجھے؟ آپ اپنا ایسا خوبصورت کردار بنائیں کہ آپ کے شوہر وہاں کے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ہی کافی ہے. وہ ایک بیوی تھی نا, تو وہ یہی کہتی تھی کہ اچھا آپ کو جب وہ کہیں گے نا تو آپ کہہ دیجئے گا نہیں میں نے بس اسی کے ساتھ رہنا ہے. ہم بیویاں چاہتی ہیں ہم یہاں بھی اپنے مردوں کا خوب ذرا کنٹرول رکھیں اور جنت میں بھی ہم ان کے ساتھ لے کر چلے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کے اوپر اگر آپ اور میں اپنے آپ کو باندھیں تو یقین کریں یہ چونکہ حقوق کا معاملہ ہے نا, تو اس کے اوپر پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اب اگلا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے, حالانکہ ہے وہی ٹاپک لیکن ہم اس کو انشاءاللہ یہاں روکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا توکل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک بہت خوبصورت ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ فائل میں ہوگا اور اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو وقت اوپر ہوا, ٹاپک اتنا اہم تھا کہ مجھے اس کو درمیان میں چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا, تو میں کہتی تھی کہ فائل پوری ہو. کیا سیکھا آپ لوگوں نے ان شاء اللہ صرف ایک منٹ میں آپ لوگ کوئکلی لکھیے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا. اور مجھے امید ہے کہ اس میں جتنی باتیں تھیں اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک بہترین مثالی گھر بن سکتا ہے اور مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں یہ سارے پوائنٹس, ہم نے پریکٹیکلی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اصلاح کے بہت پوائنٹ ہیں جی, شوہر کے حقوق سوچ سے بھی زیادہ ہیں جی بالکل. کہ ہم جب تک دین کا علم نہیں پڑھتے تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم صرف حق لینا جانتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم نے حق دینا بھی کتنا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اس کو بدل دے اور ہم اپنی زندگیوں کو زیادہ پرسکون کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.